بالهدى ودين الحق أرسلا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ مبارک شب حضور قطب الاقطاب خواجہ خواجگان سلسلہ طریقت و ولایت کا ایک اونچا نام سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری الحسینی والحسنی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے وصال پاک اور آپ کے عرس پاک کی آج شب، یعنی 6 رجب المرجب 1442 شب جمعہ، بحمد اللہ تعالی ہم تمام خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بر صغیر کے اندر ایک لازوال خدمات کہ یہ جملہ کہنا یقیناً بے جا نہ ہوگا اور نہ اس میں کوئی مبالغہ ہوگا کہ آج بنگلہ دیش، موجودہ پاکستان اور موجودہ بھارت اور ہندوستان اور موجودہ افغانستان، ان خطوں میں اسلام کی شمع اگر روشن ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا فیضان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تاریخ کا طالب علم اور تاریخ کی کتابوں کی ورک گردانی کرنے والا ایک طالب علم اور تحقیق سے اور مطالعے سے شغف اور ذوق رکھنے والا ایک محقق اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ عرب کے بعد عجم کے اندر جس سلسلے نے بالخصوص اس خطہ بر صغیر کے اندر اسلام کی لاج رکھی، اسلام کی تائید کی اور جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت بخشی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ایک طالب علم تاریخ کا اور تحقیق کا اس بات کا اعتراف کرے گا کہ وہ سلسلہ چشتیہ ہے. چاہے اسلامی فتوحات کا سلسلہ ہو یا روحانی تربیت کا سلسلہ ہو، چاہے زمینوں کے خطوں کو تلوار اور طاقت کے زور سے طاغوت، شیطان اور شیطنت اور شرک کے اڈوں سے آزاد کر کے اللہ کی توحید اور اللہ کے نظام کے لیے مختص کرنا ہو، چاہے زمینوں کے ساتھ دلوں کی بنجر وادیوں کو اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت اور نعرائے توحید مستانہ سے اس دل اور فکر کو آشنا کرنا ہو، اس میں بہت بڑا نام بر صغیر کے اندر جو سلسلہ آج تک جس کی خوشبو کو ہم پا رہے ہیں وہ سلسلہ چشتیہ عالیہ ہے. ہم انشاءاللہ آج کے درس کے اندر کچھ تاریخی حقائق کو ذکر کریں گے. وہ سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ اور آپ کے حالات زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ بھی لیں گے، کیونکہ سلسلہ چشتیہ اور آپ کی ذات مبارکہ یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اسلام کا ایک روشن ماضی ہے، جس سے ہر مسلمان بچے، نوجوان، مرد و عورت کو اپنے مستقبل اور اپنے حال کو روشن کرنے کے لیے اور خود کو صراط مستقیم پر جمانے کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اسے اس ماضی کی روشنی سے حصہ لینا ضروری ہے. جس کے نظر کے اندر جو مسلمان کلمہ پڑھے اور اللہ کی وحدانیت اور توحید پر ایمان رکھے اور اس کا یقیدہ ہو کہ قیامت کا ایک دن ہے اور حق ہے اور اس دن اللہ کے حضور بارس پرس ہوگی اور اہل ایمان اللہ کے فضل سے نجات پائیں گے، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے فیصلے پر صراط مستقیم پر جمع رہے، جس مسلمان کا یقیدہ ہے اس کے لیے سب سے بڑی روشنی اسلام کا قیمتی اور روشن ماضی وہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سلسلے کے اجداد اور آپ کے بعد خلفاء کا وہ سلسلہ ہے، جن کی تاریخ کا مطالعہ ہمارے لیے استقامت، صراط مستقیم پر استقامت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اور دلوں میں موجود دنیاوی حوس اور لالچ، شیطنت اور شیطان کے وسوسوں سے چھٹکارے کا طریقہ یہی وہ روشن ماضی ہے جس سے ہم روشنی لے کر اپنے چراغ ایمان کو روشن کر سکتے ہیں. اسی جذبے کے حوالے سے، اسی تعلیمی پہلو کے حوالے سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج پوری دنیا کے اندر خراج تحسین پیش کیا جا رہا. آپ سرکار اجمیر معلہ میں جل بگر ہیں اور اس مبارک بقعہ نور اور اس گنبد بیضا، اس روشن گنبد کے اندر آپ جلبگر ہیں، اور یقیناً اپنے اور غیروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آج بھی آپ اس قبر میں تشریف فرما ہو کر مسلمانوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. ایک آزاد خیال مورخ جو انگریز تھا، اس نے مسلمانوں کی دینی حمیت اور دینی ذوق اور اسلام کے ساتھ مسلمانوں کی ایک دیوانہ وار وابستگی کو دیکھ کر اس نے یہ مطالعہ کیا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. نبی پاک کی محبت جو ان کے دلوں میں جل رہی ہے، اسلام کا ذوق جو اتنی پسماندگی، اتنی ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی ایک مسلمان کے دل کے اندر اسلام کی صداقت اور امانت موجود ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو ایک آزاد خیال منش، ایک مورخ انگریز نے اپنی کتاب میں یہ عنوان لکھا کہ بھارت کے اندر ایک قبر ایسی ہے جو لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتی ہے اور لوگوں کے قبل عقیدت کو درست کرتی ہے. اور آج بھی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، تعلیمات تو بہت اونچی ہے، مقام ہے، آپ کا نام مبارک یقیناً جس سے تعلیمات فیض پاتی ہے، آج آپ کا نام مبارک اللہ کی محبت، دین کی محبت اور اللہ کی رضا اور اس سے ملاقات کے شوق کو زندہ کرتا ہے. اور اسی کو قرآن کریم فرقان حمید نے سورۃ اللقمان میں اللہ نے فرمایا تھا، اور مسلمانوں کو اللہ نے یہ نصیحت کی ہے، یہ وصیت کی ہے کہ وتبع سبیل من اناب الیہ، اس کے راستے کو جڑ جاؤ، اس کے راستے کو پکڑ لو. فرمایا پیروی کرو اس راستے کی، وتبع سبیل، پیروی کرو اس راستے کی. اب یہاں سے راستے سے مراد بندے ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ راستہ روشن ہوا ہے. تو فرما وتبع سبیل، پیروی کرو اس راستے کی اور اتباع کرو اس راستے کی، من اناب الیہ، کہ جو سب سے کٹ کر ہماری طرف آ رہا ہے. میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ اگر سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر توجہ میری طرف رکھیں، ورنہ یہاں تشریف لے آئیں، آرام سے بیٹھیں تاکہ کنسنٹریشن لیں. آپ کی وجہ سے میرا بھی دھیان ادھر نہ جائے اور ذوق برباد نہ ہو اور آپ کا بھی ذوق برباد نہ ہو. یہاں تشریف لائیے، تھوڑا سا سامنے کی طرف آ جائیے. جزاک اللہ، درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذرا سوچ لیجئے کہ آپ کس بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور کیا سوچنے آ رہے ہیں. میں لفاظی نہیں کر رہا کہ جس کو آپ ایک مبہوت ہو کر سنتے رہیں، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ سچا پیغام ہے. آج ہمارے اندر نخوت اور کبر اور خود کی بڑائی اتنی آ چکی ہے کہ ہم نے اپنے اکابر کی وہ لذت اور ذوق کو بھلا دیا ہے. لیکن ان بچوں نے جس خوبصورت انداز کے اندر خواجہ صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے، تو میں کہتا ہوں آج ہمارے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ غریب نواز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آج ہماری نمازوں کی کامیابیاں، آج ہمارے کلمے کی شان، آج ہمارا مسلمان ہونا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے ان مسجدوں کا قیام، اور ان میناروں پر اللہ کی اذان کا قیام اور سینوں میں قرآن کی بقا، یہ حضرت غریب نواز کا فیضان ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اگر اس وقت تشریف نہ لاتے جو میں آگے عرض کروں گا آپ کے سامنے حالات کیسے تھے، آج کل کے حالات ہم سے ڈیل نہیں ہوتے. ٹٹو قسم کے وزراء جو ایک ایک قانون اور ایک ایک شوچا چھوڑ دیتے ہیں اور پورا شرازہ اسلام کا گویا کہ منتشر اور بکھر جاتا ہے، تو ہم سے یہ چیز گویا کہ برداشت نہیں ہوتی. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک کہ جس میں اس کے مقابلے میں ہزار گنا اونچا فتنہ تھا، سیاسی اعتبار سے، کفار دشمنوں کے اعتبار سے، مسلمانوں کے اتحاد کا پارا پارا ہو جانے کے اعتبار سے، اس وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ہوا کہ سنگلاخ وادی کو چیر کر انہوں نے اسلام کے شفاف چشمے کو جاری کیا. اور قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو انہی لوگوں کے بارے میں درس دیا اور بیان فرمایا کہ وتبع سبیل من اناب الیہ، جس کا سادہ معنی یہ ہے کہ پیروی کرو ان کے راستے کی. من اناب الیہ کہ جو ہماری طرف مائل ہوا، یعنی اناب الیہ کا معنی یہ ہے منیب، یعنی جو سب سے کٹ کے خدا کا ہو جائے، سب کو چھوڑ کر خدا کا ہو جائے. یہاں پر مفسرین بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کر لینا بہت آسان ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بہت آسان ہے، وقتی طور پر کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جانا یہ بہت آسان ہے، لیکن کسی کی پیروی کرنا یہ بہت مشکل ہے، کسی کی اتباع کرنا یہ بہت مشکل امر ہے. پوری زندگی اس کے حوالے کر دینا، وقتی طور پر کسی کے ساتھ گزر بسر اچھائی کے ساتھ کر لینا یہ آسان ہے، لیکن پوری زندگی اس کو اپنا مرشد اور مقتدا بنا لینا اور اس کے ارشاد اور تعلیم اور تلقین کے پیچھے اپنی زندگی کو استوار کر دینا یہ انتہائی مشکل ہے. اس لیے قرآن نے فرما من اناب الیہ، ہر ایرے غرن تو خیرے کے پیچھے نہ بھاگنا، اس کے لباس سے متاثر ہو کر، اس کی لچھے دار تقریر سے متاثر ہو کر، اس کے بظاہر دینی ماحول سے متاثر ہو کر، ان چیزوں، یہ بظاہر اپیرنس، ظاہر ماحول، یہ بھی اپنی جگہ ایک ضروری ہے. لباس کا اچھا ہونا، زبان کا اچھا ہونا، گفتگو کا انداز اچھا ہونا، ماحول اسلامی ہونا، یہ سب اپنی جگہ پر اچھا ہے، لیکن مقصود اور بنیاد یہ نہیں ہے. مقصود اور بنیاد یہ ہے کہ جس نے اس ساری اچھائیوں کے ساتھ اس اچھائی کی بنیاد اور مغز اور روح کو سمجھا، اور وہ یہ تھا کہ سب سے کٹ کر وہ خدا کی طرف ہو گیا. تو فرمایا تمہارا مرشد وہ ہونا چاہیے، من اناب الیہ، مرشد کا ایک نام منیب بھی ہے، کہ جو سب سے کٹ کر انابت کرتا ہے اور رب کی طرف جڑ جاتا ہے. دنیا کے فتنے، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس، اس کی اپنی غرض، اس کی اپنی ستائش، اس کی اپنی عزت، اس کا اپنا وقار، اس کی اپنی سہولیات، جب یہ ساری چیزیں رب کے دین کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ سب کو پیچھے دھکا دے کر رب کی رضا کی طرف چلتا ہے، اور اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی خوشی، اپنا نام، اپنا کردار، اپنی اولاد، اپنی مکمل زیست اس رب کی سر دین کی سر بلندی کے لیے قربان کرتا ہے. تو ایسا شخص ہے جو منیب کہلاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے من اناب الیہ، یہی وہ تمہارے مرشد ہیں جو سب سے کٹ کر ہماری طرف ہوئے، یا جس سے بھی جڑے تو ہمارے لیے جڑے. اس میں مرشد کی تعریف بھی آ گئی، اور یہ بڑے جامع قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان کے اندر، ایک آیت کا حصہ ہے چھوٹا سا، ایک آیت کا چھوٹا سا مختصر سا ایک حصہ ہے کہ وتبع سبیل من اناب الیہ، لیکن اس کی گہرائی، گیرائی، اس کا مقصد، اس میں مطلب، اس میں پیغام، اس میں حقیقت، اس میں تعلیم، اتنی وسعت ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جس کو خدا جتنا ذوق دیتا ہے وہ اس آیت کی گہرائی اور سچائی کی لذت کو پاتا ہے. قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے قرآن کی طرف سے کہ وتبع سبیلا، پیروی کرو اس کے راستے کی. بلکہ میں راستے کی وضاحت کے ساتھ اب بتا رہا ہوں کہ راستے سے مراد وہ بندہ ہی ہے جس کی وجہ سے اس راستے کو عزت ملی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ راستہ اگر تعلیم ہے تو ہدایت دو قسم کی ہے، ایک تعلیمی صورت کی، ایک رجال کی صورت کی. تعلیم بحیثیت کتاب میں لکھی ہوئی، اور ایک تعلیم بحیثیت ان ذات اور کردار کی، جس کو دو انداز میں بیان کر دیتے ہیں کہ تعلیم اور ہدایت کی دو صورتیں ہیں، کہ ایک کتاب اللہ
اور ایک رجال اللہ. رجال عربی زبان میں مرد کو رجل کہتے ہیں، رجال اس کی جمع ہے. رجال بمانا وہ افراد، وہ مرد، وہ حقیقت شناس افراد کہ جنہوں نے تعلیم کا حق ادا کیا. اب تعلیم لکھی بھی کتابوں میں ہے لیکن پریکٹیکل ان کی زندگی میں نظر آتی ہے. فرمایا اس لیے ہدایت کے یہ دو بنیادی گوشے ہیں کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ. اس لیے قرآن کریم کے اندر جہاں تعلیم، جو احکام ہیں، جو گائیڈنس ہے، جو ہدایات ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے تو فوراً ان افراد کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کی تعلیم کا حق ادا کیا ہے. لہذا ان تمام تناظر کے اندر کوئی تفسیر بھی رائے نہیں کر رہے ہم، کوئی جبری تفسیر نہیں کر رہے. معنی اس کا یہ بنتا ہے جس طرح صراط الذین انعمت علیہم، صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں، شارع بھی راستے کو کہتے ہیں. یہ سارے عربی زبان میں راستہ، جو ہم اردو میں کہتے ہیں راستہ، جس کو آپ انگریزی میں وے یا روڈ کہہ دیتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. صراط سواد کے ساتھ، صراط الذین انعمت علیہم، صراط بمانا راستہ، مستقیم بمانا سٹریٹ، جس میں کہیں بھی اوج اور ٹیڑھا پن نہ ہو. تو صراط مستقیم انتہائی سیدھا راستہ، تو صراط راستے کو کہتے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں. تو یہاں قرآن یہ کہتا ہے وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ، پیروی کرو اس راستے کی، یعنی اس تعلیم کی، ان افراد کی، من اناب الیہ، جو سب سے کٹ کر ہمارا ہو گیا ہے. اور یقیناً یہی وہ ہستیاں ہیں. سب سے پہلے تو اس ذات کے اصل مصداق جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، جو انابت کا فرد کامل ہے، جو منیبیت کا فرد کامل ہے، اور پھر آپ کے تتبع اور آپ کی نیابت اور آپ کی تربیت میں حضرات صحابہ اہل بیت ہیں، پھر امت کے اولیاء و صالحین ہیں. تو قرآن میں یہاں پر یہ کہا وتب سبیل من اناب الیہ، پیروی کرو اس کے راستے کی کہ جو کٹ کر ہمارا ہوا. اس پر میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اس آیت کی تفسیر میں جو علماء نے لکھا ہے، فرمایا یہ آیت حضرت ابوبکر کی شان کو بیان کرتی ہے. یعنی قرآن کریم میں درجنوں آیات سیدنا صدیق اکبر کی صداقت، آپ کے اخلاص، آپ کی ولایت، آپ کی کرامت پر گویا ہے. ان میں سورہ لقمان کی یہ آیت واضح طور پر وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ تھا. صدیق اکبر کیسے منیب ہیں، کیسے ہما فکر حضور کی طرف ہیں اور دین کی طرف ہیں، اس کا ذائقہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ان کو پڑھا ہو. ان کے ایمان لانے سے لے کر آج مزار مقدسہ میں ہونے تک، اور مزار مقدسہ سے پھر قیامت کے دن اٹھنے تک، جو بشارات قرآن کریم نے، جو ان کی عملی زندگی جو موجود ہے، یہ اس بات کا بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ واقعی میں انابت کی رسول پاک کے بعد اگر کوئی زندگی کسی کی مکمل طور پر اس سانچے میں ڈھل کر نظر آتی ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. یہاں پر محسرین ایک جملہ لکھا ہے، پھر میں آگے بڑھ کے حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا یہاں پر، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا پیروی کرو، توجہ سے سنیے گا، اور یہ بہت قیمتی باتیں ہیں ہمارے لیے، اگر ہماری زندگی نے ہم سے وفا کی ہے تو یہ درس اور یہ سبق ہم سیکھ لیں. قرآن کریم نے جو یہ بات کی ہے کہ پیروی کرو، اتباع کرو، فالو کرو اس کے راستے کو، من اناب الیہ، جو ہماری جناب میں مائل ہو گیا، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ ہماری طرف ہو گیا. تو یہاں پر ان صحابہ کو درس دیا جا رہا تھا، اور واقعی میں سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد، چاہے وہ مولا مرتضیٰ ہوں یا سیدنا صدیق اکبر ہوں یا زید بن حارثہ ہوں یا ہماری ماں سیدہ خدیجہ ہوں، جس کے ایمان نے بعد والوں کے لیے انابت کا کام کیا اور بعد والوں کے لیے کشش، بعد والوں کے لیے رغبت، بعد والوں کے جس کی زندگی نے جن کو اٹریکٹ کیا کہ وہ اس کو دیکھ کر آئے، وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی النورین، درجنوں صحابہ اکرام، اجلا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین. سعد بن وقاص کتنا بڑا نام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہیں، یعنی بنو زہرہ سے، سیدہ آمنہ بنو زہرہ قبیلے سے تھی، قریش کی شاخ ہے بڑی مشہور، جس طرح حضور کے والد بنو ہاشم سے ہیں، قریش بنو ہاشم کی شاخ ہے. اسی طرح سیدہ آمنہ پاک قریش میں وہ بنو زہرہ ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، یہ سارے بنو زہرہ ہیں. حضرت سعد بن وقاص وہ عظیم ہستی ہیں جن کی استقامت اور جن کا اخلاص اور جن کی وفاداری کو دیکھ کر اللہ کا حبیب یہ کہہ گیا کہ ساری خدائی مجھ مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ اے مصطفیٰ کریم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن ایک ساتھ میں تیری استقامت اور تیرے اخلاص کو دیکھ کر کہتا ہوں، ساتھ تجھ پر محمد عربی کے ماں باپ قربان ہو جائیں. اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا اعزاز جس صحابی رسول کو ملا وہ حضرت سعد بن وقاص ہے. اسلام کی راہ میں جس نے سب سے پہلے تیر چلایا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ قریش مکہ کے بڑے ذہین فتین لوگ تھے. وَاتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا کہ پیروی کر اس کے راستے کی جو ہماری طرف مائل ہوا. اب اس آیت کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے، جو مفسرین نے کہا بالکل درست کہا، حضرت سعد بن وقاص آئے اور ایک ہی سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق سے، کیا تم جناب محمد پر ایمان لائے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم لائے ہو؟ بھائی وہ تو بیان کر رہے ہیں تو خود چلے جاؤ نا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ فرما من انا بیلے، پیروی کر اس کی راستے کی کہ جو ہماری طرف مائل ہوا. تو سعد بن وقاص جیسا عظیم ذہین فتین شخص حضرت ابو بکر صدیق سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ جناب محمد پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں میں لے آیا. فرمایا آپ مطمئن ہیں؟ فرمایا میرا تو یہی عقیدہ ہے، انہوں نے یہ بات سنی جا کر ایمان لے آئے حضور کے حق. یہی حضرت عثمان غنی نے کیا، یہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا، کہ جن کا ایمان ان کے لیے کشش کا باعث بنا، اوروں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی ضمانت بنا، اور اس وقت اسلامی تنظیم کو مضبوط افراد کی ضرورت تھی، تو جس کا کردار ظاہر میں اور جس کا اخلاص باطن میں ان تمام کمال پر اترا کہ ایک شخص جو مسلمان نہیں ہے اور کئی پشتوں سے بتوں کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا اخلاص اور آپ کا طرز، آپ کا کیا و فیصلہ اس قدر مکہ میں معتبر تھا کہ صدیق وہ ہے کہ بغیر غرض ہی کے کسی کو چاہتا ہے. فرمایا ہاں، اور بغیر غرض کے کسی کے ہو جانا اسی کو منیب کہتے ہیں اور اسی راستے کو اناب کہا جاتا ہے. اور قرآن نے سورہ لقمان میں اسی بات کو ذکر کیا، وَاتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی کر اس کے راستے کی جو ہماری طرف مائل ہوا. پھر آپ کے تتبع میں تمام صحابہ کرام اور پھر بالخصوص یہ ہستیاں جن کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت سے روشنی اور نور لینے کے بعد میرے دوستو بزرگو، اب میں آ رہا ہوں براہ راست، یعنی اسلام کو پورا سلسلہ اگر آپ اعلان نبوت سے جد و جہد کو دیکھیں اور جملوں کو میرے سمجھیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات اور حقیقت کے لیے وہی جملے آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو تقریباً اس کی غماز کر رہے ہوں. ہاں اس حقیقت کو بیان میں کم تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت کے مقابلے میں بیجا اور فضول نہیں ہو سکتے. میرے پاس وہ کلمات نہیں ہیں، نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں ان ہستیوں کے اخلاص اور سچائی کے لیے کوئی جملہ چن کر آپ کے سامنے لا کر رکھوں. اگر وہ الفاظ ہو بھی تو ہمارے ذہن و فکر میں اتنا علم اور اتنی درک، اتنی قوت، اتنی صلاحیت اور لفظ اور علم کی قدر نہیں ہے کہ ہم ان لفظوں کو سمجھ سکے کہ یہ کہاں پر بولا جاتا ہے. لیکن میرے دوستو بزرگو، میں کیونکہ اگر جو پڑھنے والا آدمی وہ دیوانہ ہوتا ہے، یہ ان کو پڑھنے کے بعد بندے کی زبان نہیں کھلتی، بندہ پھر دور کہیں قبرستان میں تنہا یا بیابان میں جا کر آنکھیں اس کی بند ہو اور روزے کی حالت کے اندر وہ ہو، نہ کسی انسان کی آواز اس کے پاس ہو، وہ خاموشی سے ہی اپنے دل دل میں اللہ کو سلام پیش کر رہا ہو، اس کے محبوبوں کے لیے دعا کر رہا ہو. یہ وہ کیفیات بندے کی مل جاتی ہے کہ اس میں زبان پھر بندے کی بند ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی خدمات اتنی آگے ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جو ہم ترجمانی کریں، ہمارے الفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگو، جناب سید عالم کے اعلان نبوت سے آپ غور کیجئے کتنی پریشانیاں، مشکلات، کتنی جد و جہد رہی. کب تک؟ جب تک فتح مکہ نہ ہوا. فتح مکہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر سرکار نے پردہ فرمایا، صدیق اکبر کا دور، فاروق اعظم کا دور، عثمان غنی کا دور، مولا مرتضیٰ کا دور، کربلا کا واقعہ، بعد کے واقعات، یہ مشکلات کی کڑیاں چل رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ایک ایک اپنے بندے کے ذریعے اسلام کے نقصان کی تلافی ہو رہی ہے، اور اللہ اس دین کو پھر بچا رہا ہے، پھر بچا رہا ہے، پھر بچا رہا ہے. اس طرح میرے دوستو ہوتے ہوتے اب اعلان نبوت مصطفیٰ کو 600 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے جی؟ یہ تو وہ ذہن میں اگر سیرت کے واقعات اگر وہ بیان کروں تو کئی راتیں گزر جائیں، لیکن وہ ساری مشقتیں سیرت اگر آپ کے ذہن کے اندر ہیں، بدر و حنین کی پریشانیاں، جرت، جدوجہد، مشکلات، آسمان سے جیسے پانی گرتا ہے ایسی آزمائشیں گر رہی تھیں. 13 سالہ وہ نبوی دور جو ہجرت سے پہلے کا تھا، پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دے اس سختی کے سامنے، جو 110 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پہاڑ کی سختی کو ہرایا اور اپنی جان پر کھیل کر اسلام کو بچایا. پھر انصار، پھر مدینہ منورہ کے اندر پریشانیاں، باہر کے لوگوں سے جہاد، مارکے، اختلافات، روزانہ کے معاملات، اس حالت میں ایک بہت بڑا سانحہ ارتحال، سرکار کا دنیا سے پردہ فرما جانا. اس کے بعد صدیق اکبر کے اوپر یہ کٹھن ذمہ داری کہ پہاڑ کو سر پہ رکھ دینا، یہ کندھے پر اٹھا لینا، اگر محاورہ کہا جائے یہ ممکن تھا، لیکن سرکار کو مزار مقدس میں رکھنے کے بعد اسلام کا یہ بوجھ اٹھانا بہت محال تھا. اللہ رب العالمین نے جرت حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا. گھر کا باپ مر جائے تو بندہ اپنے 4 بھائیوں کو نہیں سنبھال سکتا، اپنی بیوہ ماں کو نہیں سنبھال سکتا، باپ کا پھیلایا ہوا کاروبار نہیں سنبھال سکتا. کاروبار سنبھال بھی لے تو وہ جذبات، وہ مٹھاس، وہ اخلاص، وہ فکر، وہ پختگی نہیں لا سکتا. تو گھر کا اگر باپ چلا جائے تو ایک چھوٹے سے نظام کو بڑا بھائی نہیں سنبھال سکتا. تو جہاں امت کا رسول دنیا سے چلا جائے، اور اس امت کو حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھال کے دکھایا. اور اس جرت کے ساتھ سنبھالا کہ آنکھ میں آنسو بھی ظاہر نہیں آیا. فرمایا اگر میں رو گیا تو یہ سب مر جائیں گے. فاروق اعظم جیسا بندہ دھاڑے مار کر رو رہا ہے، اللہ اکبر، اور تلوار وہ کھینچ چکے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز نہیں آنی چاہیے کہ کوئی یہ کہے کہ سرکار کا انتقال ہو گیا ہے. وہ غم اگر آپ محسوس کریں، وہ ماں جس کی گود میں بچہ کھیلتا ہے، وہ باپ جس کی گود میں بچہ کھیلتا ہے، اس کے سامنے تنہائیاں اس کے ساتھ گزارتا ہے، ماں باپ کے ساتھ سوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اتنے میں باپ مر جاتا ہے، وہ باپ کو قبر میں اتارتا ہے، وہ صدمہ اس بچے سے پوچھو کہ وہ اس یاد کو کیسے برداشت کرے. تو کہاں باپ کی محبت اور شفقت، کہاں سرکار کی ضرورت اور عنایت. تو انتہائی ملعون اور خبیث ہیں جو حضرت ابوبکر پر تبرہ کرتے ہیں. ان غلیظوں کو اگر رتی برابر بھی وفاداری کا جھونکا لگا ہوتا تو صدیق کو پلکے جھکا کر سلام پیش کرتے ہیں کہ جس نے جس ہمت کے ساتھ، جس استقلال کے ساتھ، جس جذبات کو ضبط کر کے پوری امت کو سنبھالا دیا. صرف امت کو سنبھالا نہیں دیا، اس سنبھالے کے دوران ہی فتنے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایک ایک کو ذبح کرنا تھا. ایک طرف یہ جذبات کہ وہ تنہائی میں وہ کیا چیختے ہوں گے اور چلاتے ہوں گے تنہائی میں، وہ یاد مصطفیٰ. اور اس لیے علماء نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جناب رسول مکرم کے وصال کے وقت صحت مند تھے، 2 سال میں پورا بدن ہی گر گیا ان کا، اور 2 سال میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی وہ غم جس کو انہوں نے دل میں چھپا کر رکھا کہ ظاہر کروں گا تو دشمن سمجھے گا کہ ہم کمزور پڑ گئے، اپنے جن کا میں سربراہ ہوں ان کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ جو بڑا ہے اسی نے تو ڈھارس باندھنی تھی، اس کا یہ حال ہے. تو کیسے کیسے آزمائش جناب صدیق پر گزری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ. تو میرے دوستو بزرگو، یہ لمبا سلسلہ نواسہ رسول کو کربلا میں شہید کیا. کس نے مارا جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے تھے، داڑیاں ان کے منہ پر تھی، کلمہ وہ پڑھتے تھے، نمازوں کا دعویٰ وہ کرتے تھے. اتنا بڑا دھوکا اسلام کو ہوا. امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا. کن لوگوں نے دیا؟ جو نماز روزہ دعوے کے مدعی تھے، منافقت کی انتہا پر تھے. شہر رسول میں رسول اللہ کے ختم، حضرت عثمان جانشین رسول کو سرکار کے روزے کے سامنے شہید کر دیا. رسول اللہ کے دل میں سب سے محبوب جناب علی المرتضیٰ کو کوفے کے اندر شہید کر دیا. تو یہ خطرناک واقعات بھی مشکلات کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ بشارات، عنایات، پھر اللہ رب العالمین جل وعلا پھر کسی محبوب کو اپنے مرشد کا، اپنے محبوب کے جو محبوب مرشد اعظم ہیں ان مرید کا اس امت کے لیے مرشد بنا کر پھر آگے کرتا اور یہ اسلام کا قافلہ پھر آگے بڑھنا شروع ہو جاتا. یہاں تک کہ میرے دوستو یہ 600 سال کا عرصہ گزر گیا. اب ہندوستان کے جو سرزمین ہیں اس میں اس خطے کی طرف اسلام کو بڑی توقع ہے, اور یہ وہ 6ویں صدی ہجری ہے, یہ 6ویں گویا کہ 600 سال کے بعد کا یہ عرصہ ہے, اور یہ شمسی اعتبار سے 12ویں صدی عیسوی ہے, 12ویں صدی عیسوی, اور ہجرت کے اعتبار سے 6ویں صدی ہجری. یعنی انگریزی کیلنڈر کے حوالے سے, شمسی کیلنڈر کے حوالے سے, جس طرح کے ابھی آپ دیکھے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو گئے ہیں, تو یہ جو دور میں آپ کے سامنے بات کو مزید پھیلائے بغیر دربار خواجہ میں حاضری دینے سے پہلے یہ تاریخی حقائق جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تو یہ جس طرح 21ویں صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے جی, 21ویں صدی کا یہ فروری چل رہا ہے, مارچ شروع ہونے والا ہے, تو ہم تھوڑا پیچھے چلیں تو یہ 21ویں صدی ہے, وہ 12ویں صدی عیسوی تھی, اور ہجرت کے اعتبار سے یہ 1442 یعنی 15ویں صدی ہے, وہ 6ویں صدی تھی. 6ویں صدی کے اندر میرے دوستو بزرگو کفر کا اتنا زور ہو چکا تھا, ایک تو نیم وحشی تاتاریوں کا زور آ گیا جس نے مسلمانوں کی مسجدیں, خانقاہیں, مدارس, لائبریریاں, علماء سب کو ختم کرنا شروع کیا, بخارا کو تباہ کر دیا جو مرکز تھا آپ کے علم کا, سمرقند کو تباہ کر دیا جو مرکز تھا آپ کے علم کا, بغداد کو تہس نہس کر دیا جو مرکز علم تھا وہاں کا, سارا علم کتابوں کے اندر, انہوں نے کہا جی کتابیں ہی ختم کرو, مسلمانوں کے علماء کو مار ڈالو, کتابیں ختم کرو تاکہ آنے والے دور تک یہ تعلیم باقی ہی نہ رہے. جس طرح کہ آج کے دجالی حکومت جو ختم نبوت کے لفظ میں تحریفیں کرتی ہے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج کے ریاست مدینہ کا نام لے کر ایسی نقب لگا رہے ہیں تو تاتاری کیا کر رہے ہوں گے. توجہ ہے آپ کی, نور الحق قادری جب نام قادری کا لے کر ختم نبوت کی پشت پر ایسی نقبیں لگ رہی ہوں, بعد میں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا حج کا فارم کس نے بدلا. ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو کچھ سال پہلے ایک حکومت کے لیے محافظ ختم نبوت بن کر میدان میں آئے اور اسمبلیوں کے اندر انہوں نے چیخا, آج گونگے کیوں پڑ گئے ہیں. تو یہ دیکھیے دین کے نام پر اتنا بڑا دھوکا, یہ میں اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھا دھوکا کس طرح دیا جاتا ہے. تو آج ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود سراسر جو اسلامی ریاست بحمد اللہ تعالیٰ کہ لاکھوں کی قربانی دے کر جس ریاست کو لیا گیا ہے, اس میں نقب لگانے کے لیے کلمہ, نماز, روزہ, حج, جمعہ, ریاست مدینہ سب کا نام لے کر اس طرح دھوکا دیا جاتا ہے, تو مجھے بتاؤ ہندو راجاؤں نے کیا کیا ہوگا اسلام کے ساتھ, اللہ اکبر, تاتاریوں نے کیا کیا ہوگا. لہذا یہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں, کو میں نہ کوئی سیاسی بندہ ہوں نہ مجھے بیجا کسی کو چھیڑنے کی عادت ہے, لیکن جو ایشو ہے جب خواجہ کو بیان کریں گے تو ان دجالوں کو لینا پڑے گا سامنے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرتھوی راج وہاں رہا. آج کتنے پرتھوی راج ہیں جو اسلام کا نام لے کر اندر ہیں اور اندر سے ہیں وہ پرتھوی راج, جو ایک آرڈیننس لا رہے ہیں, ہنسنا نہیں ورنہ میرے اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں, آرڈیننس لا رہے ہیں کہ مزارات اور مسجدیں ہمارے کنٹرول میں ہوں گی. میں نے کہا یہ مسلمان مر سکتا ہے لیکن یورپ کا غلام نہیں بن سکتا, یہ بول جانا, تمہاری ایف اے ٹی سی اپنی جیب میں رکھو. مسلمان بھوک سے مر سکتا ہے لیکن دجالیت کا نظام یہاں پر نہیں لا سکتا. کہ اب گورے کی ایمان پر تقریریں کی جائیں گی یہ کبھی نہیں ہو سکتا. خواجہ کا ماننے والا جس نے, اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا یہ آپ کا روشن ماضی ہے, اس روشن ماضی کو پڑھے بغیر آپ اپنی زندگی کو روشن کر ہی نہیں سکتے. ہوس, دنیا, لالچ آپ کو کھا جائے گی, لیکن آپ کے سامنے اگر غوث اعظم کا روشن ماضی ہو, کربلا والوں کا روشن ماضی ہو, بدر و حنین والوں کا روشن ماضی ہو, سیدنا خواجہ کا روشن ماضی ہو, بابا فرید اور نظام الدین اولیاء ان کا روشن ماضی جو آگے میں بتاؤں گا, تو پھر یہ آپ کے اندر جرت اور ہمت اور صداقت پیدا کرے گی اور آپ یہ کہیں گے کہ اپنے حقوق کے لیے اعلان کرنا ہمارا فریضہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم قادری ہیں, چشتی ہیں, نقشبندی ہیں, سرور. قادری چشتی اس لیے نہیں بنتے کہ ہاتھ باندھ کے وزیر اعظم صاحب, وزیر اعظم صاحب, وزیر اعظم صاحب, وزیر اعظم کے ساتھ. ارے شرم کرو, تم خود کو پیر کہتے ہو, اس وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی کہتے کہ وزیر اعظم صاحب یہ زلفی بخاری جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس نے شیعہ کو لا کر ابو بکر صدیق کو گالی دلوائی تھی. وزیر اعظم صاحب ختم نبوت کے خلاف نصاب میں تبدیلی ہو رہی ہے, جب اتنی جرت نہیں تو تم میر جعفر میر صادق بدبخت و خبیث پیروں, تم خود کو نقشبندی بھی اور چشتی بھی کہو تو تمہارا نہ امام ربانی سے کوئی تعلق ہے نہ خواجہ سے کوئی تعلق ہے. جب تک خواجہ کی تاریخ زندہ رہے گی تم جیسے چندی چور پکڑے جائیں گے اور عوام کے سامنے حق سامنے ہوگا کہ چشتی ہوتا کون ہے اور لبادہ کون اوڑھتا ہے. لہٰذا ایک کرنٹ ایشو ہے, اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ بات کر کے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. چھٹی صدی ہجری, آئیے اس طرف. یہ تاتاریوں کا دور تھا, مسلمانوں کی کمر توڑنے کے لیے تاتاری آ گیا ہے, مسلمانوں کی ریاستوں کو تہس نہس کرنے کے لیے تاتاری آ گیا ہے. یہ حال ہو گیا تھا چھٹی صدی ہجری کے اندر کہ مسلمانوں کی حکومت کی فوجیں ڈر گئیں, وہ تاتاریوں کے مقابلے پر آنے سے ڈر گئیں, لڑنے سے بھاگ گئیں. لیکن اس وقت بھی اگر اس امت کو کسی نے سہارا دیا تو وہ غریب نواز اور آپ سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر لوگوں نے دیا. حضرت سرکار شیخ نجم الدین کبریٰ, آگے بڑھتے ہیں. سرکار نے شیخ نجم الدین کبریٰ 1221 عیسوی جن کی کا وصال ہے, آپ نے ایک خانقاہ بنا رکھی تھی گردیز کے قریب, بلکہ یہ رشیا کے ان علاقوں کی طرف, اور آپ نے اپنی خانقاہ کے اندر جو مریدین تھے آپ نے اپنے کشف سے جان لیا کہ چند مہینوں کے بعد ایک فتنہ آئے گا. آپ نے اپنے مریدوں جن کو آپ نے تربیت دے دی ان کو اٹھایا, فوراً اپنے گاؤں کی طرف جاؤ, اپنے علاقوں میں جاؤ, اپنے علاقوں میں خانقاہیں قائم کرو, کیونکہ میں فتنہ دیکھ رہا ہوں جو آ رہا ہے. اگر ہم سب یہیں پر رہے اور مار دیے جائیں تو باہر مبلغ کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا نکلو یہاں سے. آپ نے مختلف علاقوں میں لوگوں کو روانہ کیا, اور یہ شیخ نجم الدین کبریٰ اور اس کے بعد سرکار فرید الدین اتار, شیخ فرید الدین اتار تو باقاعدہ تلوار اور بھالا لے کر آپ تاتاریوں کے مقابلے پر آئے, اور شیخ فرید الدین اتار تاتاریوں کے ہاتھ شہید ہوئے. نام تو آپ شیخ فرید الدین اتار کا سنتے ہیں لیکن ان کی شہادت کس نے مارا؟ ان کو تاتاریوں نے مارا. آپ اپنی خانقاہ سے نکل کر جب دیکھا کہ جناب وہ مساجد کو ڈھا رہے ہیں, مسلمانوں کو مار رہے ہیں, تو یہ گدی پر بیٹھ کر وزیر اعظم کی کاسہ لیسی نہیں کرنے لگے بلکہ اصل مشائخ تھے, یہ میدان میں آئے مسلمان کی دستگیری کے لیے اپنے مریدوں کے ساتھ. جس طرح مٹا کے علاقے کے اندر حضرت پیر عبد الصمد صاحب نے طالبان سے لڑائی کی اور 5000 مریدوں کے ساتھ وہ شہید ہوئے, بھاگے نہیں, ان بھیڑیوں کے ساتھ وہ مٹا کے علاقے سوات کے اندر وہ لڑے. تو یہ ہمارے گویا کے طریقت کے اصولوں میں رہا ہے. اس لیے تو قرآن نے کہا تب سبیلا من اناب الیہ, پیروی اس کو کر جو اپنی عزت شوکت سب کو پیچھے پھینک کے صرف اللہ کی طرف آیا ہو. تو میرے دوستو بزرگو, یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں چھٹی صدی ہجری تاتاریوں کے ساتھ بڑی گھمسام قسم کی جنگ ہوئی ہے اور اس میں لڑائی کا سلسلہ رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جل والا نے یہ فضل فرمایا کہ ہلاکو خان کا چچا کا بیٹا برکت اللہ خان, جو شیخ شمس الدین باخوری کے, جو شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلفاء میں سے تھے, ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. اور یہ کہانی دوبارہ ریورس ہونا شروع ہو گئی کہ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے وہ آگے بڑھے. میں اس پر صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. علاؤالدین خلجی کو دیکھیں آپ, اگر تھوڑی تاریخ آپ کو بتا ہو تو یہ چھٹی صدی ہجری کا آخری ہے. علاؤالدین خلجی اس کے دور تک تاتاری ہندوستان پر حملہ کرتے رہے. قطب الدین قباچہ کا دور دیکھ لیں آپ, علاؤالدین خلجی کو دیکھیں. مغل اور تاتاریوں نے ہندوستان پر بار بار حملے کیے. علاؤالدین خلجی کی تاریخ میں آتا ہے کہ جناب جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں سے ہے. بولیے سبحان اللہ. آج بھارت کوئی ڈرامہ فلمیں بنا کر اپنی اگر بات کر, مجھے کوئی بچہ کہنے کا وہ تو بھارت نے فلمیں بنائے, میں نے کہا بھارت نے بھی تو اپنے کالے منہ کو کہیں چھپانا تو ہے نا. علاؤالدین خلجی جس نے اردو زبان کو ایجاد کیا, اور جو خواجہ نظام الدین اولیاء, میں نے پورا درس اس پر دیا, خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید, اور وہ خواجہ سے یہی کہتا تھا کہ ایک دفعہ مجھے اپنی ملاقات کا موقع عنایت فرمائیے. لیکن خواجہ یہ نہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم صاحب, خواجہ فرماتے تو میں تو فقیر درویش آدمی, میرا جو پیغام ہے وہ تم تک پہنچ ہی رہا ہے نا, پہنچ ہی رہا ہے. اس کا بیٹا جس کو فیروز خان کہا جاتا ہے, علاؤالدین خلجی کا بیٹا, وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا بغضی تھا اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا. اللہ نے حال یہ کیا کہ اسی کے سپاہی نے اس کا کام تمام کر دیا. لیکن آپ چشتی سلسلوں کو دیکھیں گے کہ ان کا اثر, ان کی تعلیم اس قدر مخلص رہی ہے اور سلامت رہی ہے کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اسلامی سلاطین کے اوپر ان کا نام رہا ہے. اب میرے دوستو بزرگو, اس کا تیسرا مرحلہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ برصغیر کے اندر تاتاری فتنوں کے دوران یہ تمام لوگوں نے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں اس بات کو لکھا. سب سے پہلے میں کوٹ کروں گا یہاں پر ابو العلا مودودی کو. ابو العلا مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں اور غامدی کے چہیتے ہیں, وہ جاوید غامدی جو صبح شام بیٹھ کر صوفیہ کی تعلیم کو کہتا ہے یہ صوفیہ کا نیا دین ہے. تو ہم نے کہا صوفیہ کا تو کوئی نیا دین نہیں ہے, لیکن غامدی نیا دین لایا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نیٹ پر دیکھیے وہ ایکٹر کیا نام ہے جس کا, وہ پہلے ہندو تھا پھر وہ ادھر ادھر ہوا غامدی کے ساتھ, حمزہ علی, کیا حمزہ علی عباسی جو مرزائی بھی رہا مرزائیوں کے ساتھ ہو. تو وہ غامدی سے پوچھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سب سے افضل کہا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو عقیدہ اسلامی نہیں ہے. انٹرنیٹ پر تقریر موجود ہے اس کی, اور کہیں پر کوئی اس کو ذرا کس کے پکڑے تو پھر حضور کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک جگہ پر کہنے لگا جی مرزا نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. جب کینیڈا کے اندر مسلمانوں نے پکڑا تو وہاں پر کہنے لگا نہیں میرا تو مرزائی سے کوئی تعلق نہیں, اس نے تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. ایک جگہ کہنے لگا جناب ختم نبوت پر, ختم نبوت پر قرآن کی 100 آیتیں ہیں, مرزا نے اس کا انکار کیا. میں نے کہا غامدی کذاب, قرآن کی ایک آیت کے انکار سے بھی بندہ کافر ہوتا ہے, اور تو خود کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت حضور کے آخری نبی ہونے پر 100 آیات ہے, اور تو خود کہہ رہا ہے کہ مرزا نے ختم نبوت کا انکار کیا, پھر کہتا کافر میں نہیں کہتا. تو میں نے کہا کافر نہیں کہتا تو پھر انکار کا فلسفہ بیان کیوں کرتا ہے؟ کس طرح دھوکہ اسلام کو دیا. توجہ ہے, یہ سب نیٹ پر موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر, اگر آپ لکھیں کتنا بڑا جھوٹ اور دجل دیکھیں. کیونکہ کینیڈا کے اندر قادیانیوں سے ایڈ پکڑنی ہے, امریکہ میں ایڈ پکڑنی ہے, برطانیہ سے ایڈ پکڑنی ہے قادیانیوں سے. تو وہاں پر کیا بات کر رہا ہے؟ جب یہاں پر مسلمانوں نے اس کو پکڑا کہ آپ بولیے, جب بیچ میں فتنہ اٹھا, امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگروں نے جو جد و جہد کی اور بڑے بڑے دہریوں کے قبلے انہوں نے درست کیے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو اب آپ دیکھیے میں آپ کے سامنے جو بات کرنے جا رہا ہوں. تو غامدی کو جب پکڑا گیا, میں آگے کوئی لچر بازی ادھر ادھر نہیں لے جاؤں گا آپ کو, آپ بچے بیٹھے ہیں, یہ شعوری محفل ہے, اس میں علم و دانش اور شعور کی بات ہم آپ سے کریں گے, اس سازش کے بارے میں علمی دیانت سے بات کریں گے, کس کو زبردستی کسی کو نہیں رگڑیں گے. ہم حوالہ دکھانے کے بالکل پابند ہیں, جو جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اس کو جب پکڑا گیا پاکستان کے اندر کے قادیانیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ کافر کہے تو ایڈ رک جائے گی, کافر کہہ دے تو ایڈ رک جائے گی. تو گول مول فارمولا دیتا ہے غامدی کا کام یہی ہے, شک پیدا کرنا. کہتا نتیجہ میں نہیں بتا سکتا, تو نتیجہ نہیں بتاتا تو پھر بحث کیوں کرتا ہے؟ بحث کیونکہ وہی ڈاکٹر علاج کے لائق ہے کہ جو علاج کر سکے, صرف مرض کے مرض کی تشکیق یا صحیح ادویات کے بارے میں تشکیق کو بیان کرنا اور خود کچھ نہ کر سکے تو فتنے باز نہیں, تو اور کیا ہے. اب اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں کسی شے کو برا نہیں کہوں گا اور کسی شے کو صحیح نہیں کہوں گا, تو پھر گھنٹوں بھر تقریر کس موضوع پر کرتے ہیں آپ؟ جب نتیجہ آپ نہیں دے سکتے, توجہ ہے آپ کی, جب رزلٹ آپ نہیں دے سکتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, تاکہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھا جائے, جو سامنے کھڑا ہے اس کی بھی بات مکمل ہو جائے, اس کو کہیں میں نے تو آپ کو برا نہیں کہا تھا, اس کو کہہ دے کہ میں نے آپ کے مطلب کی بات کر دی. تو اب اسی حوالے سے ذرا توجہ سے سنیں اور شعور رکھیں, مسکرائیں نہیں شعور رکھیں. جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں, ہم سب سنجیدہ ہیں لیکن کچھ بات کرنے کی ضروری بھی ہوتی. غامدی سے پوچھا گیا اس زمانے کے اندر, ہم بتانے کے قائل ہیں, 1.5 سال پہلے کی اس کی ویڈیو ہے, کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا. جاوید غامدی کہتا ہے, اس سے پوچھا گیا کہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, حضور آخری نبی ہیں, اس بارے میں جاوید غامدی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, جاوید نام بھی فارسی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو منافق ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ تو کہتا ہے جی ختم نبوت حضور کا آخری نبی ہونا یہ تو قرآن کی 100 آیتوں میں لکھا ہوا ہے. اب میں اس کو تھوڑا کھول اس لیے رہا ہوں بار بار تاکہ یہ بات آپ کے دماغ میں گھس جائے اور آپ سمجھیں اس بات, جو ایسی افریت اور بھوت سوار کیا ہوا جس کو ہمارے پاکستانی چینلز اٹھا کے لے کے پھر رہے ہیں. توجہ ہے, بات کریں جی, آپ غامدی صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ غامدی صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا درد سنیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غامدی سے جب پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قرآن کیا کہتا ہے, تو کہتا 100 آیتیں ہیں, جس میں قرآن حضور کو آخری نبی کہتا ہے اور پھر خود کہتا ہے. ہاں مرزا غلام محمد قادیانی نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے. لیکن کافر کسی کو قرار دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو جو اس نے انکار کیا ہے یہ بکواس تو کر کے مسلمانوں کو مطمئن کر رہا ہے کہ نہیں غلام قادیانی نہیں ہے, اور ادھر ان کو مطمئن کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے 100 آیتوں کی بات کی لیکن تم پر حکم نہیں لگایا. توجہ ہے. تو اگر 100 آیتیں حضور کے, توجہ کرو میرے بچوں, 100 آیتیں حضور کے آخری نبی ہونے پر ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ 100 آیتوں کا انکار کرنے والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میرے بچوں, بھائیوں, بزرگوں, قرآن کی تو ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا. چے جائے کہ 100 آیتوں کا انکار کرنے والا پھر کہے جناب میں اس کو کافر نہیں کہتا. تو جب نہیں کہتا تو پھر مرزا کے لیے یہ جملہ کیوں کہتے ہو تم کہ مرزا غلام احمد قادی نے انکار کیا, تاکہ یہاں پر مسلمانوں کو خوش رکھو اور وہاں پر کوئی حکم نہ لگاؤ تاکہ جناب قادیانیوں کو خوش رکھو. توجہ ہے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضل الانبیاء ہونے کا انکار کیا اس نے. ساری امت کا, چاہے جتنے بھی فرقے آئے, سب نے اس بات کو مانا ہے. اختلاف اگر ہوا بھی ہے تب بھی انہوں نے کہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں افضل ہے قرآن کی آیتوں سے. غامدی نے انکار کر دیا عباس حمزہ علی عباس کے عباسی کے پروگرام کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نہیں کہ یہ غامدی کا دین ہے محمد رسول اللہ کا دین؟ مناظر اسلام علامہ سید اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو کچھ سال پہلے بڑا لیا اور کہا کہ بیٹا تو قادیانی ہے, تو چھپتا ہے, یہ بہت باغا ادھر ادھر. اور مناظر اعظم حضرت علامہ سید اسد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی. تب جا کر اس کو وہاں پر پکڑا کینیڈا کے اندر اور اس نے دیکھا کہ جناب اب تو میں نیچے اوپر سے کش دیا گیا ہوں. تو ریڈیو کے پیغام میں کہتا ہے بھلا میں کیسے ان کو مان سکتا ہوں, میں تو اس کا انکار کرتا ہوں, میں مرزائیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا. اگر نہیں سمجھتے تو تیری وہی 20 سال پرانی تقریریں جو آج بھی نیٹ پر موجود ہے, جو تو کہتا ہے کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے, کتنا جھولے دیکھے آپ, کیا ہی نہیں ہے. تو بھائی ایک طرف تو اس کو کہہ رہا ہے کہ جناب کیا ہے اور میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا, ادھر تو کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا, اور سارا اٹھا کر محی الدین عربی کے گلے میں ڈال رہا ہے کہ یہ تو صوفیوں نے چلایا ہے, مرزا تو بےچارا بالکل پاک صاف تھا ماذا اللہ. سمجھ رہے ہو؟ اس وقت پوری دنیا مجھے دیکھ رہی, یہ ہے غامدی صاحب کا مکر. اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب کا دین ہے, یہ محمد رسول اللہ کا دین, اسلام محمد رسول اللہ کے دین کا نام ہے, غامدی کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں. کہہ دے آپ نے سخت بات کر دی جناب, میں آگے اس کو لے رہا ہوں, آپ نے سخت بات کر دی. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ غامدی صاحب کا دین؟ میں نے کہا غامدی کی 3600 تقریریں ہم نیٹ سے دکھا سکتے ہیں جس میں وہ حضرات صوفیہ کو طنز کرتے ہوئے کہتا ہے یہ صوفیوں کا دین ہے, یہ صوفیوں کا دین ہے, یہ صوفیوں کا دین ہے. یعنی یہ تاثر دیتا ہے کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات اسلام کے متوازی ہے, یعنی مقابلے میں ہے اور خلاف ہے, اسلام الگ ہے صوفیت الگ ہے. تو میں نے کہا تیرے جیسا کذاب جو صوفیہ کی سچی ستری عین قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات کو ہیں ان کو ان کا دین قرار دے کر اسلام کے مقابلے میں دین کہتا ہے, تو تیرے ایسے واضح کفریات کے سامنے میں کیوں نہ کہوں کہ تیرا جو دین ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میں نے غامدی کی بات کو اس کا دین کہا, کیونکہ اس نے صوفیہ کے لیے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صوفیہ کا دین ہے. صوفیہ کا دین کیا ہے؟ جو سرکار کا دین ہے. لیکن وہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ وہ ایک تاثر دے رہا ہے, کیونکہ جدیدیت کا وہ سر سہمت سے جان چھٹی تو یہ دوسرا آ گیا, تو یہ جدیدیت پرویش کے بعد ملغوبہ ہے. جب اس کو پکڑتے ہیں تو حدیث پر جراح کرتا ہے, لیکن دنیا ٹی وی پر 4 شیر اینکروں نے جب اس کو پکڑا, وہ ویڈیو بھی میرے پاس ہے, تو حدیث تو حدیث کہ لگا میں تو خبر واحد کو بھی مانتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کدھر کیا کہتا ہے کدھر کیا کہتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا میرے بچوں؟ وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ, ایسے دنیا کے کتوں کے پیچھے نہ چلو, من انابا الیہ, اس کی پیروی کرو جو سب سے کٹ کر ہمارا ہوا ہو. اب جس کی مرضی وہ غامدی کی پیروی کرے, ہم نے بات بتا دیا, دنیا کے سامنے بتا دیا آپ کو. اور واضح طور پر بتا دی. اور اس وقت تو ماشاءاللہ سارے سمجھدار اور ذہین بچے جو بات میں کہہ رہا ہوں ابھی یہ گوگل پر لکھیں گے تو ٹک 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 کر کے یوٹیوب سارے کلپ سامنے آ رہے ہوں گے اس کے. لیکن اس کا تقاضا کیا؟ تو اپنے ایمانوں کو بچائیں. یہ یوم کیا میں بار بار پھر اس جملے کو میرے بزرگوں, ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو پھر, کیونکہ ہم اس وقت حالت امتحان کے اندر ہیں, تو اپنے ایمان کی پرواہ کرتے ہوئے پھر میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا بچوں سے اور بزرگوں سے نوجوانوں سے کہ ہمارا پریزنٹ اور ہمارا فیوچر اسی وقت برائٹ اور روشن ہوگا کہ جب ہم ایسے روشن ماضی کی طرف توجہ کریں گے جس میں خواجہ غریب نواز تھے. اسلام ہمیں وہاں سے سمجھ میں آئے گا. توجہ ہے. اب آئیے, یہ بات میں نے کیوں چلائی؟ اس لیے کہ غامدی کا جو مانوی ابا ہے وہ ابو العلا مودودی ہے, کیونکہ غامدی ان کی بڑے احوالے کوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے جناب جو ہے وہ مودودی صاحب کی فکر یہ ہے, مودودی صاحب کا نظریہ یہ ہے, اور جناب جو ہے وہ فلاں کا نظریہ. تو یہ جماعت اسلامی کے جتنے بانیر ہیں, میں اب آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ مودودی ابو العلا مودودی نے خواجہ صاحب کے بارے میں کیا لکھا ہے, اور تو کہتا ہے کہ صوفیہ کی تعلیمات نیا دین ہے. تو آ, جس ابا کی چھاتی سے لگ کر تو نے پرورش پائی ہے نا, اور جس کی تربیت سے تو نے فیض لیا ہے, اس کو بھی یہ بات تسلیم ہے. اس لیے عربی میں ایک مقولہ ہے, ایک محاورہ ہے, الحق ما شہیدت بہ العدا, حق تو ہوتا ہی وہی ہے جس کا اقرار دشمن کو بھی کرنا پڑتا ہے. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا تھا. غور کریں, ابو العلا مودودی اپنی کتاب اسلام کا سرچشمہ اور قوت, اسلام کا سرچشمہ اور قوت, یہ ابو العلا مودودی نے تحریر کی ہے, اور یہ ان کی کتاب شائع ہوئی ہے ایوان ادب چوک اردو بازار لاہور پاکستان سے. یہ کیا لکھتے ہیں خواجہ صاحب کے بارے میں, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کرامات آپ سنتے ہیں, حالات سنتے ہیں, یہ حقائق بھی ذرا سنیں. خواجہ صاحب کسی عام شخص کا نام نہیں کہ آپ نے سمجھا ہو کہ صرف وہ قوالی کی محفلوں میں پائے جاتے ہیں. خواجہ صاحب ایک عہد کا نام ہے, ایک زمانے کا نام, ایک دور کا نام ہے, اسلام کی اس ضرورت کا نام ہے کہ اگر غریب نواز کا نام اسلام سے ہٹا دیا جائے تو بر صغیر میں بچتا ہی کچھ نہیں ہے. بولیے سبحان اللہ. بر صغیر میں بچتا کچھ نہیں ہے. لہذا آج بڑی رات ہے, عرس کی رات ہے, ہم اپنے خواجہ کی بارگاہ میں امانت اور صداقت کے ساتھ حاضری دیں گے. ابھی تو ہم کراچی سے چلے ہیں, ابھی بارڈر تک بھی نہیں پہنچے, پھر بارڈر سے جائیں گے اور قدم رکھیں گے خواجہ کی اس مبارک زمین پر. سنیے, ابو العلا مودودی جماعت اسلامی کے بانی, تحقیر مقصود نہیں ہے, حقائق بتانا مقصد ہے. کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے, تنقید برائے تعمیر مقصود ہے کہ جب یہ بات حق ہے تم بھی کہتے ہو تو پھر اس کو کیوں حضرات صوفیہ کرام, جس کی وجہ سے آج یہ مسجدیں باقی ہیں اور لوگ مسلمان ہیں, اور گجرات اور گجرات, دکن, دہلی, پنجاب دونوں, جو سکھ بھارت کے پاس ہے ہمارے پاس, اس خطے میں تو جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے پیچھے فیض ہی خواجہ غریب نواز کا ہے. غاندھی نے کتنوں کو کلمہ پڑھا دیا جی؟ خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی میں 90 لاکھ کو پڑھایا, اور آگے 90 لاکھ کو پڑھایا, 90 لاکھ. او بھائی, تمہاری اس مسجد کے اندر صرف 1000 آدمی 1500 آدمی آتے, 90 لاکھ. 90 لاکھ آ جائے آپ کا پورا شہر بند ہو جائے. 90 لاکھ آدمی کو کوئی چھری چلائی ان کے اوپر, کوئی تلوار چلائی؟ یہ خواجہ کی تعلیم کا انداز تھا, یہ اخلاق کا زیور تھا کہ جو آپ کے دسترخوان پر بیٹھتا تو پھر خانہ علم اور فیضان نبوت کا لقمہ کھا کر کلمہ پڑھ کے اٹھتا. غریب نواز کو آپ تحقیق کے آئینے میں دیکھیں. اگر کوئی جعلی پیر ان کی بارگاہ اور ان کی درگاہ مبارکہ سے آ کر صحابہ پر بک بک کرے تو اس کا غریب نواز سے کیا تعلق ہے؟ غریب نواز کو ہم یہ چادر چوروں سے سمجھیں گے؟ چادر مبارکہ تو ہمارا فخر ہے, چادر مبارکہ ہمارا فخر ہے, اور وہ چادر مبارکہ کہ مجدد الف ثانی جیسا ہمالیہ طریقت کا جب میرے غریب نواز کی بارگاہ میں آیا تو سرکار امام ربانی جیسے گھٹنوں کے بل بیٹھے جیسا ایک فقیر بیٹھتا ہے, یہ ہے غریب نواز. اور جب حاضری دے کر غریب نواز کے دربار سے نکلے تو کسی خادم نے آ کر چادر مبارک پیش کی تو آپ نے وہ چادر مبارک کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا, کہا حضوری خواجہ کے دربار کی ہے. امام ربانی شیخ احمد سرہندی جن کی تعلیمات کا اثر اور احسان ہزار سال تک اسلام پر ہے، وہ بندہ غریب نواز تو غریب نواز، غریب نواز کی تعویذ اس تابوت مبارکہ سے لگنے والی چادر کو اتنا قیمتی سمجھتا ہے اور کہتا ہے امام ربانی، جس کا اخلاص، جس کا تقویٰ ایک اسلام کی دلیل ہے، لیکن وہ خواجہ صاحب تو خواجہ صاحب، آپ کا بدن تو بدن، آپ کی ذات تو ذات، آپ کی مزار مقدسہ سے لگنے والی چادر کے بارے میں کہتا ہے، امام ربانی کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اوپر یہ چادر رکھ لوں. یہ ہے سیدنا غریب نواز، اور یہ جس کو دیکھا اس کے سر پہ لال رومال باندھ دیا. میں نے کہا کس کے سر پہ باندھا، تم خواجہ کے ہو؟ کہتے ہم تو صوفی ہے. میں نے کہا صوفی اور ملحد میں فرق ہوتا ہے، صوفی کا ایک دین ہوتا ہے، صوفی کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، صوفی کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ملحد کا کوئی دین نہیں ہوتا. وہ جہاں تیل کی دھار دیتا ہے ادھر نکلتا ہے. صوفی وہ نہیں ہوتا، صوفی ہوتا من انابا الیہ، جو سب سے کٹ کر صرف خدا کا ہوتا ہے. تو لہذا اگر کوئی درگاہ مقدسہ اجمیر کی تو مٹی مٹی مقدس ہے، لیکن اگر وہاں سے بھی اگر کوئی آئے تو ہمارے لیے معتبر ہے. لیکن اگر خواجہ کے نظریے کو چھوڑ کر آ جائے تو خواجہ ان ٹٹوؤں کے ذریعے متعارف نہیں ہوا، خواجہ ایک حقیقت کا نام ہے، خواجہ ایک زمانے کا نام ہے، بولو سبحان اللہ، خواجہ ایک صداقت کا نام ہے. وہ غریب نواز جس کے حضور بر صغیر کا سب سے بڑا عالم، ایک وجد تاری ہوتا ہے غریب نواز کے نام سے، کیونکہ ان کی بارگاہ میں آنے والے بر صغیر کا سب سے بڑا عالم، جس کی قدموں کو چومے بغیر کوئی بندہ آگے نہیں پہنچتا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی مدرسے دینی درسگاہیں ہوں وہ ان سے تعلق کے بغیر عرب میں داخل نہیں ہوتی. لیکن جب وہ غریب، دیکھو کسی کی عظمت کو جاننے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مختصر جلدی سے سمجھنے کا کہ اس کے حضور مدح کرنے والے کون ہیں، اس کی منقبت پڑھنے والے کون ہیں. میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پانچ صدیہ مجدد الف ثانی کی منقبت پڑھ رہی ہے، 500 سال سے شیخ محقق کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں، اور شیخ محقق کیا کہتے ہیں جب سرکار خواجہ کی بارگاہ میں آئے تو رو کر کے لگے، خواجہ میں نے اپنا علم دروازے پر چھوڑ دیا ہے، میں تو خود آپ سے علم کی خیرات لینے آیا ہوں. یہ ہے میرے غریب نواز، بولو سبحان اللہ. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے بچوں بھائیوں کو بتاؤں کہ غریب نواز ان لوگوں کے محتاج نہیں ہے، غریب نواز تو وہ ہے جس سے اسلام عزت لیتا ہے، کیونکہ اسلام کو عزت ملی ایسے جسے حضرت فاروق اعظم کو فرما اللہم اعز الاسلام، کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اسلام کو آگے بڑھاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی ذات گرامی کا وہ ایک حوالہ، اب دیکھیں ابو العلا مودودی کیا لکھتے ہیں اس تسلسل کے ساتھ. ایسی عظیم ہستی کو کہا جائے یہ ان کا اپنا الگ دین ہے. غریب نواز نے اگر الگ دین نکالا ہے تو یہ قرآن بچایا کس نے؟ کہتا محمود غزنوی نے. میں نے کہا محمود غزنوی کی روح کو حاضر کر کشف سے اور مراقبہ کر، یا قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کر کہ جو تو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. آج بھی غزنی کی زمین اللہ آباد رکھے، افغانستان میں خدا امن کو قائم کرے. میرے دوستو، آج بھی افغانستان میں خدا کا شیر محمود غزنوی آرام کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اگر خواجہ ابو محمد چشتی جو خواجہ کے پردادا پیر ہے، 70 سال کا بوڑھا شخص جو حضرت محمود غزنوی کے ساتھ تھا، جن کی دعا، جن کی تلقین اور جن کی ہمت سے سومنات اور بھارت فتح ہوا تھا، تو جنہوں نے کفر کے اڈوں کو ختم کر کے توحید کی بارگاہ ان کو بنا دیا، تو کہتا ان کا دین اور تھا؟ اگر وہ دین اسلام نہیں تھا تو دین اسلام ہے کہاں پر؟ میرے دوستو بزرگو، یہ ہے غامدی دجال کا جھوٹ. دجال گالی نہیں ہے، دجال مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ جھوٹ اور دجل کرنے والا. تو اس سے بڑا میں نے کتنے دجل آپ کو بتا دیے، ادھر 100 آیتیں، ادھر انکار، ادھر وہ ہے، ادھر انکار. تو دجال کہتے کس کو ہیں؟ دجل کہتے کس کو ہیں؟ اس سے بڑا فراڈ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو اتنے جھوٹ. تو میں نے کہا اتنے سارے جھوٹ جب بنتے ہیں نا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں دجال، یعنی بہت زیادہ دجل و جھوٹ کرنے والا، العیاذ باللہ. اب آئیے ابو العلا مودودی کیا لکھتے ہیں جماعت اسلامی کے بانی اور غاندھی کے فکر کے ترجمانوں کا، یہ خشت اول ہے، پہلی اینٹ ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب اسلام کا سر چشمہ قوت، لکھتے ہیں کہ بر صغیر ہند و پاک کے سب سے بڑے اسلامی مبلغ حضرت معین الدین چشتی اجمیری تھے. عبارت میں پڑھ رہا ہوں آپ، وہ دور گیا کہ لائبریری سے بتائیے کتاب میں نے نہیں دیکھی. ابھی آپ ٹچ کیجئے آپ کے سامنے ساری کتابیں، خود آپ کو گوگل بتا دے گا. بر صغیر، لیکن میں اصلی کتاب سے آپ کو حوالہ کر رہا ہوں، بر صغیر ہند و پاک کے سب سے بڑے اسلامی مبلغ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، جن کی برکت سے راجپوتانہ میں اسلام کی شاعت ہوئی اور جن کے بالواسطہ اور بلا واسطہ مریدین تمام اقطاع ملک میں اسلام کی شمع ہدایت لے کر پھیل گئے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے اطراف میں، حضرت فرید الدین گنج شکر نے علاقہ پنجاب میں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں اور اس کے نواح اور گرد و نواح میں، حضرت سید محمود گیسو دراز، حضرت شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زین الدین اور آخری زمانے میں اورنگ آباد کے حضرت نظام الدین نے ملک دکن، اور دور آخر میں حضرت کلیم اللہ جہاں بادی نے دہلی میں یہی دعوت الخیر اور تبلیغ امر اسلامی کی خدمت انجام دی. ان کے علاوہ دوسرے سلسلوں کے اولیاء کرام نے بھی اس کام میں انتھک مستعد اور کوشش کی. یہ پورا میں نے آپ کے سامنے پیراگراف پڑھ دیا ابو العلا مودودی کی کتاب اسلام کا سر چشمہ قوت. اب آپ دیکھیے اس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بر صغیر کے اندر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات کیا ہے، اور آپ کے خلفاء نے دعوت الی الخیر، جس دعوت الی الخیر کو معاذ اللہ غامدی دین کہتا ہے ان کا الگ دین ہے. مجھے بتاؤ جب سے غامدی ٹی وی پر آیا لوگ مسلمان کتنے پریشان ہوئے ہیں، کتنے پریشان. کچھ سال پہلے سے ہمارے پاکستان کے اندر جدیدیت کا ایک عفریت آیا تھا، زنا کی آرڈیننس ختم کی گئی، خدا نے اس کو سڑا دیا. دیکھو سڑ رہا ہے، مر رہا ہے، کون ہے ہم نہیں جانتے، لیکن خدا کی حدود کو توڑا اس نے. جدیدیت آ گئی، ختم نبوت پر اس کراچی میں گنڈا تھا وہ بڑا شور مچاتا تھا، خدا نے اس کو بھی ذلیل کر دیا. یہ غامدی اس دور کی پیداوار ہے، اس سے پہلے نہ اس کے باپ کو کوئی جانتا تھا نہ اس کے استاد کو کوئی جانتا تھا، یہ اس دور کی پیداوار ہے. اور ایک چینل ہے جو امن کی آشا کی بات کرتا ہے بھارت کی، اس نے اس کو پروموٹ کیا تاکہ مسلمانوں میں تذبذب پیدا ہو. یہ اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کا مصلی ہے اور خواجہ کی چھٹی ہے، ہم کھل کے سچ بولیں گے کیونکہ وہ تب سبیل امن نہ بائلے، پیروی اس کی کر جو سب کو چھوڑ کر خدا کی طرف چلے، ہمیں قرآن یہ کہتا ہے. تو غامدی ایک حادثاتی دور کی پیداوار ہے، غریب نواز ایک تسلسل کا نام ہے. صوفیہ حادثاتی نہیں، ایکسیڈنٹل، اچانک پیداوار، جن کا اگلا پچھلا کچھ نہ پتا ہو، یہ غامدی ہے. لیکن جن کی ڈورے گنبد خضرا سے جڑی ہے اور صبح قیامت تک جن کے چراغ جلیں گے، وہ میرا غریب نواز ہے. یہ ایک حوالہ آپ نے سنا. اسی طرح اسی فکر کے ایک اور ابو الحسن ندوی، جو بالکل یہی غامدی جن کو اپنا ہیرو اور اپنا استادوں میں لاتا ہے، یہ کیا جملہ لکھتے ہیں ذرا غور سنیں، تنقید نہیں کر رہا، جو انہوں نے سچ لکھا ہے، حق لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. اپنی کتاب انہوں نے تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر پورا کئی صفحے دعوت، تاریخ دعوت و عظیمت کتاب کا نام لکھا مولانا ابو الحسن ندوی نے، اپنی کتاب کا نام تاریخ دعوت و عظیمت. دعوت کون سی؟ اسلام کی. عظیمت کون سی؟ جرت کے ساتھ ہر فتنے کے آگے کھڑا ہو جانا. وہ پوری کتاب لکھی. اس کتاب میں وہ لوگ جن کے ذریعے اسلام کی دعوت پھیلی اور جنہوں نے کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے محاذ پر پہرہ دیا، انہوں نے ان ایک ایک بندے کو جمع کرنے کی کوشش کی. ان میں کچھ لوگ متنازع بھی ہیں، لیکن اس میں جہاں امام ربانی کو لے کر آیا، وہیں پر خواجہ غریب نواز کا پورا ایک چپٹر باندھا، خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید پورا ان کا ایک چپٹر قائم کیا. اور یہ وہی لوگ ہیں بزرگ جن کو غامدی صاحب کہتے ہیں یہ نیا دین. اور ابو الحسن ندوی اپنی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت میں اسلام کی دعوت و عظیمت کے دعوے پر جس کو دلیل لا رہا ہے وہ غریب نواز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے آپ؟ ٹریفک کے شور شرابے سے آپ آئے ہیں، جب مسجد میں آ گئے تو آپ آ گئے اجمیر شریف. اب توجہ کرو، تاریخ دعوت و عظیمت. کچھ بات تفصیل میں ہوتی ہے کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، اس لیے تھوڑا موضوع کو کھولنا پڑتا ہے. اگر ہم مختصر بات کرتے ہیں تو اس سے غلط فہمی بھی پھیل جاتی ہے، ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں اگلا کچھ اور سمجھ لیتا ہے. تو اس لیے مجبوراً ایک منٹ کی بات کو دس منٹ میں سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری نیت بھی نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے مطلب نکال لے ہو یہ کہہ دیا. تو اس لیے پھر ایک منٹ کی بات کو دس منٹ لے جانا پڑتا ہے، اور آپ کے اس سما خراشی کی معذرت ہم چاہیں گے. لیکن اس کو ذرا دیکھیے، دعوت عظیمت کے اندر کیا بات لکھتے ہیں ابو الحسن ندوی، وہ کہتے ہیں ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں اس بات کو، وہ کہتے ہیں کہ خواجہ بزرگ کی شخصیت، خواجہ غریب نواز بزرگ کی شخصیت اور ان کے خلفاء اور دیگر سلاسل کے بزرگوں کے تبلیغی کارنامے. وہ لکھتے ہیں کہ جناب اس طرح ہندوستان اور ہندوستان میں، توجہ کرنا کیا جملہ ابو الحسن ندوی نے لکھا ہے غریب نواز کے لیے، وہ کہتے ہیں اس طرح ہندوستان اور ہندوستان میں، ہندوستان سے مراد تقسیم سے پہلے، مودی کا بھارت نہیں، تقسیم سے پہلے جو خطہ ہے. اب آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں ابو الحسن، وہ کہتے ہیں اس طرح ہندوستان، اور ایک ایک جملہ سمجھیے، وہ کہتے ہیں اسی طرح ہندوستان اور ہندوستان میں جو کچھ خدا کا نام لیا گیا اور اسلام کا کام کیا گیا، وہ سب چشتیوں اور ان کے مخلص اور عالی ہمت بانی سلسلہ حضرت خواجہ معین چشتی کے نیکیوں اور کارناموں میں شمار کرنے کے لائق ہے. یہ لکھا ہے، اس کو سبحان اللہ بھی کیجئے، اس سچ کے کیفیت اور مزے کو بھی پائیے اور اس درد کو بھی پائیے. ہم کیا کر سکتے ہیں غریب نواز کو، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے اسلام ہم تک پہنچا دیا، قرآن ہم تک پہنچا دیا، دین ہم تک پہنچا دیا. ہم بیٹھ کر صرف ان کے کارنامے پڑھ کر اللہ کے حضور گواہ بنا کر کہ مولا تیرا ایسا عظیم بندہ تھا، تو ہم فقیر لوگ بیکار لوگ یہی کہتے ہیں جس سے تو نے اپنے دین کو بچایا اور جس نے اتنا کام کیا، ہم کہتے ہیں مولا اس کے درجے اور بلند کر دے. ہم تو دعا کے لیے بیٹھے ہیں، اور جب ان کو یاد رکھیں گے وہ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ رب العالمین کہے گا کہ چلو یہ نکمے ہیں لیکن میرے محبوبوں کو یاد رکھتے ہیں، وفادار تو ہیں. یہ دیکھیے یہ جملہ لکھا ہے جناب ابو الحسن ندوی صاحب نے، اور اس بات کو واضح کیا کہ بر صغیر کے اندر یعنی ہندوستان اور ہندوستان میں اسلام کا جو کام نام لیا گیا، جملے دیکھیں، نام لیا گیا اور جو کام کیا گیا، سب کا سب جتنا کام ہوا، سب سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت غریب نواز کی نیکیوں کے کارناموں میں شامل ہے. جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی نے یہ کام کیا. تو میرے دوست بزرگوں، میں یہاں پر بس صرف ان دو حوالوں کی بات کر کے، غامدی کے جو چیلے روزانہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا یہ حوالہ تم پر قرض ہے بچوں، یا تو مودودی کا نام لینا چھوڑ دے، کیونکہ تو بھی جماعت اسلامی سے کنی کاٹ کر نکلا ہے، یا تو مودودی کا نام لینا چھوڑ دے، یا یہ بکواس سے توبہ کر کے جو تونے جھوٹ باندھا اور تونے اتنا بڑا تان کیا، اتنی بڑی تہمت لگائی اللہ کے محبوب بندوں نے پر کہ جنہوں نے اپنے بچے، گاؤں، دیہات، اپنا آرام، بیوی بچے سب چھوڑ کر اجمیر جیسے خطرناک علاقے جہاں راجپوت انتہائی اڑیل قوم، اور یہی بات میرے سامنے اہل حدیث غیر مقلد علماء میں میرے دوست و بزرگوں ایک بہت بڑا نام اور ان کے بہت بڑے مناظر جناب ثناء اللہ مرتسری صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ بات اپنی کتاب فتاوی ثنائیہ کے اندر، جو ان کی کتاب ہے، ان کے فتاوے کا مجموعہ ہے فتاوی ثنائیہ، اس میں غیر مقلد مناظر اور ان کے شیر اعظم وہابی علماء میں چوٹی کے عالم ان کے مولانا ثناء اللہ مرتسری نے اپنے فتاوی ثنائیہ میں جملے لکھے ہیں کہ اسلام کی اشاعت، توجہ سے سننا، اسلام کی اشاعت یعنی اسلام کا پھیلاوا راجپوتانہ دور میں جس میں پرتھوی رائے جیسا دیو تھا، پرتھوی رائے کسی چنگیز خان سے کم نہیں تھا، اگر تاریخ جس کو پتا ہے، سارے ہندوستان کے راجاؤں کا وہ بادشاہ تھا، کٹر ہندو، متعصب ہندو، جس طرح آج مودی بھارت کے اندر کسی مسلمان کو برداشت نہیں کر رہا، اور کشمیر کے اندر نسل کشی کی جا رہی ہے. یہ جنون ان غالی، میں عام ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، ان دہشت گرد ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں، جن کے اندر یہ جنون اور دہشت ہے کہ ہم اپنے مقابلے میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے. پاکستان میں دیکھو مندریں بھی ہیں، گرجا گھر بھی ہیں، کلیسائیں بھی ہیں، گردوارے بھی ہیں، ایک آزاد ریاست ہے، اس میں سارے سب کے حقوق ہیں. تو الحمدللہ یہی وہ پاک سرزمین ہے جس میں جمہوریت کا نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسلام نے جو اقلیتوں کو حقوق دیا ہے اس کا احسن توازن آپ دیکھ سکتے ہیں. عوام کچھ نہیں کرتی، یہ تو جعلی فراڈی قسم کے سیاستدان، یہ ہندو عیسائی پھڈا. کبھی یہ جو ہوا تھا آپ کا، آپ دیکھیے فیصل آباد گوجرا کے اندر جو ہوا مسلمان اور عیسائیوں کی لڑائی ہوئی، اس کے پیچھے کون تھے؟ سیاستدان لوگ تھے. عام پبلک اگر لڑنے والی ہوتی وہاں پر، دیکھیے مسلمان دو حافظ قرآن مسلمان بندوں کو زندہ جلایا گیا، اخبار میں آیا تھا نہیں آیا تھا، گوجرا کے علاقے میں، فیصل آباد گوجرا کے علاقے میں. لیکن مجھے بتائیے ہمارے یہاں کراچی میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کی میں، اور جناب پنجاب میں، دیگر جگہوں میں ہزاروں کی تعداد میں عیسائی پاکستانی رہتے ہیں، مجھے بتاؤ کبھی کسی مسلمان نے اس چرچ پر پتھر بھی پھینکا؟ ایسی چار پولیس والے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں چرچ کے آگے، یہ سب بہت بڑا حملہ ہونے والا. اور میں نے کہا بھائی یہ پولیس والے بھی ہمارے، ہم بھی ان کے، وطن بھی ہمارا ہے، یہ سب کا کام ہے. جب وہ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، سٹیزن ہیں، جب انہوں نے پاکستان کو قبول کر لیا ہے، وہ ہماری طرح شہری مساوی ہو گئے، اسلام ان کو حق دیتا ہے، ہم کیوں پتھر ماریں ادھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ سیاسی فارمولا باہر سے ایڈ لینے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں عوام شامل نہیں، اس میں علماء شامل، دینی طبقہ شامل، اس میں وہی شامل ہے جو میری مرضی میرے بدن کے نعرے لگاتے ہیں، اس میں وہی طبقہ شامل، وہی سیاستدان شامل ہیں. ورنہ بحمد اللہ تعالیٰ جو غریب نواز اور غوث غریب نواز اور غوث اعظم کا نام لینے والا ہے، وہ نہ کسی پر پتھر مارتا ہے نہ کسی کی گردن کاٹتا ہے. انہوں نے تو پتھر کھا کھا کے، آپ دیکھیں نا فیض آباد میں کیا کیا، پتھر کھا کھا کے، خون بہا بہا کے، ہاتھ نہیں اٹھایا، ختم نبوت کا نعرہ لگایا. اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ حضرت امیر المجاہدین رحمتہ اللہ علیہ کے جنازے کے اندر لوگوں نے ثابت کیا کہ یہ جبر کے سودے نہیں تھے، یہ محبت کے سودے تھے. بولیے نا سبحان اللہ. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو بزرگو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کے حوالے سے ان لوگوں نے ان تمام باتوں کو اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر درج کیا. اب میں آدھی تقریر کو مکمل کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، اور یہاں پر جو میں حوالہ پڑھ رہا تھا اس پر غور کرنا، بڑی پتے کی بات اور سچ بات لکھی ہے جناب ثناء اللہ متصیح صاحب نے اپنی کتاب فتاوی ثنائیہ میں. وہ کہتے ہیں اسلام کی شاعت راجپوتانہ دور میں خواجہ غریب نواز سے ہوئی، اور وہ اکابرین متبع سنت تھے. ایک نہیں، میں سو حوالے یہاں سے پڑھ سکتا ہوں، وہابی علماء کے، دیگر علماء کے، دیگر علماء کے، دیگر اور مکاتب فکر کے. ایک غامدی ایسا نجس اور پلیت آپ کو نظر آئے گا جو صوفیہ پر تانا جڑے گا. ورنہ اگر کسی کو صوفیہ سے اختلاف بھی تھا، لیکن اس نے یہ جملہ کبھی نہیں لکھا، نہ کبھی یہ بات کہی کہ صوفیہ اکرام کا دین اور تھا اور محمد رسول اللہ کا دین اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس غامدی نے اس امت میں کالج یونیورسٹیوں کے بیچارے گویا کہ سادہ بچوں کے ذہن میں اسلام کی، کیونکہ اسلام کی بنیاد صوفیہ ہے، اسلام کا قلعہ صوفیہ ہے، اسلام جہاں پر پلتا ہے اس مضبوط قلعے کو چشتی کہتے ہیں، قادری کہتے ہیں. یہ ظالم اسلام کا دشمن ہے، تو اس لیے اسلام کے محافظوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ صوفیوں کا اپنا دین ہے. معاذ اللہ، جملہ کتنا گھٹیا ہے، غور کر رہے ہیں آپ کہ جی اپنا دین ہے. اپنے دین سے کیا مراد؟ کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جن کی زندگیاں اسلام کے نام پر گزر گئی، جن سے آج میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ بھارت، بنگلہ دیش، پنجاب، دکن، یہ پورے علاقے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر 90% سے زیادہ جو مسلمان قوم آباد ہے، 90% سے زیادہ، یہ اصلاً مسلمان نہیں تھی، ان کی باپ داداؤں کو مسلمان ہی غریب نواز نے کیا ہے. میں نے دعوے سے آپ کے سامنے بات کی، اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں. تقریر ہمارے ایک موضوع پر ہے، زندگی رہی تو ہم اس کا ریشو آپ کے سامنے ثابت کریں گے. کہ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، پنجاب، دکن، گجرات، بنگلہ دیش، ہندوستان کے اکثر علاقے، اس کی تعداد ہی کروڑوں کروڑوں میں ہو جاتی ہے. اس میں اکثریت 90% وہ قومیں رہتی ہیں جو شروع میں مسلمان نہ تھی. آج آپ دیکھیں ان میں محدث بھی پیدا ہوئے، اولیاء بھی پیدا ہوئے، صوفیہ بھی پیدا ہوئے، دین کے غازی بھی پیدا ہوئے، مجاہد بھی پیدا ہوئے، اسلام کا نام بلند کرنے والے پیدا ہوئے. تو کفر کے ان ایوانوں میں جس نے چراغ جلا کر اسلام کی سب سے بڑی مدد کر کے اسلام کے دشمنوں کو مسلمان کر کے اسلام کے حوالے کیا وہ غریب نواز. ایسی عظیم ہستی کو سلام پیش کرنے کے بجائے معاذ اللہ یہ توہین کی جائے. آپ کہیں گے کیا تقریر کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ تو میں نے کہا یہ بات کب سمجھیں گے ہم, یہ ریسرچ کب سمجھیں گے ہم جس کا جی چاہے بک بک کرے صوفیہ پر. تو ہماری ان داڑیوں کا نمازوں کا حاصل کیا ہے؟ کس نام کے ہم ولی اور اہل بیت اور صحابہ کا نام لیتے ہیں؟ بھائی ہم گالی نہیں دے رہے, ہم ڈنڈا نہیں اٹھا رہے, نہ اس کے ہم قائل ہیں, لیکن اخلاق اور تعلیم کے دائرے میں رہ کر جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں اور سچ کو سچ کہہ سکتے ہیں. اگر جھوٹ کا جواب نہ دیا جائے تو یہ ہمیشہ سے منافقوں کا طریقہ ہے کہ جھوٹ ایسی بولو ایسے بولو ایسے بولو کہ وہ تاریخ کا حصہ بن جائے اور سچ ہو جائے. لیکن ہم رہ نہ رہے تاریخ لکھنے والا آواز تو اٹھائے گا کہ کچھ علاقوں سے یہ آوازیں اٹھی تھی تحقیق کے ساتھ کہ غامدی جھوٹ بولتا ہے. ہمارا بھی انشاءاللہ نظریہ تاریخ میں مرتب کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ غامدی کذاب تھا. حضرت خواجہ اور صوفیہ کسی کٹی پتنگ کا نام نہیں معاذ اللہ, اس پیغام آفاقی کا نام ہے جن کی ڈورے گنبد غزرا سے ہلائی جاتی ہیں. درود پاک اللہم صلی علی محمد الباری. میں چند مزید قیمتی حقائق آپ کے سامنے آگے لانا چاہتا ہوں, توجہ کیجئے گا. جو تھک گیا ہے وہ اپنا حصہ پا چکا ہے, وہ بالکل جائے, کوئی ناراضگی نہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بڑی قیمتی ہے میرے دوستو, یہ سانسیں بڑی قیمتی ہے. ایسے بھی جا کر کیا کرنا ہے؟ پان کی دکان پر کھڑا ہونا ہے, چوک پر بیٹھنا ہے, بستر پر جا کر بدن توڑنا ہے؟ تو آؤ, آج خواجہ کی عرس کی شب ملی ہے, خواجہ کے نام پر لنگر بھی ہوگا, سلام بھی ہوگا, درود بھی ہوگا, غذا بھی ہوگا. میرے بھائیوں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. پھیپڑے ہمارے بھی دکھ رہے ہیں, گردن ہماری بھی دکھ رہی, پوری دن ہم بھی مصروف ہوتے ہیں, لیکن یہ مصروفیت خاک میں جائے. اللہ جب موقع دے تو بندہ ہمتن ہو کر اپنے محبوبوں کی تعریف کرے, کیونکہ یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. چند قیمتی باتیں, مجھے آپ کے وقت کی قدر ہے, آپ کے آرام کی قدر ہے میرے دوستوں بزرگوں, لیکن اس وقت آپ دیکھیے جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں, اگر ہم نظریاتی طور پر سنسیئر ہو کر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی بھی ہمیں اپنے ہاتھ کا رومال بنائے گا. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تحقیق اپنے دوستوں کے سامنے رکھ دی جائے اور واضح کر دی جائے. سخت جملے ہم نے کہے ہیں, اس جگہ پر کہیں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے. جب اللہ والوں کے لیے بکواس کی جائے گی تو وہ توقع نہ کرے کہ ہم ادب کے جملے بولیں گے. ہاں تو ادب کے جملے بولے, بول اللہ والوں کے لیے, تو ہمیں کچھ بھی نہ کہے پھر بھی تیرے ہاتھ چومنے ہم تیار ہیں, کیونکہ وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, اس کے ساتھ جڑ جو اپنی عزت کی نہیں اللہ کی عزت کے لیے کام کرے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ جو بات کی ہے نا یہاں پر مولانا مدثری صاحب نے فتاوی ثنائیہ کے اندر کہ راجپوتانہ, راجپوت قوم جو دلیری میں, جو انا میں, اور جو مزاج کی پختگی میں, اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں اپنی عظیمت اور حمیت میں, یہ بہت صفے اول کی قوم ہے. دو قومیں, یعنی انسان تو انسان, وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, لیکن انسان ماحول اور غذا سے اس کی فکر بنتی ہے. جو پہاڑی کوہستانی ہوتے ہیں نا, کوہستانی, دیکھو آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے, امریکہ بھی کہہ رہا ہے صلح کرو یار. تو میں نے کہا مارو نا افغانستان بم, مارو, رشیا بھی بھاگ گیا, وہ بھی بھاگ گیا, میں نے کہا اور مارو, 10 سال اور لڑو. تو جو کوہستانی اور صحرائی ہوتے ہیں نا, وہ گورے فیڈر میں دودھ پینے والے, ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. نادر شاہ بادشاہ کے بارے میں نہیں سنا آپ نے؟ احمد شاہ ابدالی جب آئے تھے تو ہندوستان کا ایک راجا آیا اور آ کر صرف ان سے گلے مل کر بے ہوش ہو گیا, کیونکہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ سردیوں کے اندر جانور کی چربی کو بدن پر ملتے تھے. سردیوں میں جانور کی چربی اپنے بدن پر ملتے تھے. وہ ہندوستان کا بادشاہ تو تھا, تو فیڈر پینے والا, ممی ڈیڈی والا تھا, وہ آیا گلے ملا تو وہ بو سے بے ہوش ہو گیا. انہوں نے بنا اٹھا کے لے جاؤ اپنے بادشاہ کو. تو جو ہمارے سے, ہماری بو سے بے ہوش ہو گیا, ابھی تو تلوار بھی ہم نے نہیں نکالی, سمجھ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ یرموک میں پہنچے تھے اور ملک شام میں جب آپ تشریف لے گئے, تو پھر عیسائی بادشاہ یہ کہتے تھے, ممی ڈیڈی والے یورپی, کہ ہم عرب کو شیر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کو دنیا خالد کہتی ہے, جس کو دنیا خالد کہتی ہے. آج بھی آپ پڑھ کے دیکھیں جب خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو آزاد کرنے کے لیے جب ان کے دربار میں پہنچے تو کرسی لگائی گئی، آپ نے لات مار کے کرسی کو ادھر گرائی، فرما ہمارے نبی نے کرسیوں پر نہیں زمین پر بیٹھنے کا سر دیا. وہ آپ کی جرت، وہ آپ کی طاقت. تو صحرائی لوگ اور کوہستانی پہاڑی لوگ یہ اپنے مزاج، اپنی غذا کے اعتبار سے بہت مختلف فکر کے ہوتے ہیں. ان کو رام کرنا، ان کو نرم کرنا، ان کو ہاتھ میں لینا، ان کو طاقت سے جھکانا، یہ بندوں کا کام نہیں. سپر پاور کی ٹانگیں کانپ رہی ہے. پہاڑوں کو بھوسا بنا دیا لیکن دوسرے دن گڑم ہوتا تو پھر ساڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نکلتے کہاں سے. ہم نے کہا یہ پہاڑی ہے. توجہ آپ کی. یہی اسی مزاج کے لوگ راجپوت ہیں. خواجہ غریب نواز کے لیے جس زمین کا تبلیغ کے لیے انتخاب کیا گیا، میرے دوستوں لاکھوں مسلمان قافلے جاتے نہ کچھ نہیں کر پاتے، اتنی مشکل وہ زمین تھی. ایک تو سب سے ہر دھرم متعصب تعصب میں برہمن ہندو، اور وہ کسی مسلمان کو اپنے علاوہ کسی مذہب کو چھونا، کھانا، ملنا، ہاتھ ملانا دور کی بات، دیکھنے تک کو وہ توہین سمجھتے تھے، اتنا ان کو نفرت تھی. اور یہ پرتھوی رائے، انہوں نے پرتھوی بنایا تو خواجہ کا غوری بھی یہاں پر تھا، لیکن کاش یہ غوری چل بھی جائے ماشاءاللہ. ہیں توجہ ہے آپ کی، غور کریں. لیکن الحمدللہ نام تو ہمارے پاس وہ ہے نا، بولو نا. ان کا وہ پرتھوی اڑتا پھس کر کے گر جاتا ہے، پھر وہ خبر چھپا دیتے، ایک دن چل جاتی دوسرے دن چھپا لیتے. ٹھیک ہے، تو یہ پرتھوی، اس پرتھوی کے نام پر انہوں نے میزائل بنایا. یہ جو جن خواجہ صاحب کے دور میں جو راجپوت بادشاہ تھا پرتھوی، یہ سارے راجاؤں کا راجا تھا. اللہ اکبر. اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جس زمین کا انتخاب تبلیغ کے لیے قدرت نے کیا، اور اشارہ گنبد خضرا سے ہوا، معین آواز آئی حضور کی، جا معین اجمیر، معین تو میرے دین کا معین ہے، اور بیٹا تیرے بغیر وہاں کوئی بندہ اس بنجر زمین پر پھول نہیں کھلا سکتا، اس بنجر زمین پر اگر پھول کھلائے گا تو میرے فاطمہ کا بیٹا معین ہی کھلائے گا. میرے دوستو خواجہ غریب نواز جب پہنچے ہیں اجمیر معلہ، راجستھان کا یہ صوبہ، ہندوستان کا صوبہ یہ راجستھان، راجستھان کے صوبے کا یہ ایک علاقہ ہے اجمیر، ہندوؤں کا مرکزی سینٹرل وہ جگہ تھی جہاں پر میرے دوستو بزرگوں پرتھوی رائے موجود تھا. اس سے پہلے چوتھی صدی ہجری کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو 421 ہجری محمود غزنوی کا رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہے اور آپ کا انتقال ہے. میرے دوستو اس سے تقریباً 200 سال کے پہلے جوناگڑھ کا علاقہ جہاں کا مندر سومناتھ اور وہاں کے راجاؤں کا دنگل، اس پر پہلا حملہ جو اسلام کے اندر ہوا، اس لیے محمود غزنوی کو ہندوستان کا سکندر اعظم کہتے ہیں، کیونکہ یہ واحد شخصیت ہے جس نے پہلے تلوار کے زور پر، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو ذبح کر رہے تھے، مسلمانوں کی شکایت آہو بکا غزنی پہنچی تو سرکار محمود غزنوی نے 1.5 لاکھ کا لشکر تیار کیا. اور میرے دوستو بزرگوں یہ جنگ ہوئی جناب پرتھوی سے پہلے کا یہ دور کہ جو جوناگڑھ کے علاقے کے اندر سومناتھ کے مقام پر، اور اس وقت آپ نے ابو الحسن خرقانی سے جو غزنی کے ساتھ علاقہ گردیز جس کا جمعے میں نے ذکر کیا تھا وہاں سے دعائیں لے کر آپ پہنچے، اور آپ کے قافلے میں بحیثیت وزیر کے خواجہ صاحب کے دادا پیر حضرت خواجہ ابو محمد چشتی ساتھ میں موجود تھے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے کفر کی کمر کو توڑا اور اسلام کا یہ سکندر اعظم جس نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑا. دوسرا حملہ میرے دوستوں بزرگوں قریب چلتے ہیں، وہ میرے آقا سرکار امیر المجاہدین شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے کیا. شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ کا وصال 600، آپ کی شہادت 602 ہجری ہے، 602 ہجری. خواجہ صاحب کی ولادت 536 ہجری اور وصال 633 ہجری ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے 633 ہجری آپ نے پردہ فرمایا. شہاب الدین غوری کی شہادت یہی آپ کے جہلم کے قریب جو ہوئی ہے شہادت، یہ 602 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر پہنچے. آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، کسی کو مارا جائے، بلکہ اخلاق کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے خانقاہ آپ نے بنا دی. جو لوگ آتے آپ کا یہی درس ہوتا کہ جناب جھوٹ نہ بولا جائے، اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکال دو، سچ بولو، ماں باپ کا ادب کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، غریبوں کا خیال رکھو، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی کرو، اور ان بتوں کو جو تم پوج رہے ہو یہ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ یہ آپ نے خانقاہ کو قائم کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے درس شروع کیا، اور آپ کے درس کی تعلیم سے اجمیر کے اڑیل راجپوت لوگوں کے دلوں میں وہ مبارک باتیں اترنا شروع ہوئی، اور لوگ جوگ در جوگ اجمیر میں اسلام لانا شروع ہوئے۔ اجمیر میں اس وقت توجہ سے سنیے، پرتھوی رائے کا سب سے بڑا جادوگر ساتھی جوگی جاپال کے نام سے آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے جن کو خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا۔ خواجہ صاحب نے صرف بے عمل مسلمان کو نیک نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ جن کا اسلام میں لانا ایک کٹھن مرحلہ تھا، خواجہ صاحب نے کفر کے ستونوں کو اسلام کے آگے جھکایا ہے۔ اور یہ تقریباً خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے یہ باتیں ہیں کہ میرے دوستو، جس وقت جوگی جاپال کو لایا گیا خواجہ صاحب کے سامنے، اور وہ فضا میں اڑتا ہوا جادو کے زور سے نظر بندی کر کے، وہ کوئی فضا مضا میں نہیں اڑ رہا تھا، یعنی لوگوں کی نظر بندی اس نے کی، لوگوں کی نظر بندی کی، اور اس میں یوں لگا کہ جناب جو ہے کہ جیسے وہ فضا کے اندر اڑ رہا ہے، اور اس نے بڑا شور شرابہ مچایا۔ خواجہ صاحب تشریف فرما تھے، اللہ اکبر، جب لوگوں نے یہ کہا کہ حضور ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور اپنے بتوں کا نام لے رہا ہے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے قدم مبارک کے اندر لکڑی کی کھڑاؤں تھی، یعنی چپل تھی، آپ نے اپنے دائیں مبارک سے صرف اپنی کھڑاؤں کو جھٹکا تھا کہ وہ کھڑاؤں ہوا میں اڑنے لگی، اور اڑنے کے بعد وہ جوگی جاپال کے سر پر ایسی بجی کہ اس کو زمین پر لا کر گرایا۔ تو جوگی جاپال نے دل میں کہا کہ میں نے جو کیا وہ تو نظر بندی تھی، لیکن اس جوتے نے جو میرے ساتھ کیا یہ نظر بندی نہیں۔ تو کہا جس کے قدموں سے لگی ہوئی جوتی حقیقت کا اتنا بڑا شاہکار بن جائے تو بندہ خود کتنا بڑا درویش اور نیک آدمی ہے۔ سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں شامل ہوا، آج بھی تارا گڑھ میں اس کی مزار ہے، یعنی اجمیر معلیٰ جب اللہ لے جائے الحمد للہ تعالیٰ۔ میں 2011 میں حاضر ہوا تو یہ سرکار غریب نواز کا روضہ مبارکہ ہے، اور ایسے ہی آپ نکلتے تو اوپر پہاڑی پر تارا گڑھ ہے، اور جہاں پر سرکار خواجہ صاحب نے ان کو مسلمان کیا اور اپنے ساتھ حج پر ان کو لے کر گئے اور پھر ان کو بشارتیں دی، تو ان کا مزار جو ہے وہ اوپر موجود ہے۔ یہ ہے وہ غریب نواز جن کو غامدی کہتا ہے کہ ان کا اپنا دین ہے، میں نے کہا ان کا دین ایسا ہے کہ جو ان کے قریب آتا ہے مصطفیٰ کا عاشق ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے باطل عقیدے کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی توحید کا پرستار ہو جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بے نظیر خدمات۔ پرتھوی رائے جو راجہ تھا، اس کی ماں نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا، اور اس کی خواب میں، خواب تو کسی کو بھی آ سکتے ہیں اور اشارہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس کو یہ بتایا گیا تھا خواب میں کہ یہاں پر ایک درویش آئیں گے، اور ان سے اس علاقے میں اس نے دیکھا کہ سبزہ ہو گیا ہے، باغ کھل گئے ہیں صحرا پر، تو اس نے اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، اب یہ سچ ہے یا کیا یہ نہیں پتا، لیکن میرا دل اس سے بڑا متاثر ہوا ہے، اور اس خطے پر کوئی بندہ آئے گا درویش جس کا تعلق شاید ہمارے دین سے نہ ہو، لیکن تو اس کو چھیڑنا نہیں۔ اور یہ تعبیر اللہ رب العالمین دین کی حقانیت، جس کو معونت کہتے ہیں، معونت یعنی کافر کے دل پر بھی اللہ رب العالمین حق کو اتار کر اپنے دین کی شہرت بتا دے۔ جب سرکار خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے نا اجمیر شریف، تو آپ نے انا ساگر جو ایک چھوٹا سا دریا تھا، تالاب، انا ساگر، ساگر سنسکرت زبان کے اندر تالاب کو کہتے ہیں، ساگر، تو انا ساگر اس کا نام ہے، آج بھی وہ مشہور ہے جناب، وہ آپ کے دربار مقدسہ سے قریب تھا۔ خواجہ صاحب اس کے قریب ایک درخت کے نیچے آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھے، تو سیر اقتاب کے اندر آتا ہے کہ اس وقت پرتھوی رائے کے جو سپاہی تھے انہوں نے آیا اور خواجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے فقیروں سے کہنے لگے، درویشوں سے، کہ اٹھو یہاں سے، یہاں تو ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہم تھوڑی دیر بیٹھے آرام کے لیے، درویش لوگ ہیں، پھر چلے جائیں گے، آگے جا کے پھر اللہ کی زمین بڑی وسیع آرام کریں گے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، اٹھو یہاں سے۔ جب انہوں نے دھونس دکھائی تو پھر درویش فقیر جو ہے نا، وہ اللہ کی عزت و نصرت ہوتے ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے، ان کا پاؤں نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پر کیچڑ میں آیا، وہ کیچڑ زمین سے اٹھا، ایک مرد اور ایک عورت جا رہے تھے، تو کیچڑ پہ جو پاؤں آیا اس اللہ کے نیک بندے کا غیر ارادی طور پر، تو وہ کیچڑ اڑا، اڑ کر جناب اس کی دلہن کے کپڑے پر گرا، تو اس کے شوہر کو جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا وہ آگے آیا اور اس نے درویش کو تھپڑ مارا. تھپڑ مارنا تھا کہ وہ خود ہی زمین پر گر کر مر گیا. لوگ چیخنے لگے کہ کیا کر دیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میرا پاؤں لگا، کیچڑ اچھلا اس کی محبوبہ پر تو اس کے محبوب کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے محبوب کو غصہ آیا. یہ کوئی مذاق نہیں. بخاری کی حدیث سے کتاب الرقاق، من عاد لی بلیاً فقد عزمت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا اللہ کہتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں. میرے دوستو بزرگو، حضرت خواجہ غریب نواز سے جب اس نے اصرار کیا تو خواجہ صاحب یہ کہتے اڑے اٹھے جو حدیث بخاری میں ہے کہ وہ لسان ہوں الذی یتکلم بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس پر وہ بولتا ہے. جس سے خواجہ صاحب یہ جملہ کہتے اٹھے میرے غریب نواز، فرما اچھا یہاں تمہارے بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے. یہ کہتے ہوئے جب اٹھ گئے، یہ تقدیر بن گئی، اونٹ بیٹھ گئے تو پھر اٹھتے نہیں، ان کو رسیوں سے گھسیٹا جاتا ہے. لیکن غریب نواز کی زبان مبارکہ سے جو جملے نکلے ہیں کہ اب یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، اب راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تو بیٹھ گئے وہ، اور زبان سے نکلے ہوئے کلمات تاریخ کا حصہ بن گیا. وہ بیٹھ گئے جناب، دن رات تین دن گزر گئے، گھسیٹ رہے نہیں اٹھ رہے. پوچھا گیا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب ایک درویش تھے، انہوں نے جملہ کہا، کہا ان کو بلا کر لاؤ. ڈھونڈ کر غریب نواز کے پاس گئے اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. آپ نے مسکرا کر فرمایا سخی تو ہوتے ہیں اللہ والے، فرمایا تو نے مجھے مذاق سمجھا تھا تو پھر میرے محبوب نے یہ کر دیا، اب میں اس کی حضور التجا کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ، اٹھ جائیں گے. جب جا کر دیکھا تو اٹھ کھڑے ہو گئے. یہ آپ کی وہ ہیبت. یہاں سے ایک نظریہ پتا چلا، توجہ سنیے گا، جو بعض لوگ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور ولی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. میں نے کہا واہ، کافر کچھ بھی کر رہا ہو طاقت نبی میں نہیں ہوتی، معاذ اللہ. یہ لوگوں کا، بعض لوگوں کا یہ دھرم ہے نا، نا نبی کو طاقتور کہو گے تو شرک ہو جائے گا، اور پھر وہ پورا دن آپ کو جماعت میں لے جا کے تقریر کرتے ہیں شیطان بڑا طاقتور ہے جی، شیطان بڑا طاقت. وہ ہمارے نیو کراچی کے ایک ہمارے مسجد کے صدر تھے، 92-93 کی بات ہے، اکرم بھائی اللہ ان کو زندگی دے، W11 چلاتے تھے. وہ ہمارے ساتھ تقریر میں بیٹھتے تھے، ایک دن ان کو جماعتی لے گئے. وہ کہنے لگے کہ میں گیا تو میں جب پہنچا تو مجھے کہا کہ تم کہیں گئے تھے؟ کہنے لگا بس شاہ صاحب میں بچ کر آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا صبح سے لے کر شام تک ملا جی ایک ہی تقریر کرتے تھے، شیطان بڑا طاقتور ہے، شیطان وہاں سے دیکھ رہا ہے، شیطان بڑا طاقتور ہے. تو میں نے کہا اکرم بھائی آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگا حضرت میں جا کے شام کو اس سے پوچھنے لگا ملا جی ہم کون سی پارٹی کے ہیں، وہ تو سادہ سا آدمی تھا، قصائی تھا. کہنے لگا ملا جی ہم کون سی پارٹی کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہاں کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی بات کر رہے ہو، صبح سے ہم آ رہے تو شیطان اتنا طاقتور ہے، شیطان اتنا طاقتور ہے، شیطان رگوں کے اندر آ جاتا ہے، خونوں میں دوڑتا ہے، وہاں سے دیکھتا ہے، یہی روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں. تو کہنے لگا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا وہ ہمارے مظفر شاہ صاحب کہتے ہیں علی بہت طاقتور ہے. اس نے جو مجھ سے کہا علی بہت طاقتور ہے، تو کہنے لگے نہیں اکرم بھائی یہ نہ ہی کہنا علی بڑے طاقتور ہے، اس سے تو جناب جو ہے وہ شرک ہو جائے گا. اس نے کہا اپنے نانا کو طاقتور کہہ رہا ہے اس سے کوئی شرک نہیں ہو رہا، میں اللہ کے نیک بندے کو طاقتور کہہ رہا ہوں تو شرک ہو جا رہا ہے. تو یہ کنفیوژن ہے نا، یعنی شیطان کے لیے طاقت مانے تو توحید کے خلاف نہیں، اہل شر کے لیے طاقت مانے تو شرک نہیں، اہل خیر کے لیے جن کے ذریعے اللہ کا دین آگے بڑھنا ہے ان کے لیے اللہ کے اذن اور ان کو اللہ کی نصرت و عیانت کا مظہر مانے تو شرک ہو جاتا ہے. یہ کیسی دیوانگی ہے. سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم، جب آپ سے لوگ بڑھنے لگے تو پرتھوی رائے نے نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے، کیونکہ بادشاہ تھا راجہ تھا، وہ کہتا تھا کہ درویش سے کیا لڑیں، لوگ کہیں گے کہ جناب آپ ایک آدمی سے لڑ پڑے، اور وہ جناب جو ہے نہ تیر ہے نہ بھالا ہے نہ ڈنڈا ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایسی کھلے آسمان کے نیچے چٹائی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے اور تم اس سے لڑ گئے اپنا خیال کرو. تو اس کو ایک ڈر بھی تھا کہ جناب یہ تو آہستہ آہستہ ایک بندہ ادھر جا رہا ہے. تو اس نے نفسیاتی ٹارچر کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو کہا کہ ان کی جتنی سورسز ہے کھانے پینے کی اس پر پابندی لگاؤ، اور سارے نیچے کے جو حوالدار نیچے کے لوگ ہیں وہ ڈیل کریں. تو سب سے پہلے انسان کی زندگی زیست پانی سے، تو پینے کا پانی اناساگر سے لیا جا رہا ہے، وضو کا پانی اناساگر سے لیا جا رہا ہے، اس پر پہرا لگا دیا گیا ہے. اب جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید پہنچا خواجہ صاحب کے مٹی کا وہ برتن لے کر، اس نے کہا پانی چاہیے؟ انہوں نے کہا پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں، جاؤ یہاں سے، پانی نہیں ملے گا تمہیں، نماز کا وقت قریب ہے. یعنی یہ تنگ کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے چلے جائیں، جب پانی نہیں ملے گا، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور ہر طرف سے خدا نہ خواستہ ان کو گویا کہ اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا تو یہ چلے جائیں گے یہاں سے تھک کر. تو خواجہ صاحب کے پاس آئے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ فرما کوزے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر دوبارہ اس کے ہاتھ میں دیا. اس کو کہنا بس آخری دفعہ یہ ایک دے دوں, پھر نہیں آئیں گے. سورۃ الاحقاف کے اندر موجود ہے کہ جب وہ کوزہ لے کر, غور کرنا میرے دوستوں, وہ دریا پورا ایک طرف کھڑا تھا, اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. بخاری شریف کتاب الرقاق, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ, میں اسے اتنا پیارا بنا لیتا ہوں اپنا کہ وہ جو کہتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں. غریب نواز کا وہ مٹی کا کوزہ, جس کو عام زبان میں سرئی دوسری ہوتی ہے, وضو کا جناب جو ہے کہ وہ کوزہ جو مٹی کا بنا ہوتا تھا, میرے دوست بزرگ وہ لے کر پہنچا وہ دوبارہ, اور اس نے کہا کہ جناب, یعنی جس کو عام سہل زبان میں لفظ بڑا بدنام ہو گیا لوٹا کہتے ہیں جناب, تو وہ برتن جس میں پانی وضو کا جمع کر دیا جاتا ہے, وہ جب لے گیا تو اس نے کہا کہ یہ آخری دفعہ دے دو. تو قیدیوں نے کہا کہ, وہ سپاہیوں نے کہا کہ بس دینا ہے, ایک مٹکے سے کیا ہوگا اور ایک کوزے سے کیا ہوگا, لہذا دے دیجئے, آئندہ تو یہ پھر نہیں آئیں گے, کا وعدہ کا وعدہ ہے. لے جا کر انہوں نے رکھا, اور خواجہ نے کہا تھا جب رکھو تو پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھنا؟ میں اور آپ پڑھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ جملہ خواجہ پڑھے تو کچھ اور ہو جاتا ہے. کلمہ وہی ہے لیکن زبان محبوبوں کی ہے, کر بھی خدا ہی رہا ہے لیکن محبوب کی زبان سے کر رہا ہے. یہ مجبوری نہیں, یہ محبوبی ہے, تاکہ پتا چل جائے کہ تو پوری سورہ یاسین پڑھ لے کچھ نہیں ہوتا, میرا خواجہ صرف بسم اللہ کا جملہ کہے تو نظام ہی تبدیل ہو جاتا ہے. کرتا خدا ہے لیکن تیرے ہاتھ پر نہیں کرے گا, کرواتا خدا ہی سب کچھ اپنی قدرت سے لیکن محبوبوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. خواجہ صاحب نے جو سکھایا تھا مرید کو, آپ نے وہ کوزہ سرکارے خواجہ کا رکھ کر بسم اللہ پڑھا, وہ پورا دریا اس کے اندر, اور اٹھانے میں وہی بوجھ تھا جو ایک کوزے کا پانی ہوتا ہے. یہ متواتر کرامات ہے جس کو دیکھ کر اجمیر کا ایک حصہ, ایک بڑا حصہ اسلام کے اندر داخل ہوا. اب پرتھوی رائے کے جناب تانے بانے ہل گئے, اس نے کہا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے. اور یہاں پر کہنے والوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا غریب نواز کے حوالے سے کہ غریب نواز بیٹے کس کے ہیں, میں نے کہا امام حسین کے. تو کہا ان کے باپ حسین کے لیے تو نہر فرات پر پہرا تھا اور پانی نہیں دیا گیا, اور بیٹے کے لیے پہرا تھا تو سارا دریا آ گیا, تو پھر طاقتور کون ہوا؟ تو ایک بزرگ نے کہا جی نہیں, طاقت تو باپ ہی کی تھی لیکن دونوں کا مقابلہ الگ الگ زاویے سے تھا. باپ حسین کا مقابلہ ان سے تھا جو کلمہ پڑھنے والے تھے, بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے, اور بیٹے معین الدین کا مقابلہ ان سے تھا جو کلمے کے منکر تھے. تو جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو نانا کا اخلاق بتانا تھا اس لیے صبر کیا, اور جو دین کے منکر تھے ان کو نانا کی طاقت بتانی تھی. فرمایا اس لیے وہاں سے فرات کھڑا رہا اور حسینیوں نے صبر کر کے شہادت پیش کر دی, اور یہاں پر کوزے میں گویا کہ سارا دریا آ گیا. تو وہاں اخلاق کا مظاہرہ تھا, یہاں پر طاقت کا مظاہرہ تھا, کیونکہ وہاں بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے نا, تو ان کو نبوی اسوہ بتانا تھا, برداشت صبر و تحمل بتانا تھا, استقامت دین کے لیے ایثار اور قربانی بتانا تھا. کہ بولا نبل انکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. اس صبر و استقلال کا مظاہرہ اور اس کا فرد بن کر امام حسین نے کربلا میں دکھایا, اور آپ کی اولاد امجاد اور رفقا نے, اور پھر وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے, اس کا جلوہ امام حسین کے توسط سے حضرت معین الدین اجمیری سے نظر آیا ہے. میرے دوستو رات کو اعلان کر دیا کہ اس درویش کو 2 سے 4 دن کے اندر خیمے اکھیڑ دیے جائیں, اور اٹھا کر اس درویش کو معاذ اللہ یہاں سے اجمیر سے نکال دیا جائے. یہ رات کا وقت تھا, اور ادھر غور کے اندر ان کی قسمت جاگی. رات کا وقت ہے, شہاب الدین غوری کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, بہت خوبصورت حسین چہرے والے بزرگ جلوگر ہوئے ہیں, اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرتھوی کی گردن پکڑ کر تیرے حوالے کر دی. یہ جملہ وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں کہا ایک روشن چہرے والے بزرگ نے, میں نے پرتھوی کی گردن پکڑ کر تیرے حوالے کر لی. سلطان اٹھو, ہند کی سلطنت تمہارے ہاتھ میں آ چکی ہے. شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ 2 لاکھ کا لشکر تیار کر کے, پرتھوی رائے نے 4 سے 3.5 لاکھ کا لشکر تھا, ترائن کے مقام پر میرے دوستو گوالیار ترائن کے دریا کے قریب یہ گھمسان کا مارکا ہوا شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ اور پرتھوی رائے کے درمیان پرتھوی ہندوستان کے سارے بادشاہوں کے ساتھ دریائے ترائن کے قریب پڑاؤ ڈال چکا تھا اور سلطان غوری رحمت اللہ علیہ پشاور اور خیبر اور لاہور کے راستے سے ہوتے ہوئے جب پہنچے تو انہوں نے پوزیشن پکڑی ہوئی تھی اور جب گھمسان کی لڑائی ہوئی خواجہ کے کہے وہ جملے مقبول ہوئے، پرتھوی رائے زندہ گرفتار ہوا، دو سے تین گنا لشکر ہندوؤں کے پاس زیادہ تھا، توجہ ہے آپ کی، دو سے تین گنا زیادہ لشکر، اللہ رب العالمین نے شہاب الدین غوری کے ہاتھ پر اسلام کو فتح دی، ہندوستان کا سب سے بڑا فرعون بادشاہ پرتھوی رائے مقام ترائن پر گرفتار ہوا اور شہاب الدین غوری نے اپنی تلوار سے اس کو واصل جہنم کیا، اور پھر اس کے بعد میرے دوستو جب فتح ترائن کے مقام پر، یعنی گویا کہ کفر کی قبر ٹوٹ گئی تھی، آپ نے کہا کہ ہم اس زمین پر قدم رکھنا چاہتے ہیں جہاں پر پرتھوی رائے اپنی راجدھانی رکھتا تھا، جہاں جنونی متشدد مشرکین کسی کلمہ پڑھنے والے کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے، شہاب الدین غوری خدا کے ولی تھے، جن کو خواجہ خواب میں آئے وہ عام آدمی ہوگا، ہاں قربان جاؤں میرے دوستو شہاب الدین غوری کے قدموں پر کہ جسے یہ شرف مل رہا ہے جو آگے جو ہو رہا ہے، دیکھیے شہاب الدین غوری اپنے اسی فتح یاب لشکر کو لے کر اجمیر پہنچے، مغرب کے قریب کا وقت تھا، آپ اجمیر میں داخل ہوئے، خیمے لگ گئے ہیں، مغرب کے اذان کا وقت قریب ہے اور آپ اللہ کے حضور قلب شکرانے کا نذرانے پیش کر رہا ہے کہ مولا میں اتنے دور سے آیا ہوں اور تو نے اپنے فضل سے مجھے فتح دے دی، مجھے ان میں شمار کر دیا کہ جن کے ہاتھ پر تیرے اسلام کو نصرت ملی، میں نے کفر کے سب سے بڑی چٹان کو تیرے فضل سے گرا دیا، مولا یہ تیری توفیق ہے، تیرا فضل ہے، دل شکرانے کے نذرانے پیش کر رہا ہے، اتنے میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئی، آپ کی کیفیت تو پہلے سے تھی، آنکھوں سے شکر کے آنسو گر رہے تھے، دل یاد الہی میں رو رہا تھا اللہ اکبر، ایک ایک مسلمان کے خون اور اس کے قتل اور اس کے ساتھ کی جانے والی بدماشی اور دہشت گردی کا غم آپ کو رلا رہا تھا اور شکرانہ تھا کہ مولا آج مجھے تو نے فاروق اعظم کا فیض دے دیا، مولا مرتضیٰ کا فیض دے دیا، حسین کے جوتوں کا فیض تو نے مجھے دے دیا، یہ رقت، کیونکہ اللہ والے تھے وہ اپنی تلواروں پر فخر نہیں کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو شکرانے کے طور پر جاری ہے، دل اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہا ہے اور اسلام کے لیے دعا دل سے نکل رہی ہے، اتنے میں اذان توحید کانوں میں آئی تو ان پر ایک دیوانگی طاری ہوئی، اپنے خادم سے کہنے لگی اذان کیسے، یعنی اب وہ گمان کر رہے تھے کہ شاید میں پہلا شخص ہوں جو اجمیر میں آیا ہوں، کیونکہ کفر کا اڈا تھا وہ، آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے، میں صرف مختصر جملوں میں بتا رہا ہوں، اجمیر مشرکین کی راجدھانی تھی، کٹر قسم کے مشرک وہاں پر رہتے تھے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر پورے ہندوستان کے اندر مسلمان اور اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھ کر مسلمانوں کے تاجروں کو، علماء کو، صوفیوں کو قتل کرتے تھے، آج وہ خطہ ٹوٹنے کے بعد میرے دوستو بزرگوں یوں ہوا جیسے حضور کے فضل سے فتح مکہ ہوا ہے اور فتح مکہ کے فیض و اکرام سے اجمیر فتح ہو گیا ہے، اب آزادی ہے، کشادگی ہے، مسلمان کھل کے گھوم سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، گائیں ذبح کر سکتے ہیں، داڑھی رکھ سکتے ہیں، رسول اللہ کا نام لے سکتے ہیں، توحید کے ترانے پڑھ سکتے ہیں، بولو سبحان اللہ، کاش اس کی لذت ہمارے دلوں پر آئے کہ کیا، لیکن جب اذان کی آواز آئی اس کیفیت کو دیکھیں کہ کیفیت ایسی ہے، ایک ایسا انہماق ہے، ایک ایسا ذوق ہے، ایک ایسا جذبہ فدویت ہے، غلامی کا جذبہ ہے، اللہ کے حضور سراپا نیاز بنے ہوئے ہیں، اور اذان کی آواز آئی تو رو کر کہنے لگے یہ اذان کہاں سے آئی، فرما کہ اللہ کے نیک بندے آئے، انہوں نے مسجد بنائی ہے یہاں، تو بہت رش کر گئے آپ، کہنے لگے واہ مجھ سے پہلے بغیر تلوار، بغیر لشکر، بغیر گھوڑے، بغیر نیزے، بغیر بہالے، بغیر سپاہی کے ایک درویش نے اجمیر میں مسجد بنا لی، فوراً اذان کے کلمات کہے جا رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد محمد رسول اللہ، آپ نے کلمات اذان کو ادھر کھڑے ہو کے تسلی سے سنا، جواب دیا، فوراً اپنے خیمے میں پہنچے، سورج بجلی کی رفتار میں اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا، بادشاہ شاہانہ لباس آپ نے ایک طرف اتار کے پھینک دیا، درویشان لباس اور ایک چھوٹی سی گویا کہ وہ ٹوپی جو آپ اکثر تہجد کی نماز میں تنہائی میں پہنتے تھے، وہ خستہ سی ٹوپی پہن کر آپ اس جگہ پر جلدی سے پہنچے جہاں مغرب کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ وہ مسجد نماز ہو رہی تھی کہ ایسے لگتا تھا عالم روحانیت میں جیسے پوری فضا ایک رش کر رہی ہے۔ وہ تلاوت جو امام تلاوت کر رہا ہے، اس کی آواز میں وہ جاذبیت ہے، وہ صورت ہے کہ دور رسالت یاد آ رہا ہے۔ اس زبان میں صرف قرات نہیں بلکہ سننے والے کو پتا چل رہا ہے کہ جو کلمات کہے جا رہے ہیں اس کی سچائی بھی اس کے دل کے اندر ہے۔ وہ کیفیت کے ساتھ، معنی کے ساتھ، مزاج کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہیں جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے وہ امام، ایسے نہماک کے ساتھ، دنیا و ما فیہا سے اناب الیہ، اللہ ہی کی طرف ہو گیا ہے، اور ایسی رس بھری آواز سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ لہن داؤدی کو یاد دلا رہا ہے۔ شہاب الدین غوری آخری صف میں کھڑے ہو گئے، یہ نہیں کہ سب ہٹاؤ سب ہٹاؤ سب ہٹاؤ، انہوں نے کہا جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نماز ادا کی ساری نماز۔ ایسی غوری کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنی رقت والی نماز نہیں پڑھی کہ جس میں دل اپنے سینے سے نکل کر آگے امام کے قدموں میں پہنچ رہا ہے۔ وہ قرآن پڑھنے کا لہن، وہ خوبصورتی، وہ ادائیگی، وہ قرات، اور وہ قرات کا لہن اور ترنم، اور اس ترنم میں ان کلمات کی سچائی۔ پڑھنے والا اس کا غماز ہے، وہ کلمات نہیں اٹھ رہے آگے، اس کے پیچھے سچائی کی روح بھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد سنت ادا کر لی گئی، نوافل اوابین ہو گئی، اور لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، امام کی دسبوسی کر رہے ہیں۔ بادشاہ بالکل ایک عام مقتدی اور فقیر درویشوں کی طرح، کون جانے، عام سا سادہ کرتا اور پاجامہ اس نے پہنا ہے، اور ایک دو پلے کی ٹوپی اس نے سر پر رکھی ہوئی، سادہ سی، خستہ سی، کس کو پتا یہ افغانستان کا بادشاہ شہاب الدین غوری ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جب سارے لوگ فارغ ہوئے تو آگے مصافحہ امام سے کر رہے ہیں، شہاب الدین غوری تیری نگاہوں پر قربان جاؤں، اے غوری تجھے سو سلام ہے، بولو سبحان، اے شہاب الدین تجھے سو سلام، کیا تیرا بخت عروج پر تھا، خدا نے تیری تلوار کو بھی اونچا کیا، تیرے بخت کو بھی اونچا کیا، آئے ہائے، خدا تیری قبر پر کروڑوں رحمت اتارے، اے غوری بولو سبحان اللہ، تو نے اسلام کے مجاہدوں کی لاج رکھی اور پہلے مجاہدوں کا تو فخر بن کر سامنے آیا۔ شہاب الدین غوری کی قسمت آر رش پر ہے، اور عروج بام عروج و کمال پر ہے کہ لوگ چھٹتے گئے۔ اب جب سامنے امام آیا تو آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی کہ یہ تو وہی ہے جو چند سال پہلے غور میں آ کر میرے خواب میں کہہ رہے تھے کہ اٹھو میں نے پرتھوی رائے کی گردن پکڑ کر تیرے حوالے کر دی۔ وہی غریب نواز، کتابوں میں آتا ہے میرے دوستو دس بوسی کی شہاب الدین غوری نے، کس کے؟ غریب نواز کے مبارک ہاتھ، اللہ میرے ہاتھ اس لائق میں، غریب نواز کے مبارک ہاتھ کو انہوں نے چوما، ہاں ہاں وہ ہاتھ جو شہنشاہ حل عطا اسد اللہ الغالب علی کا بیٹا ہے، بولو سبحان، جس کے ہاتھ سے علی کی خوشبو آ رہی ہے، جس کے ہاتھ سے حسین ابن علی کی خوشبو آ رہی ہے، جس کا قرب حسین کی یاد دلا رہا ہے، علی اکبر کیسے ہوں گے، علی اصغر کیسے ہوں گے، حسین ابن علی کیسے ہوں گے، حسن کیسے ہوں گے، شہنشاہ الاتا سرکار مولا مرتضیٰ کیسے ہوں گے، آج ان کا بیٹا وہ بادشاہوں کی طرح ہے سادہ لباس میں، لیکن وہ فقر ایک بادشاہی دے رہا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اونچے تاج والے کروفر اس کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پا سکتے۔ آج وہ درویش اپنی چٹائی پر بیٹھا ہے لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ دو جہانوں کا بادشاہ بیٹھا ہو، بولو نا سبحان، اے شہاب الدین غوری واللہ میں کوئی الفاظ ہی نہیں کرتا کہ کیا اللہ نے قسمت دی۔ دیکھو بادشاہ بھی اللہ، دیکھو قسمت ہے، وہ بھائی اللہ سے چٹنی کیوں مانگے، اللہ سے ہرن کا گوشت مانگے نا، کیوں مانگے، دینے والا اللہ ہے۔ تو رش یہ آتا ہے، دیکھو شہاب الدین غوری کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بہادر بھی بنایا، افغانی قوم کا بادشاہ، لاکھوں لشکر کی قیادت کرنے والا، ذہین بنایا، عالم بنایا، حسین ایسا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کو فوراً دفن نہیں کیا گیا، غم ایسا تھا کہ 7 دن تک ان کی لاش کو رکھا گیا، سلامت تھی، اور لوگ آتے تھے اور جو ان کے نائبین تھے، اور کیونکہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا ان کی شہادت کے بعد، میرے دوستو حسین ایسے کہ لوگ دیکھتے شہاب الدین غوری کی شکل, ان کا اسکیچ بھی بنایا گیا ہے, جو ان کا اسکیچ اگر آپ نیٹ پر دیکھیں تو ہو بہو اسکیچ تو ویسا نہیں ہوتا, لیکن وہ اسکیچ بھی بتاتا ہے کہ واقعی میں غوری کیسے ہوں گے. شہاب الدین غوری وہ شیروں جیسا چہرہ, وہ کندھے, واقعی میں میرے دوستو بزرگوں وہ جلال بدری احد کا اپنے درجے میں ان میں نظر آتا ہے. لیکن آج قسمت کتنی عروج پر کیسا رش کریں, اللہ نے سب عطا کیا اور ساتھ میں یہ شرف بھی عطا کیا کہ غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اپنے ہونٹوں سے غریب نواز کے ہاتھ کو چوما, غریب نواز نے ان کی پیشانی کو چوما, انہوں نے قدم کو چوما اور دونوں ہاتھ آگے بڑھ کے کہا کہ حضور میں نے جہان دیکھ لیا آپ جیسا نہیں دیکھا, اب مجھے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا فقیر بنا لیجئے اور مجھے اپنے سلسلے میں داخل کریں. خواجہ نے دونوں ہاتھ یعنی اس طرح سے دونوں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سلسلہ عالیہ چشتیہ میں آپ کو بیعت کر لی. شہاب الدین غوری خواجہ کے ہاتھ پر دس بدس مرید ہوئے اور پھر اب شہادت کی دعا مانگی کہ حضور کچھ دن حضرت خواجہ کے ساتھ رہے, وہاں سے نکلے گوالیار میں ہندوؤں کے ساتھ ایک اور مارکا ہوا, وہاں سے نکلتے ہوئے آپ جہلم کے قریب آ پائے ہیں اور جہلم کے قریب سیالکوٹ جہلم سے پہلے سرائے عالمگیری کے ساتھ یہاں پر آپ کا مزار مقدسہ ہے, یہاں پر آپ چند دن کے لیے آپ رکھے اور سوہا کے علاقے کے اندر جہلم سے تھوڑا سے آگے اور سرائے عالمگیری کے ساتھ اندر لیفٹ پر پورا راستہ جاتا ہے مین جی ٹی ہائی وے سے, وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے, میں نے جمعے بھی عرض کیا, راستہ اندر جاتا ہے, وہاں پر آپ نے قیام کیا ایک دو دن آرام کرنے کے لیے, لیکن کوئی ایسی خبر نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی شرارت ہوگی. کھوکر قبیلے کے ہندو جنہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اور ان کے کئی نوجوان لونڈے جو کئی تعداد میں تھے, انہوں نے مختلف جھتے بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے جہاں سلطان آرام کر رہے تھے ان کے خیمے کے قریب 100-150 لوگ کھڑے تھے اور اس طرف جہاں پہرہ تھا وہاں پر کھڑے تھے, پہرے داروں پر ان لڑکوں نے حملہ کیا. جب پہرے داروں, کیونکہ پہرے دار کم تھے, اور جب حملہ ہوا تو اس طرف کے اس طرف کے پہرے دار دوڑ پڑے ان گیٹ پر کھڑے ہوئے پہرے داروں کو بچانے کے لیے, اور ادھر سے وہ بدماش جو کھوکر قبیلے کے ہندو تھے وہ خیمے کے اندر رات کے وقت داخل ہوئے. سلطان اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے, آپ کی تلوار دور تھی, 50-60 لوگ آپ کے سینے پر چڑھ گئے تھے, اگر تلوار سلطان کے پاس ہوتی نا تو ایک بھی نہیں بچتا, جیسے ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی, یہ اللہ کے بشیر ہے. اور ادھر میرے دوستو بزرگو سلطان کے سینے پر چڑھ کر انہوں نے خنجر کا پیدر پہ وار کیا جو آپ کی گردن پر لگنے کی وجہ سے آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. یہ اسلام کا اتنا بڑا نقصان تھا. اور آپ کا مزار مبارک ادھر ہی ہے, پاکستان کا سرمایہ ڈاکٹر عبد القادر خان صاحب مد ذلہ انہوں نے اس مزار شریف کو تعمیر کیا ہے جو جہلم کے ساتھ, وہ مزار شریف میرے دوستو بزرگو موجود ہے. آپ کی شہادت کے بعد کئی دن آپ کے بدن کو رکھا گیا, آپ کے وزراء آپ کے نائبین بخارا سے آتے اور گویا کہ ایک پورے اسلام پر یہ غم کا سما تھا کہ اتنا بڑا مجاہد, اسلام کا اتنا بڑا فخر, جس کو دھوکے کے ساتھ گویا کہ شہید کر دیا گیا. اور شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہاں پر 602 ہجری کو اس مقام پر آپ کی تدفین ہو گئی اور یہ ایک بہت بڑا نام جو تھا سورج وہ غروب ہوا. لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ ان کے نائبین اس طرح نہ چلا سکے جس طرح شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ کی جرت تھی. لیکن یہ دو زمانے میں مختصر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میں نے بیان کی, ایک محمود غزنوی کے, یہ تاریخ کو یاد رکھیں, اور ایک شہاب الدین غوری کے. یہاں پر ایک بات یہ کی گئی ہے جو لکھنے والوں نے بڑا باکمال جملہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ حقیقتاً ہندوستان کی فتح کا سہرا, ہندوستان کی فتح اور کامیابی کا سہرا سکندر اعظم محمود غزنوی کے سر جاتا ہے, اور پھر ہندوستان کی سلطنت کو مستحکم کرنے کا سہرا یہ شہاب الدین غوری کے سر جاتا ہے, اور اس میں اسلام کا پودا لگانے کا سہرا یہ سرکار غریب نواز کے سر جاتا ہے. یہ تاریخی حقائق میں نے آپ کے سامنے میرے دوست و بزرگوں ذکر کی. اب بات کو میں سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف لا رہا ہوں. غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنے کامیاب اور بیدار اور مخلص مریدوں کو تیار کیا, ایک ایسی جماعت اور ٹیم تیار کی, سارے سلسلوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور بحمد اللہ تعالیٰ ہر سلسلے کے ہم فقیر ہیں. لیکن آج بات سرکار غریب نواز کی ہے, میں یہ کہوں گا اور کسی سلسلے کو یہ بات بری نہیں لگے گی, کیونکہ خواجہ کا فیض قادریوں کو بھی ملتا ہے, سہروردیوں کو بھی ملتا ہے اور نقشبندیوں کو بھی ملتا ہے. ختم خواجگان ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ خواجہ اس سلسلے میں ہر ایک کے پیر ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے بعد یہ ایک الگ تقریر ہے کہ آپ کا شجرہ کس طریقے سے وہاں پر متعلق ہوتا ہے۔ لہذا اس بات پر کوئی قادری چڑے گا نہیں، جبکہ ہم کٹر قادری ہیں بحمد اللہ تعالی، کوئی نقشبندی نہیں چڑے گا بحمد اللہ تعالی، ہم مجددی بھی ہیں، کوئی سہروردی نہیں چڑے گا الحمدللہ، ہم سہروردی سلسلے کی بھی سند رکھتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جو سلسلہ تبلیغ کا جس منظم طریقے سے، ہم آخری گفتگو کی طرف ہیں، جس منظم طریقے سے قائم کر کے بر صغیر میں اسلام کو بچانے کے لیے ایک ٹیم بنائی نا، اتنا لمبا دورانیہ، توجہ سے غور سننا، اتنا لمبا دورانیہ اور ایک کے بعد ایک کیبنٹ تیار ہوتا چلا جانا، یہ کسی سلسلے میں ایک کرامت نہیں آئی جو سلسلہ چشتیہ میں آئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے میرے دوستوں بزرگوں اس پر میں ایک دو بات آپ کی خدمت پر کروں گا جو اس سلسلے کے حوالے سے، کیونکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رات ہے، خواجہ صاحب کے اجلہ مرید سب سے پہلے خلیفہ سید بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، آپ کے کئی خلفاء میں آپ کا ایک شعر جس نے پنجاب کی دھرتی کو توحید کے جام سے سرشار کر دیا، اجودھن کے علاقے میں پاک پتنگ شریف میں آرام کرنے والا میرے بابا حضور سرکار بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، بابا فرید کا ہم نے عرس مبارک بھی کیا جس میں میں نے ان کے حالات تفصیل سے بیان کیے ہیں بحمد اللہ تعالی، جو بیان کیے ہیں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے، بابا صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ مرید اور خلیفہ سید بختیار کاکی کے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دادا پیر غریب نواز کے بھی ہاتھیوں میں ہیں۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو سرکار غریب نواز کا دور بھی ملا ہے، سرکار غریب نواز کو بھی آپ نے دیکھا ہے، مرید اور خلیفہ آپ سید بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہیں۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ پنجاب کے اس خطے میں حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجلہ خلفاء میں سے ہیں، اور پھر آپ کے خلیفاؤں میں سے کئی، جہاں پر سرکار سید صابر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ کلیر شریف سہارنپور میں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہیں پر اس سلسلے کا معین الدین، ایسا لگا جیسے خواجہ صاحب پھر پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ کون؟ خواجہ نظام الدین اولیاء۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ کو پھر وہ عروج دیا جو سرکار غریب نواز کے دور مبارکہ کے اندر وہ عروج مبارک تھا، اور آپ کے مریدوں کے اندر، اللہ اکبر، آپ کے مرید خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، اور اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے سلسلے نے، اور آپ نے اس سلسلے کی اتنی خدمت کی کہ باقاعدہ سلسلہ چشتیہ کے ساتھ نظامیہ ملحق ہو گیا، یعنی آپ کی خدمات اتنی تھی کہ اب سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے پہچانا جانے لگا، نظامی یعنی چشتی، یعنی حضرت خواجہ صاحب کے بعد، حضرت بختیار کاکی کے بعد، حضرت بابا فرید کے بعد، نظام کو منظم کیا، جگہ جگہ خانقاہیں قائم کی، مدرسوں کو قائم کیا، مدارس کا قیام کیا، اپنے شاگردوں کی تربیت کر کے جگہ جگہ پر خانقاہیں بنائی۔ خانقاہوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگ جن کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، ان کو اپنی صحبت میں بٹھا کر، ان کے معاملات پر توجہ کیے بغیر، ان کی آخرت پر توجہ کر کے، ان میں اخلاق پیدا کرنا، ان میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا، ان میں رب کا خوف پیدا کرنا، ان میں عشق رسول کو پیدا کرنا، اس میں اسلام کی حرمت و عزت کو ان کے اندر پیدا کرنا، بے لوس ان کی خدمت کرنا اور اپنے پاس بٹھانا، کھانا بھی کھلانا، چائے بھی پلانا، رہنے کا انتظام بھی کرنا، اور اپنے بچوں کی طرح ان میں پالنا، اور اپنی صحبت، کیونکہ طریقت بیعت کا معنی ہے مرشد کی صحبت، اپنی صحبت میں اس کو رکھنا، اور اپنے عمل کو منتقل کرنا کہ اس کے اندر خوف الہی، سچائی، اخلاق، امانت، صداقت، شریعت کی بالادستی، عمل، سب اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ جب وہ مکمل طور پر متبع سنت ہو جائے، پھر اس کو کسی ایک خانقاہ آباد کر کے اس کو وہاں بھیج دینا تاکہ وہ اور گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم پر لا سکے۔ یہ خانقاہوں کا مقصد ہوتا تھا، یہ نہیں کہ جیسا وزیر آیا ویسا عقیدہ بنا لیا، یہ خانقاہیں نہیں، یہ تو چوری کے ڈے ہیں۔ خانقاہیں شریعت اور رسول پر چلتی ہیں، خانقاہیں سب سے بڑی درسگاہ۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، اس دور میں مسجدوں سے اتنا کام نہیں ہوا مجھے کہنے دیجئے، منبر سے اتنا کام نہیں ہوا جتنا کام خانقاہوں سے ہوا، اور وہ خانقاہیں مسجدوں سے الگ نہیں تھی، ان کی مسجدیں ہی ان کی خانقاہیں تھیں. نمازیں وہ خود پڑھاتے تھے، درس وہ خود دیتے تھے، تلقین و نصیحت خود کرتے تھے، تو جو اپنے مرید کے غم خوشی میں وہ خود شامل ہوتے تھے. اس کے لیے ہر لمحہ شریعت کی تلقین، اس کو صبر و تسلی، مال دولت آ جائے تو صبر و شکر و قناعت سکھانا، فضول خرچی اور اسراف سے کی گویا کہ مذمت اس کو سکھانا، مال نہ ہو تو یعنی کہ بیٹا یہ بس یہ پکڑ لے تعویذ جالی پلاٹ ہے لیکن بک جائے گا، نہیں، اس کو حرام کام سے بچانا، صبر کی طرف رکھنا، حلال کی طرف رکھنا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر اسلام آباد میں کیوں کہ وہ آگے ٹانکا جوڑتے ہیں، وہ جھینگا بن کر آگے سے سیکرٹریوں سے ٹانکا جوڑتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ وزیر ہی سے مرید ہو جائیں نا، اس جھینگے کی بھی کیا ضرورت، جب اس کو پکڑا ہی تم نے آگے سے اپنا ٹانکا جڑوانے کے لیے ہے، تو جو وزیر کہیں مل جائے تو ان کو کہا ہم ووٹ بھی کر دیتے ہیں آپ کو اور آپ سے مرید بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسے پیر کی ضرورت کیا ہے؟ پیر وہ نہیں ہوتا جو حرام کام میں ٹانکا جڑواتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے من اناب الیہ، جو تمہارا رشتہ خدا سے جوڑتا ہے، شریعت سے جوڑتا ہے، حلال سے جوڑتا ہے، کیونکہ وہ زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، قرآن کا ترجمان ہوتا ہے، شریعت کا دائی ہوتا ہے، وہ شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا. جیسی ہوا ہو ویسے نہیں اڑتا، وہ اپنے مزاج پر ہوا کو لاتا ہے، حالات اپنے مزاج پر لاتا ہے، حالات کے مزاج پر نہیں چلتا. بولیے سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بڑی بڑی خانقاہیں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر کی. بنگال کے اندر سب سے پہلا کام، بنگال کا خطہ اس وقت مسلمانوں نے بنگال کو ہندوؤں سے آزاد کر لیا تھا، سب سے بڑی وہاں پر ضرورت کیا تھی؟ توجہ سنیے، مدارس کی ضرورت تھی. حضرت فاروق اعظم نے جس وقت ایران کو فتح کیا تو آپ کی شہادت سے پہلے جب آپ زخمی ہوئے تو آپ کو غم یہ تھا کہ مجھے موقع نہیں ملا کہ ایران کے لوگوں کی میں تربیت کر پاتا. تو اسلام کی فتوحات کے بعد سب سے پہلے ان کی اسلامی تربیت کی ضرورت تھی. بنگال جب فتح ہوا تو بنگال کے اندر اسلام اور وہاں کے ہندوؤں تک توحید کے پیغام پہنچانے میں سب سے پہلے جن خانقاہوں نے کام کیا وہ خانقاہ نظامیہ تھی. توجہ آپ کی، دیکھو کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی ہم صرف ابتدائی تعارف پہ چل رہے ہیں. کتنی بڑی ذات ہے یہ ہیں، یہ غریب نواز کتنی بڑی ذات ہے، بولو سبحان اللہ. ہم اختتام یہیں پر کریں گے لیکن صرف آپ کو ہوش دلا رہے ہیں. غریب نواز کو ان جعلی لوگوں پر نہ دیکھو، غریب نواز ایک عہد اور حقیقت کا نام ہے. غریب نواز کو دیکھنا ہو نا کبھی بابا فرید کو دیکھنا، بابا فرید کو دیکھ کون سکتا، ان کا گنبد دیکھے تو بندے کی ٹوپی گر جائے، اتنی اونچی شان ہے ان کی. بولو سبحان اللہ، اتنی اونچی شان. خواجہ نظام الدین اولیاء، اب آپ دیکھیے کن کن کا نام میں آگے لے رہا ہوں آپ کے سامنے. بنگال میں سب سے پہلی دینی خانقاہ جس نے بنگال کے اندر شرک کے اڈوں میں توحید کی شمع کو روشن کیا، گمراہ لوگوں کو ہدایت پر لایا، وہ خانقاہ سب سے پہلے چشتیوں نے بنائی، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے سب سے محبوب مرید اور خلیفہ شیخ الاسلام شیخ اخی سراج الدین رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے آپ بنگال کے اندر پہنچے، اور آپ نے بنگال کے اندر خانقاہ کو قائم کیا، اور ان کے خلیفہ شیخ علاء الحق رحمت اللہ علیہ نے بنگال میں انقلاب قائم کیا. بنگال کیونکہ بنگال کے ساتھ کلکتہ اور بہار ملتا ہے، یہ علاقہ علاء الحق رحمت اللہ علیہ نے بہار کے علاقے میں جو کلکتہ اور بہار کے اندر آ جاتا ہے، بنگال کے ساتھ جڑی ہوئی سرحدیں ہیں نا بھائی، بنگال کے اندر نظامی خانقاہ حضور خواجہ اخی سراج نے قائم کر دی. ان کے خلیفہ اور مرید سرکار خواجہ علاء الحق نے بہار کے علاقے کو کنٹرول کیا اور یہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دی، اور وہاں پر آپ نے ایک اسلام کو ایسا ہیرا دیا، یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی تیسری پیڑھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شیخ اخی سراج، ان کے خلیفہ شیخ علاء الحق، اور اس نے جو بندہ پھر اسلام اور دیا، یہ نظامی سلسلے کا وہ تحفہ ہے جو ہر سلسلے کے اندر ممتاز ہے. کون؟ حضور سیدنا محبوب یزدانی شیخ محمد اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار مخدوم سمنانی کچھوچہ مقدسہ میں ان کو تیار کیا شیخ علاء الحق نے، اور یہ نظامی ہے. سرکار مخدوم سمنانی کس کا نام ہے؟ ایک سورج کا نام ہے، ایک آفتاب کا نام ہے، ایک زمانے کا نام ہے. ان کی لطائف شرفیہ پڑھ کے دیکھو انسان حیران ہوتا ہے اللہ نے کیا علم عطا فرمایا ہے. سلسلہ چشتیہ کے اندر یہ ایک اور ترقی کا کام تھا جس لیے اب نظامیہ اشرفیہ ہو گیا. یعنی حضرت سرکار مخدوم سمنانی نے سلسلہ چشتیہ کے ذریعے اس بیس پر اسلام کی وہ خدمت کی اور بڑے بڑے دیو کو خدا کا بندہ بنا دیا، بڑے بڑے گمراہوں کو اللہ کے راستے پر لگا دیا اور خدا سے بہکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر کھڑا کیا. آپ کی خدمات اتنی بے نظیر تھی کہ چشتیہ جہاں نظامیہ کہلایا اب نظامیہ سے اشرفیہ کہلایا. اب آپ دیکھیں سلسلہ، یعنی ہوتا یہ کہ پیر مضبوط ہونا تو مرید تک سلسلہ چلتا ہے، بعد میں فارغ. یہ میں چوتھی پیڑھی پر آ گیا، بولو سبحان اللہ، یہ میں چوتھی پیڑھی پر آ گیا ہوں. میں آپ کو بس ادھر ہی ہم گفتگو ختم کریں گے، لیکن غور کرنا ان قیمتی الفاظوں سے. کاش کوئی ہمیں قدر والا مل جائے جس کے آگے ہم یہ تقریر کر سکیں اور اس کو بتا سکیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. مجمع مقصود نہیں ہوتا، کوئی ایک دل والا مقصود ہوتا ہے. قوالی کے لیے ڈھول ضروری نہیں، بول بھی بندے کے دل پر اثر کر جاتے ہیں. تو آپ اس حقیقت کو پکڑیں، یہ نہ دیکھیں وقت کیا ہو گیا فلاں ہو گیا، ہاں نہ چہرے سے یہ تاثر دیں. آپ دیکھیں بات کتنی قیمتی، کتنی ضروری، کتنی بڑی ہو رہی ہے. میں بہت چھوٹا، آپ بہت چھوٹے، تعریفیں، کلام، حقیقت، دلائل کتنے اونچے ہیں. یہ ہے سلسلہ چشتیہ نظامیہ، بولو سبحان اللہ. آج جی بھر کر خواجہ کا ذکر کریں گے، بولو سبحان اللہ. پھر خواجہ کو کہیں گے حضرت ہم نے ذکر کر دیا، آپ قبر میں آپ نہیں آنا ہے، یہاں ہمارا ہم نے ٹیک نہیں لگایا، ہم نے کمر تھکائی ہے، یہاں سکون نہیں چاہیے، سکون وہیں پر چاہیے. پھر وہ کان میں کہتے بیٹا یہاں بھی دوں گا وہاں بھی دوں گا، کیونکہ وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. کیا قرآن نے کہا سورہ لقمان شریف میں، سبحان اللہ، پیروی کر اس کی، من انابا الے، جو مائل ہو گیا ہماری طرف، بولو سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے میرے دوست بزرگو، یہ سلسلہ اشرفیہ ہو گیا، یہ چوتھی پشت ہے. چوتھی کہاں سے؟ یہ میرے دوستو چوتھی یہ ہے، ادھر سے بابا فرید پانچویں، سید بختیار کاکی چھٹے. یہ چھٹی پشت میں آنے والا بڑے بڑے سلسلے ہیں. دو سے تین پشت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جس کو پہلوں کی طرح کہا جائے. یہ سلسلہ چشتیہ کا چھٹا بندہ ہے جس کو اپنے وقت کا معین الدین اجمیری کہا جائے، جس سے دنیا مخدوم سمنانی کہتی ہے، بولو سبحان اللہ. میرے آقا سرکار مخدوم سمنانی اپنے دور کا غریب نواز ہے، اپنے دور کا معین الدین ہے. کیسے شاہکار چشتیوں نے دیے، ہر دور میں غریب نواز آیا انہی کا فیض لے کر، انہی کا فیض، اور اسی طرح اس نے انجمن لگائی جیسے خواجہ نے لگائی تھی. ہر طرف کلمہ توحید ہے، اسلام کا غلبہ ہے. بڑے بڑے کر و فر کے بادشاہ جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ریاستوں کے مالک، لاکھوں مربع میل، کروڑوں مربع میل کے مالک، ان کے پاس آتے ہیں تو گھٹنا ٹیک کر آتے ہیں. جنہوں نے بادشاہوں کو بھی جھکایا اور گمراہوں کو راستہ دیا اسلام کی طرف، وہ چشتی سلسلہ ہے، اور ان کا یہ چھٹا چراغ حضرت مخدوم سمنانی ہے. حضرت سرکار مخدوم سمنانی کا عرس پاک ہوتا ہمارے الیاس بھائی کے گھر پر اور ہمارے یونس بھائی کے گھر پر. اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ سرکار مخدوم سمنانی کتنی بڑی شخصیت ہے. بس اس بات کو یہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، یہ حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، اب اس تقریر کا آخری حصہ اور بڑا قیمتی حصہ. اب ہم اپنے پاکستان کی بات کریں گے، اور پاکستان پاکستان ہے، پاک سر زمین پشاد باد، کشور حسین شاہ. ابے نقشے میں کبھی دیکھا تم نے پاکستان کو بھارت کے گلے میں پھنسا ہوا ہے؟ نقشہ کبھی تم نے دیکھا؟ میں ناراض، کوئی چڑے نہیں میرا مسلمان بھائی وہاں پر چڑے نہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو وہ نقشے میں کہاں پھنسا ہوا ہے بھارت کے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خواجہ اجمیری ہے. کتنا فیضان ہے، سارے سلسلے خواجہ کے آگے گھٹنا طے کرتے ہیں، اور خواجہ جس کے آگے گھٹنا طے کرتا ہے وہ میرا پیر گنج شکر، میرا پیر حضرت فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری ہے. وہاں بغداد سے چل کر غریب نواز اجمیر آتا، اجمیر خواجہ غریب نواز بغداد سے چل کر لاہور آتا ہے. جس کے آگے فیض لینے کے لیے، جس اجمیر معلہ سے بڑے بڑے فیض لینے کے لیے گھٹنے طے کرتے ہیں، یہ محاورہ ہے زانو تلمس کو طے کرنا. زانو کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی ٹانگوں کو کہتے ہیں نا. ایک محاورہ آپ پڑھتے ہیں نا زانو تلمس کو خیر. تلمس بمانا شاگردی, زانو بمانا یہ طے کرنا, بالا موڑنا. اس کا مطلب ہے کہ استاد کے سامنے بندہ کرسی پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے یا زمین پہ بیٹھتا ہے, گھٹنے موڑتا ہے نا. تو یہ ایک انکساری, ایک عاجزی, ایک خیرات, ایک فدیت کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ان کے آگے زانو تلمس کو خم کیا. خم بمانا موڑا, طے کیا. تلمس بمانا شاگردی, زانو بمانا یہ. زانو تلمس کو خم کیا جہاں مخدوم سمنانی سے لے کر اوپر تک. اور بعد میں بتاؤں گا بھی میں آپ کے سامنے یہ سارے غریب نواز کے آگے زانو تلمس کو خم کر کے فیض لیتے ہیں. میرا غریب نواز زانو تلمس خم کرتا ہے داتا صاحب کے سامنے. کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے, ہم کوئی استغفر اللہ مقابلے نہیں کروا رہے, بلکہ ہم تو خواجہ کی بات کر رہے ہیں. خواجہ جب اٹھے نا 40 دن کے بعد, خواجہ صاحب اٹھے نا جب 40 دن کے بعد, وہاں سے اشارہ ہوا مدینے سے کہ جاؤ بغداد. غریب نواز آئے حضور غوث پاک کے پاس. غوث پاک نے کہا کہ جاؤ, اللہ کا شیر وہاں آرام کر رہا ہے, وہاں تمہارا حصہ رکھا ہے. کیونکہ 465 ہجری میں حضرت داتا صاحب نے پردہ فرمایا, حضرت خواجہ وہاں سے آئے اپنا حصہ لینے کے لیے. 40 دن غریب نواز نے یہاں مراقبہ ہوئے اور تعلیمات اور ارشادات لیے. وہابی تو دل کا اندھا ہے, وہ سامنے بندے کو نہیں جانتا تو مکاشفے کو کیا سمجھے گا. تو ہم تو اس کے مطلب کی تقریر ہی نہیں کر رہے, ہم تو آپ جیسے روشن چہروں کی بات کر رہے ہیں. 40 دن غریب نواز نے حضرت خواجہ کے قدموں میں, آج بھی وہ مقدس چلہ گاہ موجود ہے. مجھے آج ہمارے دوست ہے کہ عمران بھائی لاہور میں, انہوں نے فوٹو بھیجی کہ جیسی چلہ گاہ سجی ہے, دیکھو سبحان اللہ. آج اجمیر, آج لاہور میں وہ چلہ گاہ کو سجایا گیا ہے اور وہ ایک جشن کا سما ہے. وہاں بھی بلی باولی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہا ہے, کیوں سجایا کیوں سجایا, اور عاشق جا رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں. بولے ہاں, آج میرا بڑا دل تھا لاہور جانے کا, لیکن یہ درس خواجہ صاحب کا تھا. میں جاتا, میں نے کہا میں جاؤں اور اس سنگ و دیوار و پتھر کو چوم کے آؤں جس کو نسبت میرے غریب نواز سے ہے, اور اس دہلیز کو بھی چوم کراؤں جہاں خدا کا نیک بندہ اور امت کا بادشاہ داتا علی حجویری, علی کا بیٹا, حسن کا شہزادہ, حضرت سید علی بن عثمان حجویری آرام فرما رہا ہے. 40 دن کے بعد حضرت سیدنا غریب نواز, جن کا مقام ہم تقریباً کئی گھنٹوں سے بیان کر رہے ہیں, یہ جب 40 دن کے بعد حضرت داتا صاحب کے قدموں سے اٹھے تو اندر عشق کا اور ملنے والی عنایات اور حقیقتوں کا ایسا چشمہ پھوٹ رہا تھا, بیان بھی کرنا چاہتے تھے اور چھپانا بھی چاہتے تھے کہ سنیں کون کون ان حقیقتوں کو جانے. نہ بیان کریں تب بھی ناشکری ہے, تو دبے دبے الفاظوں کے اندر اس ایک لفظ میں پورے پورے سمندر کو ڈالا. فرما گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, نہ کہ سارا پیر کامل کامل آ رہا. سبحان اللہ, یہ میرے آقا سرکار غریب نواز نے داتا صاحب کی خدمت میں منقبت پڑی. اس کا معنی ہم اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں, یہ ایک جملہ دیکھیں, یہ غریب نواز کا کہا ہوا ہے. گنج بخشے خزانے بانٹنے والا, یہ وہ بول رہا ہے جس کی اوقات 54 کے نہیں, اس کو روپیہ مل جائے تو شور مچاتا ہے, معاذ اللہ. یہ وہ بول رہا ہے کہ سمندر بھی جس کے آگے قطرہ ہو, پھر وہ جس کو گنج بخش کہے تو وہ داتا کیسا ہوگا. بولو سبحان اللہ, یہ سرکار غریب نواز گنج بخش کہہ رہے ہیں, عام کوئی نہیں کہہ رہا جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جس کے آگے سارے علم کے سمندر قطرے ہو, وہ داتا علی حجویری کو خزانہ بانٹنے والا کہے, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. میرے دوستو بزرگو, اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں, 18th century کا یہ آخری دور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سلسلہ حضرت خواجہ سرکار مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بنگال کی خانقاہ کا میں نے ذکر کیا. حضرت سرکار سید اشرف جہانگیر سمنانی 808 ہجری میں وصال فرمایا. کتنی بولیے؟ خواجہ صاحب نے وصال کیا 633 ہجری. کہاں 633 ہجری, کہاں 808 ہجری. اب آپ دیکھیں کتنے سال گزر گئے اور 2 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, لیکن جو بھی آ رہا ہے باکمال آ رہا ہے. بندے 40 سال 50 سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی خانقاہیں 50 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ محفوظ ہو, اللہ کی حکمت, اللہ کے راز. بڑے بڑے نیک لوگ دنیا سے گزرے لیکن سجادہ میں وہ تاثیر نہیں رہی. سلسلہ بیٹے پر ہی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ذرا ہمارے دل کی باتیں شاید آپ کو کچھ لگے عجیب سی, لیکن یہ سنیے آپ. کبھی یوں ہوا کہ جناب بیٹے سے آگے چلا ایک سلسلہ ختم, لیکن غریب نواز کا فیضان آپ دیکھیں, یعنی خود مزار مقدسہ میں جا رہے ہیں 633 ہجری, اور یہاں پر اب جو شیر آرام کر رہا ہے کچوچا مقدسہ میں, میرا آقا, او ہو, اولاد غوث اعظم حضور شیخ الاسلام مخدوم سمنہ سرکار سید اشرف جہانگیر سمنانی 808 ہجری آپ کا وصال ہے. یہ ترتیب. لیکن اب آپ آئیے 18ویں صدی ہجری میں, میں 12ویں صدی ہجری سے چل رہا ہوں. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 600 سال بعد میں آ رہا ہوں. کتنی صدیاں جی, بولو نا کتنی ہیں؟ 600 سال. تمہاری تھکن تھی اس لیے میں بیچ میں دو تین صدیاں عبور کر گیا. اب میں 600 سال بعد آ گیا, یعنی 18ویں صدی ہجری میں. ہاں میں کسویں میں ہے نا, ہم کس میں جی؟ 18ویں صدی ہجری اسلام کے لیے اٹھارہویں عیسوی اسلام کے لیے بہت دردناک تھی. یعنی الہاد بے دینی جس طرح آج کل کی مارا ماریاں ہیں نا, اسرائیل آ گیا, یہ فلانا آ گیا, ڈھمکانا آ گیا, اس قسم کی سیاسی قوتیں دوبارہ امڈ آئی اور پرتھوی راج جیسا وہ ماحول بن گیا. لوگوں کے اندر تذبذب, مال کی ہوس, کسی کی تعظیم کرنا ہے تو مال کے لیے, کوئی ایک عالم دین نیک آدمی مل جائے تو اس کو بھی دیکھیں گے, جیب گرم ہے تو جائیں, کھانا کھلائیں تو جائیں. یعنی ہر ایک کو اپنے پیٹ اور ہوس کی پڑی ہوتی, جیسا آج دور دوبارہ آ گیا. کسی کی قدر اس کی نیکی کی وجہ سے کوئی نہیں کرتا. توجہ ہے, اگر بندہ نیک ہو اور غریب ہو تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں. بندہ دو نمبر ہو اور امیر ہو, امیر ہونا بری بات نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے, امیر ہونا بھی اللہ کا ایک انعام ہے. لیکن میں ایک عیب کو تول رہا ہوں, غریب بھی دو نمبر ہو سکتا ہے اور امیر بھی دو نمبر ہو. میں بات کر رہا ہوں تقوی کی. آج جو ہمارا ظاہری مزاج بن گئی ہے, اچھا نیک آدمی ہو غریب ہو تو اس کی غربت کی وجہ سے ہم اس کی اچھائی سنتے ہی نہیں. ان کے پاس کیا ہے, کوئی وزارت ہی نہیں ہے, کوئی کونسلر ہی نہیں ہے. ہمارے پاس آتے ہیں, یار ایس ایچ او سے بات کرا تو ہم نے کہا یاری کبھی نہیں رکھی. وہ کہنے کہ پھر آپ سے مرید ہو کر کیا کرنا شاہ صاحب. میں نے کہا ہم خود ڈھنگ کے مرید نہیں بن پائے, تیرے کو مرید کر کے کیا کریں. اپنی اپنی سوچو بھائی, اکیلا قبر میں جانا ہے مرید کو لے کر تو جانا نہیں ہے, اپنا اپنا سوچو. کہنے کہ آپ کی تو تھانے میں نہیں چلتی. میں نے کہا ایس ایچ او صاحب سے خود مرید ہو جاتا ہوں, میرے سے مرید ہونے کیا آیا. یعنی میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں, ہمارا جو مطمئن نظر ہوتا ہے وہ تعلقات پر ہوتا ہے, دنیاوی تعلقات. اصل شیخ سے تعلق اللہ کا ہونا چاہیے. المرید لا یرید الا اللہ, اللہ مل گیا تو سب مل جائے. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں جو اہل اللہ ہو ان کے تعلقات نہیں. آج بھی ملکی ادارے ہوں, جیسے میں نے پولیس کی بات کی, ہمارے ملک کے ادارے ہیں, ہمارے لیے معتبر ہیں, رینجرز ہیں, افواج ہیں, عام بزنس مین لوگ ہیں, آج بھی وہ لوگ بڑے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں. میری تقریر کا دیکھو نا, میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں, لوگ پھر غلط مطلب نکال, اس کا مفہوم مخالف نہ لیا جائے. آج بھی اہل اللہ, کیا میرے غوث اعظم کے دربار پر بڑے بڑے بادشاہ نہیں ہے؟ میں نے ابھی تک یہی تو پڑھا آپ کے سامنے, سلطان التمش حضرت بختیار کاکی کا مرید ہے, شہاب الدین غوری خواجہ صاحب کا مرید ہے, علاء الدین خلجی بھارت کی ٹانگیں کانپ رہی ہے, فلمیں بنانا, ڈرامہ بنا رہا ہے, تاریخ ادھر ادھر کر رہا ہے. علاء الدین خلجی خواجہ نظام الدین اولیاء کا مرید ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں. جس کے دل میں ایمان ہو وہ اہل اللہ کے پاس آتے ہیں, لیکن بشرطے کہ وہ ہوں, صرف لبادہ نہ پہنے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, وقت جب بن پڑے عقیدے اور نظریے اور اسلام پر تو پھر وہ گونگے نہ بنے کچھ بولیں, گونگے نہ بنے بلکہ وہ کچھ اللہ اس بولنے. میں بڑا ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں, تنقید نہیں, یہ جملہ میں نے بولا ہے. اللہ رب العالمین جل والا اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے لیے خیر کا ارادہ فرمائے. اللہ رب العالمین یہ بڑے بول جو ہم نے بولے ہیں تیری عزت و نصرت کے لیے بولے, ہم نیک نہیں ہیں. مولا ہماری زبانوں کو کبر اور یا اللہ ہماری زبانوں کو گمراہی, ہماری فکر کو گمراہی سے بچا. ہم کوئی پارسا نہیں ہے کہ کسی پر تنقید کرے. ہم جو بات کر رہے ہیں, کوشش یہ کر رہے ہیں دین کو بنیاد بن کے بات کی جائے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ دو روپے کی مزدوری پر کوئی نہ رکھے, لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دین کے تقاضے پر کر رہے ہیں. ہماری کوئی عزت اور حیثیت نہیں, عزت اسلام کی ہے, دین کی ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں بڑائی سے توبہ کرتے ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ہم کوئی پارسائی کے مدعی نہیں, نہ ہم پارسا ہیں. رب بخش دے بس اسی کا کرم ہے, ہمیں معاف کر دیا جائے. لوگ کہتے ہیں قبروں پر گنبد ہو, ہم نے کہا ہماری قبریں وہاں جہاں لوگ پاؤں رکھ کر جائیں, کہ رحمت کو رحمت, خدا کی رحمت کو بھی رحم آ جائے, کہ چلو پاؤں کے نیچے رگڑ دیا گیا معاف کر دیں. ہم تو ایسے لوگ ہیں, گنبد ہم جیسے کہ نہیں بنتے. گنبد غریب نواز جیسے لوگوں کو بنتے ہیں جن کے محلے سے کوئی گزر جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ سعادت مند بن جاتا. بولو سبحان اللہ. ماضی قریب میں جیسے آپ نے حضور تاج شریعہ کا دیدار کیا ہے، امیر المجاہدین کا دیدار کیا ہے، یہ وہ اللہ کے نیک صفت فرشتہ صفت لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد یہی کہ من اناب الیہ، سب سے کٹ اور صرف خدا کی طرف چل. میرے دوستو آخری 18ویں صدی میں ہم آ چکے، عیسوی میں آ چکے ہیں، 18ویں عیسوی میں، صدی عیسوی میں، اور یہ ہمارا اختتامی موضوع ہے. اس وقت ہر طرف نحوست کے آثار ہیں، الحاد ہیں، مارا ماری حوث ہے، ہر ایک کو پیسہ چاہیے چاہے جیسا بھی ہو، ہر ایک کو لالچ اور حوث ہے. یہ چند قیمتی باتیں آپ آگے کی چند منٹوں میں سنیے میرے دوست. اس حوث کے اندر چشتی سلسلے کا چراغ، نظامی خلفاء میں آنے والا یہ 11ویں پشت کا خلیفہ حضور شاہ طریقت شاہ کلیم اللہ جہاں بادی رحمت اللہ تعالی، سلسلے چشتی کا اولانا شاہ کلیم اللہ جہاں بادی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی خانقاہ کو مضبوط کیا اور آپ کے مرید ہوئے مولانا نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ کے چہیتے مرید. میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، یہ 18ویں صدی ہجری. حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں بادی، ان کے مرید مولانا نظام الدین اورنگ آبادی، ان کو حضرت خواجہ نے بھیجا شاہ کلیم اللہ نے کہ تم حیدرآباد دکن جاؤ اور دکن میں جا کر خانقاہ قائم کرو اور لوگوں کو رشد و ہدایت، اور جو بد عمل مسلمان ہیں ان کو شریعت کی اتباع کی طرف لاؤ، اور دین کی سرحدوں کو مضبوط کرو، مسجدوں کو آباد کرو، خوف خدا، عشق رسول، عزت صحابہ، محبت اہل بیت، نوجوانوں کو کہوہ خانے سے، نشے سے نکال کر اللہ کی حمد، سما، ذوق، منقبت، نماز، عشق الہی، توحید، ذکر الہی کی طرف لاؤ. حضرت مولانا نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ دکن گئے اور دکن میں آپ نے خانقاہ کو میرے دوستو قائم کیا اور ہزاروں ہزار لوگوں کو، گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دیا. دکن میں اسلام کی تعلیم، نوجوان ایسا کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں پر کہ جو داڑھی منڈا ہو، چہروں پر داڑھیاں ہیں، مسجدیں نمازوں سے بھری ہوئی ہیں. ان کے بیٹے ہوئے، یہ انقلاب کا دور آگے چل رہا ہے، شاہ کلیم اللہ جہاں بادی، ان کے خلیفہ مولانا نظام الدین اورنگ آبادی، دکن حیدرآباد میں آپ نے خانقاہ بنائی اور رشد و ہدایت کا سلسلہ سلسلہ چشتیہ کے ذریعے شروع کیا، اخلاق و آداد و سنت اور شریعت کی اتباع، احکام الہی کہ ریاست نہیں ہے لیکن سینہ بہ سینہ تقویٰ پھیلاؤ، سینہ بہ سینہ گھر کے گھر کو شیطان کے چنگل اور گمراہی اور الہاد اور بے دینی سے بچاؤ، اور رسول اللہ کی محبت کا آنگن بناؤ. بولو سبحان اللہ. ان کے بیٹے مولانا نظام الدین، حضرت مولانا نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ دکن میں، ان کے گھر ایک شہزادہ پیدا ہوا جن کو فخر پاک کہا جاتا ہے، مولانا فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ. مولانا فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ، اب کہا جا سکتا ہے یہ اپنے دور کا ایک معین الدین پھر پیدا ہوا ہے. مولانا نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا فخر الدین، اعلی تعلیم، سنو میرے دل کی بات، ہائے 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 کیا مقام تھا. مولانا فخر الدین بیٹے ہیں مولانا نظام الدین اورنگ آبادی کے، اور وہ خلیفہ اور مرید ہے حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں بادی کے، حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں بادی کے مرید اور چہیتے خلیفہ مولانا نظام الدین اورنگ آبادی، ان کے بیٹے مولانا فخر پاک مولانا فخر الدین اورنگ آبادی، انہوں نے اپنے والد سے تعلیم حاصل کی اور اتنے بڑے عالم تھے یہ، انہوں نے اپنی خانقاہ دکن میں نہیں بنائی، دہلی آگے تھے، دہلی میں آئے. یہ دور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تھا. شاہ ولی اللہ کو اگر کوئی جانتا ہوگا نا تو میں کیا بتاؤں آپ کو، انشاءاللہ ان کا عرس آئے گا تو میں بتاؤں گا شاہ ولی اللہ کیا چیز، کیا مقام تھا ان کا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ہو گیا، وہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے صوفی تھے کہ اپنے دور میں وہ ثانی نہیں رکھتے تھے. فراست میں ان کا ایک مقام تھا، صبح شام وہ فرشتوں کی زیارت کرنا، حضوری کا ان کا عالم. ان کی فیوز الحرمین اٹھا کر آپ دیکھو، خود وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں رہا، میں ایک دن گزر رہا تھا سرکار کے مولود کے وقت، تو سرکار کی مولود گاہ پر میں نے دیکھا، تو وہ میں نے دیکھا کہ نور کی بارش ہو رہی ہے. خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو قریب جا کر میں نے دیکھا تو وہ نور نہیں تھے، وہ فرشتے اتر رہے تھے. ان کے والد شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی، جن کو رسول اللہ نے خواب میں تشریف لائے، سرکار کی زیارت ہوئی، زیارت کرنے کے بعد یہ رونے لگے میں نے تو حضور سے مبارک نہیں لیا. یہ متواتر کرامت صحیح سندوں کے ساتھ, یہ فاروق حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں. ان کے بارے میں اجلا ہمارے ہو یا بابی علماء ہو اس بات کے قائل ہیں, شام کو یہ روتے روتے رات کے وقت یہ سو گئے سرکار خواب میں آئے اور ان کے ہاتھ میں اپنے داڑھی کے بال دے کر گئے. جب آنکھ کھلی تو دونوں بال ہاتھ پر تھے. یہ شاہ عبد الرحیم دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ کے والد گرامی, ان کا مقام یہ ہے, ان کی کرامات میں سے کرامت یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے دادا ہیں. شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ, دہلی اولیاء کی سرزمین ہے, لاہور اور دہلی. میرے دوستو بزرگو, اب آپ دیکھیے, ایک دفعہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبد الرحیم سے کوئی 400-500 سال پہلے انتقال کر گئے, 400-500 سال پہلے. کرامت بھی سنائے تو سچی سنائے, دلیل سے سنائے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب, ان کی کتاب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گلستان بوستان, گلستان بوستان تو دوسری, گلستان دوسری ہے. گلستان کا ایک شعر گنگنا رہے تھے, مصرے میں غلطی لگ گئی. شاہ عبد الرحیم صاحب کو بولو نا, مصرے میں غلطی لگ گئی. جہاں سے گزر رہے تھے میرے دوستوں, وہ گلی بہت لمبی تھی, وہاں سے گزر کر پھر آگے گھومتے تو یہ گلی میں داخل ہوئے تھے, تو گنگنا رہے ہیں لیکن مصرا نہیں آ رہا. تو آپ اپنے جیب سے پان کی وہ آپ نے تھیلی نکالی, جو پرانے زمانے میں پان رکھ کر رسی سے کھینچ دیا جاتا تھا, تو آپ نے اپنی تھیلی کو کھولا اور پان کو نکال کے منہ میں ڈال کر دبایا اور رسی بند کرنے لگے نا, رسی کو پکڑا تو قریب میں ایک بندہ آگے قریب میں آیا قریب. انہوں نے کہا حضور شعر یوں ہیں, سنیو زندہ دل ہو تم, کہا شعر یوں ہیں. تو آپ نے کہا بہت شکریہ جزاک اللہ, نام کیا؟ تو بندہ غائب ہو گیا. وہ گلی کے آخری میں پہنچ گیا, کہا فقیر کو سادی کہتے میں دھاگا بند نہیں کر سکا, اتنے میں وہ وہاں پہنچے. میں نے پوچھا نام تو بچا جاؤ, فرما جس کا شعر پڑھ رہے وہی سادی میں ہوں. کیا کیا سنا ہے میرے دوست, اس کو قرآن نے کہا. کوئی کہتا نا شاہ جی کیا سنا ہے, میں نے کہا کیا سنا ہے, کتنا سنا ہے, کیا سنا ہے. قرآن نے کہا تھا اسلوہا ثابت وفروا فی السماء, اللہ نے کہا کیا سنا ہے, فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کی جڑیں تہ تک ہیں اور ان کی شاخیں آسمانوں کو گھیری ہیں. کیا سنا, آپ اپنے شجرے کو پر آیت لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا, اسلوہا ثابت وفروا فی السماء. کبھی رات کو غور کرنا, وج تاری ہو جائے گا یہ کیا کہا جا رہا ہے. اسلوہا ثابت وفروا فی السماء, یہ کون ہے اولیاء؟ فرما اسلوہا ثابت, ان کی جڑیں گہری اور مضبوط ہے. بم دھماکے کے خنزیروں تم کیا کر سکتے ہو, ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. فرمایا ان کی جڑیں مضبوط ہیں, فروا فی السماء, ان کے فیضان درخت کے جو شاخیں ہیں نا وہ پھلوں سے لٹکی ہوئی ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں, ساری کائنات اس شاخوں کے نیچے پھل لے رہی ہے, ہوتے وہ بغداد و اجمیر میں پھل یہاں بھی بٹ رہا ہو. اصلوہا ثابت, اللہ ہمیں روشن ضمیری شرح صدر دے کے آیتوں کو ہم سمجھیں. اصلوہا ثابت وفروا فی السماء. سرکار غریب, اب دیکھیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہ آبادی 18ویں صدی عیسوی میں سلسلہ چشتیہ کا ایک روشن نام, ان کے مرید حضرت مولانا نظام الدین اورنگ آبادی, ان کے بیٹے بھی مرید بھی اور خلیفہ بھی. مولانا نظام الدین, اور دیکھو کبھی کبھی بیٹا بھی ایسا راستے پر آتا ہے, حضرت مولانا نظام الدین اورنگ آبادی نے اپنے بیٹے کو خلافت دی. ایسا نہیں تھا کہ باپ گئے تو بیٹا آ گیا, نہیں, وہ اہل تھے, خلافت دی, اور ایسے بچے کو خلافت دی جن کا لقب فخر پاک ہوا. فخر پاک نام آپ کا فخر الدین ہے, فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ. الگ سے کبھی عرص ہو تو پھر ہم آپ کو بتائیں. چند جملے صرف عرض کرتا ہوں, آپ نے خانقاہ اپنے ابا سے اجازت لے کر دہلی میں کھولی ہے, دہلی میں کھولی, علم کے اتنے بڑے شرابر, علم ظاہری کے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب انتقال کر گئے, لوگوں کو ان کی گدی کے لیے کوئی بند مل نہیں رہا تھا, حالانکہ بیٹا خود شاہ عبد العزیز ہے. دہلی کے مشائخ نے کہا کہ شاہ ولی اللہ کی گدی پر فخر الدین بیٹھے گا. لیکن حضرت مولانا فخر الدین نے فرمایا نہیں, شاہ عبد العزیز کسی سے کم نہیں ہے, مولانا شاہ عبد العزیز کسی سے کم نہیں ہے، خود تشریف لائے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے سر پر پگڑی باندھی. تو جو شاہ عبد العزیز کے سر پر پگڑی باندھے، شاہ عبد العزیز سے جو ہاتھ ملا دے وہ خود عالم ہے. تو جو شاہ عبد العزیز کے سر پر پگڑی باندھے، اور امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ کی مسند پر بٹھایا، خود حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بٹھایا. فرمایا نہیں، مولانا عبدالعزیز اپنے باپ کا مکمل پرتو ہے روحانیت میں، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیز میں جگہ جگہ مولانا فخر الدین دہلوی کا بڑا ادب سے ذکر کرتے ہیں. کون؟ شاہ عبدالعزیز، جو خود آفتاب و طریقت کا امام ہے. ان کی دستار بندی کر رہے ہیں سلسلہ نظامیہ کے شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے 12ویں پوتے خلیفہ، اور حضرت خواجہ کے تقریباً 19ویں بچے نسبت میں ہیں، 19 پیڑھی کے بعد آنے والی شخصیت مولانا فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث. بہت قیمتی بات آپ تک منتقل کر رہا ہوں میں. لائبریریا کھنگالیں گے نہیں ملیں گی، لیکن آج خواجہ کی جشن کی رات ہے، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا. حضرت مولانا فخر الدین، حضرت مولانا، لوگ کہتے ہیں آپ رد بابیت کرتے ہیں، تو میں نے کہا ہم تو طریقت بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی طریقت ہے، یہ بھی طریقت ہے، بڑے بول نہیں بولتے معاذ اللہ، لیکن ہیں الحمدللہ ہم امام احمد رضا کے ذر کے سگ. بارگاہ امام احمد رضا سے کوئی تعلیم میں روحانی قبض نہیں ہے، جس مشرف کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. مولانا فخر الدین دہلوی نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے سر پر پگڑی باندھی، خلافت کی پگڑی، سجادگی کی پگڑی، اور ان کے والد حکیم الامت شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نائب بنایا، اور ان کو آپ نے گدی پر بٹھایا. یہ ہے مولانا فخر الدین دہلوی. پھر آگے کام کیسے چلے؟ انہوں نے سلسلہ چشتیہ کا کام اتنا کیا کہ ان کو سلسلہ چشتیہ کا مجدد کہا جاتا ہے. پڑھ کر دیکھیں آپ سلسلہ چشتیہ. سلسلہ چشتیہ کا مجدد حضرت مولانا فخر الدین دہلوی ہیں. پھر ان کے تو کئی مریدین تھے، لیکن ان کے ایک لاڈلے مرید نے پنجاب، سرحد، سندھ، گجرات میں عشق رسول کا دریا بہایا، وہ میرے آقا مولانا نور محمد مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ. حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے. حضرت مولانا خواجہ نور محمد مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے میرے دوست بزرگوں، آپ اگر علاقوں کی جانچ پڑتال کریں تو تونسا، موجودہ پنجاب میں تونسا شریف، تونسا، چاچڑا، کوٹ مٹھن، احمد پور شرقیہ، ملتان، باول پور، اس پورے بیلٹ میں جتنی بڑی بڑی درگاہیں، خانقاہیں، عشق رسول کی خانقاہیں، ہدایت کے مشرب جو چلے، وہ سرکار خواجہ نور محمد مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ خواجہ صاحب سے. یہ میں آپ کے سامنے، میرے دوستو بزرگو، ذرا غور کریے کہ یہ میں بالکل 19ویں صدی کے قریب آ چکا ہوں، ہاں، اور میں چلاؤں 12ویں سے. اتنا لمبا سلسلہ کہیں دکھا کر بتاؤ چشتیوں کے علاوہ. ابھی تو میں نے یہ بات خواجہ سے شروع کی ہے، لیکن میں نے اس سے اوپر ساتویں پش میں خواجہ ابو محمد چشتی کی بھی بات کی آپ کے سامنے. میں حیران ہوں کیا بابرکت سلسلہ ہے. محمود غزنوی کو وہاں سے سنبھالنے والے خواجہ ابو محمد چشتی، جو خواجہ صاحب کے ساتویں پیر ہیں، اور خواجہ صاحب سے اگر آپ آگے لیں تو میرے دوستو، اب آپ دیکھیے 19 میں آگے، 13 14 15 16 17 18 19، 700 سال ہو گئے، لیکن ہر دور میں جو بندہ آ رہا ہے وہ لاجواب آ رہا ہے. جس نے اسلام کے قلعے کی حفاظت کی، کفر کو نفوذ نہیں کرنے دیا، بد عملی کو گھسنے نہیں دی. آج بھی اگر آپ ملتان شریف چلے جائیں، تونسا شریف چلے جائیں، کوٹ مٹھن شریف چلے جائیں، بہاول پور شریف چلے جائیں، اس سریکی بیلٹ کے اس علاقے کی طرف چلے جائیں، آج جو یہاں پر عشق رسول کی خوشبو ہے، یہ فیضان خواجہ نظام الدین اولیاء کے شہزادے حضرت مولانا فخر الدین پاک اور حضرت مولانا نظام الدین اورنگ آبادی کے شہزادے حضرت فخر پاک حضرت مولانا فخر الدین دہلوی فیضان خواجہ نظام الدین اولیاء کو لے کر آئے، اور خواجہ نور محمد مہروی کے سیرے کے در منتقل کیا. ان کے خلیفہ اجل ہوئے خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی. توسہ مقدسہ، یہ ہے سلسلہ چشتیہ، توسہ شریف میں حضرت خواجہ نور محمد توسوی رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہوئے میرے آقا. ایک ایک نام میرا دوست ایسا ہے، اگر دل کی آنکھیں دیں تو مسجد جھوم رہی ہے، جن کا میں نام لے رہا ہوں. مسجد کے ایک ایک پتھر نے تمہیں دعا دینی ہے، تم کو یہ دعا دے رہا ہوگا جن کا میں نام لے رہا ہوں. خدا کی قسم آپ یہ لکھیں دل کے اوپر، اس مسجد شریف کا ایک ایک حصہ آپ کو دعا دے رہا ہے کہ جن ہستیوں کا میں نام لے رہا ہوں، مسجد بھی کہہ رہی ہے خدا کے گھر آباد ہے تو نور محمد مہربی کی وجہ سے، سرکار محمد سلیمان توسوی کی وجہ سے، اور ان کے خلیفہ میرے آقا شیخ الاسلام لجپال شمش الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی. بولو یہ سیال شریف کی آستان، یہ اوپر سے نظامی فیض آ رہا ہے، بولو سبحان. ان کے محب اور کئی خلیفاؤں میں سے ایک خلیفہ جو 24ویں پشت میں غوث پاک کا بیٹا، فاتح مرزائیت، تاجدار ختم نبوت کا محافظ، حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ میں آپ کو 20ویں صدی میں لے آیا، یہ 20ویں صدی میں لے آیا حضرت خواجہ پیر محلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ میں کیا تقریر آپ نے سنی، یہ سب فیضان غریب نواز کا ہے. ایک کے بعد ایک بندہ ایسا ہے کہ اس تاریخ میں ایسا دوسرا بندہ ملتا ہی نہیں. 18ویں صدی میں نے آپ کے سامنے بات کی، شاہ کلیم اللہ جہاں بادی، ان کے خلیفہ مولانا نظام الدین اورنگ آبادی، ان کے خلیفہ مرید، ان کے شہزادے، اپنے چہیتے بیٹے سبحان اللہ، حضرت فخر پاک مجدد سلسلہ چشتیہ مولانا فخر الدین دہلوی، ان کے خلیفہ میرے آقا حضور شیخ الاسلام خواجہ نور محمد مہروی، ان کے خلیفہ حضور خواجہ محمد سلیمان توسوی، ان کے خلیفہ میرے آقا لجپال سیال شریف کے تاج اور اہل سنت کے سر کا فخر، کیا کتاب انہوں نے لکھی ہے تحقیق المقال، اور چھکے چھڑا دیے شیعوں کے انہوں نے، اور اپنی بنیادی کتاب کے اندر اہل سنت اور پیرا دیا، میرے آقا حضور خواجہ شمش الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے چہیتے لاڈلے مرید امام اہل سنت تحفظ ختم نبوت کا ایک بہت بڑا نام، جس نے مرزائیت کے دانت کھٹے کیے، مرزا اپنی دھوتی چھوڑ کر بھاگا، سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہوئی، ہمارے آقا اولاد غوث اعظم سرکار پیر محلی شاہ صاحب رحمت اللہ. ہر دور میں انہوں نے انقلاب کھڑا کیا. پیر محلی شاہ صاحب پر ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، آپ کے دور میں سب سے بڑا فتنہ مرزا کا تھا، ہر عالم نے اپنی جگہ پر بڑا کام کیا، لیکن غریب نواز کے اشارے سے اور نظام الدین اولیاء کے فیض سے، بابا فرید کے فیض سے، اور خون غوث پاک کا تھا، اشارہ ہوا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ہم سے بے غیرتی کی فقیری نہیں ہوتی. بولو سبحان اللہ، کیا فرمایا، ہمیں بے غیرتی کی فقیری نہیں ہوتی کہ زلفی بخاری کو آستانے پر بلا کے تقریریں کروائیں، فرمایا یہ نہیں ہوتی. ہائے ہائے، ان کی کتابیں آج موجود ہیں، سیف چشتیائی موجود ہے، سیف تصفیہ مابین سنی و شیعہ موجود ہے. بولو سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگو، یہ پنجاب کے اس طرف کے وابی جو ہے وہ وہاں بچرا کے میاں والی کے بھابیوں نے شور مچایا، کیونکہ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ اس طرف بہت آیا کرتے تھے، اور آپ نے تعلیم بھی یہاں وہاں بچرا میں آپ نے حاصل کی ہے، تو وہاں بچرا کے وہابی محمد حسین وہاں بچرا نے شور مچایا اور مناظرے کا چیلنج کیا، جو مماتی مولویوں کا سب سے بڑا پیر تھا وہ، حضرت خواجہ صاحب خواجہ پیر محلی شاہ صاحب پہنچے، اس نے کہا پیر صاحب پکڑ لو پیروں کو کیا آتا ہے، آپ نے مناظرے کے صرف 10 شرائط رکھے تو اس نے ہاتھ پاؤں پر کر کے لگا معاف کرو حضرت غلطی ہو گئی. یہ خدا نے علم دیا تھا حضرت پیر محلی شاہ صاحب. آج بھی آپ کی کتاب تحقیق الحق موجود ہے میرے دوستو بزرگو، وہ اتنی مشکل ترین کتاب ہے جیسے اعلیٰ کی کتاب، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو اصول کلام اور اصول منطق کو ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے، اور اس کتابوں کے ذریعے آپ کو پھر اس متن کو کتاب ہے اردو میں، ہے اردو میں، لیکن وہ ساری اصطلاحات سے بھری ہوئی کتاب. اللہ نے یہ علم دیا تھا غوث پاک کے شہزادے اور حضرت بابا فرید اور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں کے نور، خواجہ نظام الدین اولیاء کے سلسلے کی کڑی، خواجہ نور محمد مہروی کے دل کا چین، خواجہ محمد سلیمان توسوی کی آرزو، خواجہ شمش الدین سیالوی کا لاڑ پیر محلی شاہ صاحب، چشتیوں کا فخر. آئے ہائے، دیکھو میں رضوی ہوں رضوی، لیکن ہمارے وہاں سلسلوں میں لڑائی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں اور ایسے ہی ہم سرکار پیر مہدی شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے وہاں بندر باٹ نہیں سکھایا جاتا, ہمارے وہاں یہ سکھایا جاتا ہے بول بالے میری سرکار. ہم آپ کی دہلیز کو پکڑ کر کہتے ہیں جس جرت کے ساتھ آپ نے سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیا, آپ ہمارے ایمانوں کے ضامن بن جائیں کہ ہوس ہمارے دلوں پر قابض نہ ہو, لالچ قابض نہ ہو, کسی کا ڈر قابض نہ ہو. مریں ایمان پر, مریں خاتم النبیین کے جھنڈے کے نیچے مریں, خاتمہ خیر پر ہو, برے خاتمے سے بچ جائیں, بے وفا نہ رہیں, غدار نہ رہیں, اس کرم کی ضمانت. بس اتنی دعا کر کے ہم آتے ہیں. مجھے کسی نے کہا اور کیوں نہیں مانگا, میں نے کہا وہ کریم ہے سب جانتے ہیں, ہم نے جو مانگنا ہے وہ ہم نے یہی مانگنا ہے, باقی وہ کریم ہے. حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے 1902 کے اندر آپ نے صرف اشتیائی لکھی. مرزا کے جواب میں مرزا نے مناظرے کا چیلنج کیا, بلکہ میں ایک بات کر رہا تھا, واب بچنا کے علاقے میں حسین احمد بچاروی نے 11ویں شریف کے مسئلے پر اعتراض کیا, اور وابی مذہب کی سب سے فرسودہ کتاب تفیت الایمان جو اسماعیل دہلوی نے لکھی تھی. پیر صاحب گول مول نہیں ہے معاذ اللہ, میں پیر صاحب کا نام ایسا نہیں لے رہا, یہ بریلی میں پیدا ہوں یا گولڑا میں پیدا ہوں غیرت دونوں طرف ہی ہوتی ہے. بلکہ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں یہ ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا سیف چشتیائی اعلی حضرت کی خدمت میں لائی گئی. اعلی حضرت امام اہل سنت, وہ آپ نے تو 1921 میں انتقال کیا, یہ مسئلہ 1902 کا ہے, توجہ ہے 1902 کا ہے, لائی گئی. اعلی حضرت امام اہل سنت اس کو پڑھتے, یہ خطبہ مدینہ اس کے راوی ہیں, پڑھتے اور اپنے تلامذہ سے کہتے دیکھو دیکھو سید صاحب نے کیا استدلال کیا. مولوی احمد رضا, میں نے کہا زبان تھوڑی ٹھیک کر, ٹھیک کر, وہ تیرے دادا کے یار تھے, زبان ٹھیک کر, گھن آتی زبان ٹھیک کر, تھو زبان ٹھیک کر, بزرگوں کے لیے زبان اچھی استعمال کر. مولوی احمد رضا, ان کو تیرے لقب کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت چشتیوں کی جان, سنیوں کی جان, پیر مہر علی شاہ سے پوچھ امام احمد رضا کون ہے. دونوں بزرگوں کے سایہ ہمارے سروں پر ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان بزرگوں کا وفادار رکھے. حضرت خواجہ کو, حضرت پیر مہلی شاہ صاحب کو ہم نے بحمد اللہ تعالی ایک ایک سطر کو چوم کر پڑھا ہے. اگر نام اوپر پیر صاحب کا نہ ہونا تو ایسے لگے جیسے اعلی حضرت لکھ رہے ہیں. میں پیر صاحب کا عرس بھی کرتا ہوں بحمد اللہ تعالی سفر کے مہینے میں, آپ وہ تقریر اٹھا کر دیکھیں. میں فتاوی رضویہ یوں رکھتا ہوں, پیر صاحب کی کتاب یوں رکھتا ہوں. ایک سوال جو کامن دونوں سے پوچھا گیا ہے, سوال پڑھتا ہوں, دونوں سوال ایک جیسے ہیں, ان سے بھی یہی سوال, ان سے بھی جواب جو میں پڑھتا ہوں تو میں عوام کو نہیں بتاتا میں کس کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. تو پڑھنے جب میں پیر مہلی شاہ صاحب کی کتاب سے پڑھتا ہوں تو عوام سمجھتے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے پڑھ رہا ہے, اعلیٰ حضرت سے پڑھتا ہوں تو سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کی کتاب. یعنی وہ عشق اور غیرت میں آتے مختلف جگہوں پر ہیں لیکن پہرا ناموس پر ایک طرح دیتے ہیں. تاج دار گولڑا زندہ باد, تاج دار گولڑا, تاج دار گولڑا, امام اہل سنت شاہ مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ, سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے سامنے جب وہاں بچرا میاں والی کے شیعوں نے, وہابیوں نے 11ویں شریف پر اعتراض کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ وما اوہلا بہلی غیر اللہ کی تفسیر یہ نہیں جو تم کرتے ہو, سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب کی اردو میں کتاب ہے. میرے دوستو نام کیا رکھا کتاب کا, اللہ اکبر. آپ نے 11ویں شریف کے مسئلے پر اس کتاب کو مرتب کیا اور مسئلہ یہ تھا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے وما اوہلا بہلی غیر اللہ کے مسئلے پر ایک الحاقی عبارت اس کے اندر ہے جو شاہ صاحب کا نظریہ نہیں تھا, وہ بنا کر شاہ صاحب پر لایا گیا. تو پیر مہلی شاہ صاحب نے اس کتاب کو آپ نے لکھا اور آپ نے وہ کتاب کو مکمل کیا اور وما اوہلا بہلی غیر اللہ کی تفسیر پر پوری کتاب کو آپ نے تیار کیا. اور اس کتاب میں آپ نے یہ بات لکھا کہ جانوروں کو یا کسی کھانے کو صرف منسوب کرنے سے شرک نہیں ہوتا. ہاں اگر جانور کو غیر خدا کے نام پر کاٹا جائے گا تو جانور حرام ہوگا. اور دوسری بات اس میں آپ نے جو قیمتی لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ روئے زمین کی سب سے بدترین قرآن کی تحریف پر جس میں قرآن کے معنی کو بدلا گیا ہے ان کتابوں میں سے ایک کتاب تقویت الایمان ہے. یہی بات اعلی حضرت تو کہتے ہیں کریں تو کہتے ہیں نہیں بریلی والے شدت کرتے ہیں. تو میں نے کہا تو پیر صاحب نے بھی لکھا. یہ غیرت مند لوگ ہیں. یہ حضور کی عزت کی بات آتی ہے نا تو پھر پیر مہنی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ فقیر سے آپ خود لکھتے ہیں کہ مجھ سے بےغیرتی کی فقیری نہیں ہوتی. جب مرزا نے مناظرے کا چیلنج کیا سرکار پیر محلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گورڑا مقدسہ سے چل پڑے اور امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے کے شیخ الحدیث رہے بعد میں جامعہ نعمانیہ اہل سنت کا مرکز اس جامعہ نعمانیہ میں سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے پڑھاؤ کیا. اور جب مناظرہ طے ہو گیا لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ لاہور کی گلی میں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. لوگ سارے امنڈ کر آئے کیونکہ اس کمینے نے کئی دنوں سے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہتا تھا کہ جناب میرے آگے کوئی نہیں آ سکتا, جو آئے گا جل جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈھمکانا ہو جائے گا. تو پھر غوث اعظم کا بیٹا اور حضرت سرکار غریب نواز کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور حضرت نور محمد مہروی کے دل کا چین, سرکار خواجہ محمد سلیمان توسوی کی دعاؤں کا مدعا, حضرت خواجہ سلیمان توسوی کے ارادے کی تکمیل, خواجہ پیر محلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ گولڑا سے آ گئے. یہاں پر آپ نے قیام کیا, دوسرے دن مناظرہ ہونا تھا اور مرزا کے ساتھ. تو مرزا کہنے لگا کہ مناظرہ ایسا ہوگا عربی میں ہوگا اور جو ہے وہ عربی میں مناظرہ ہوگا اور ایسے حروف کے ساتھ ہوگا کہ جس میں نقطے نہیں ہوتے. پیر صاحب نے کہا یہ بھی قبول ہے, آ جاؤ سامنے, صرف آ جاؤ. فرما سامنے آ جاؤ. بلکہ ایک روایت تو یہاں تک موجود ہے, پیر صاحب نے یہ بھی جملہ فرمایا تھا, یہ سینہ بسینہ آئی ہے, آپ نے فرمایا عربی میں ہوگا بغیر نقطوں کے حروف سے ہوگا اور ہاتھ پکڑ کر نہیں لکھیں گے, قلم کو حکم دیں گے قلم خود لکھے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل. میرے دوستو بزرگو, مرزا بھاگ گیا. مرزا نے گلی گلی کوچے کوچے چوکنگ کروا دی. پیر صاحب مناظرے سے فرار, پیر صاحب مناظرے سے فرار. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد داتا صاحب حاضر ہو رہے تھے تو کسی نے کہا حضور دیواروں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ مناظرے سے فرار. آپ نے فرمایا میں تو یہیں پر ہی ہوں, مرزا کہاں پر ہے, ہم تو خود گورڑا سے چل کر آ گئے. مرزا نے دوسرے دن مرزا نہیں آیا. بادشاہی مسجد میں جلسہ منعقد ہوا جس میں ہر مکتب فکر کے علماء موجود تھے. پیر محلی شاہ صاحب نے صدارتی خطبہ دیا. جب دیکھا کہ مرزا بھاگ گیا نہیں آیا, مرزا نے وہاں سے چٹ کہا, مرزا معاذ اللہ معاذ اللہ, فرشتوں کا مذاق اڑاتا ہے, استغفر اللہ, اس پر ہنسنا نہیں, معاذ اللہ علیہ وسلم. اس سے کسی نے پوچھا حضور پر جو وحی آتی تھی اس خلیفے, اس فرشتے کا نام جبرائیل امین تھا, معاذ اللہ تجھ پر جو آتی ہے علیہ باللہ, جو اس کا پیروکار نقل کفر کفر باشد, اس کا نام کیا؟ بولتا ٹیچی ٹیچی. یعنی ایسا ذہنی اختراع اور ایسا خبیث الدہر یہ شخص تھا کہ جس نے وحی کا مذاق اڑایا. اور یہاں تک لکھتا ہے کہ مجھ پر کبھی کبھی وحی انگریزی میں آتی تھی اور انگریزی مجھے آتی نہیں تھی. تو کہتا پڑوس میں میرا جناب جو ہے کہ پڑوسی تھا وہ ہندو تھا. اب دیکھو انگریزی وحی آتی نہیں, ترجمہ ہندو کر رہا ہے اس کا, کہتے ہندو سے ہم اس کا ترجمہ کرتے, اور اس نے اپنی کتاب میں وحی لکھی بھی ہے معاذ اللہ, کچھ اپنی خود ساختہ. کیسے الفاظ؟ آئی لو یو, آئی سی یو. یعنی جو کے جی کا بچہ بھی ہنسے کہ جناب یہ کیسی گھٹیا ہے زبان ہے. اور قرآن جو رب کا کلام ہے اس کی فصاحت وہ ہے کہ اہل زبان عربی حیران ہے کہ یہ کیسی عربی ہے. تیرے آگے میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں کسی کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں, اے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگا کہ رات کو مجھے ہوا بتایا گیا فرشتوں کے ذریعے کہ پیر مہر علی پشاور کے اڑیل پٹھانوں کو لا رہا ہے میری ٹھکائی کے لیے. اس نے لکھا کہتا ہے کہ میری پٹائی کے لیے پشاور سے پٹھانوں کو لایا گیا. میں نے کہا انشاءاللہ اب بھی اس پاکستان میں تمہاری ٹھکائی کے لیے پشاور کے پٹھانی آئیں گے. بولو سبحان اللہ. ہاں اقلیت بن کر رہو تو پھر صحیح ہے, ورنہ تمہارا باپ فواد چودھری بھی تمہیں نہیں بچا سکتا. اور یہ ریاست مدینہ کے خاتم النبیین نہ پڑھنے والا بھی نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ساری ریاستیں قائم ہوتی ہیں حضور کے نام پر. ہم سب کا ادب کرتے ہیں بھائی مصطفیٰ کے بعد، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، ہم سب کا ادب کرتے ہیں حضور کے بعد. تو حضور کا ہو گیا، ہم تیرے در کے فقیر ہو جائیں گے. کیوں کیوں اتنا کیوں؟ میں نے کہا خواجہ کا عرس پرس کیا ہم نے، خواجہ کو پڑھایا ہم نے، ہم نے ہمارا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا اپنے روشن ماضی کو یاد رکھو، یہ تمہیں بے حیا نہیں ہونے دے گا، یہ تمہیں بے ہمت نہیں ہونے دے گا، یہ تمہاری ہمیت اور غیرت کو ختم نہیں ہونے دے گا. جب تمہارے اندر کمزوری آئے تو خواجہ کا صبر یاد کر لینا، شہاب الدین غوری کے للکار یاد کر لینا، خواجہ نظام الدین اولیاء کی جدوجہد یاد کر لینا. بولو نا سبحان اللہ. پیر مہر علی شاہ غوث اعظم کے بیٹے، ان کی جرت کو یاد کر لینا. بات یہاں ختم ہو رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں. سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا، مرزا بھاگ گیا، مرزا نہیں آیا. وہ قلم والی بات صداقت ہے. اس کے بعد جشن فتح رکھی گئی بادشاہی مسجد میں. حسن یہ 25 اگست تھا یا 8 اگست؟ ہاں 25 اگست. میں اس مسجد کے اندر 25 اگست کا دن مناتا ہوں. 25 اگست وہ دن ہے جس دن پیر مہر علی شاہ صاحب نے مرزا کو دوڑایا تھا. ایک دفعہ مل کر کو 25 25 25، یہ یاد رکھنا. ختم نبوت کا محافظ اس دن کو نہ بھولے. یہ دن الحمدللہ مثل جنگ یمامہ ہے. جس طرح سرکار خالد بن ولید نے اور حضرت وحشی نے، حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب نے، حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نے، فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے، ان صحابہ نے جو اس کو ایک ادھیڑ کر رکھا تھا مسلمہ کو، اور زمین سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، اور اسلام کو اس فتنے سے پاک کیا تھا، اس کی یاد 25 اگست کو تیار ہوئی بادشاہی مسجد کے اندر، کہ جب اہل سنت کا فخر غوث اعظم کا شہزادہ، چشتیوں کا فخر، نظامیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سرکار امام اہل سنت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ پوری امت کا ترجمان بن کر ناموس رسالت کے پہرہ دینے کے لیے لاہور کی سرزمین پر کھڑا تھا. بولو سبحان اللہ. امیر المجاہدین کے اس جنازے نے بھی اس بات کو تازہ کر دیا ہے، ان کے جنازے کی تاریخ بھی نہیں بھولنا. بولو سبحان اللہ. 48 گھنٹے ان کی مبارک جسم کا برقرار رہنا. بولو سبحان اللہ. بغیر دعوت کے تمام امت کا امنڈ کرانا. میرے دوستو یہی وہ زندگی ہے توشہ جو قبر میں بندہ ساتھ میں یاد کے لے جائے گا. پیر مہر علی شاہ صاحب، چند منٹوں میں بات ختم. آپ نے جب تقریر شروع کی تو بڑے بڑے علماء، انہوں نے کہا حضور وہ تو بھاگ گیا، لیکن اس نے تو اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہے، آپ ہمیں ختم نبوت کا نظریہ سمجھا دیجیے. خود بڈھے ہو گئے حدیث پڑھا پڑھا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پر تقریر کی. اہل حدیث مسلک کے بڑے عالم مولانا داؤد غزنوی کھڑے ہوئے روتے ہوئے، انہوں نے پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میری داڑھی سفید ہو گئی حدیث پڑھاتے ہوئے، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ ختم نبوت کا نظریہ ہے کیا. تاجدار گولڑا، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ گولڑویہ. بولو زندہ آباد، بولو زندہ آباد. میرے دوستو خواجہ من قبلہ من، یہ ہے سرکار غریب نواز کا دربار. ہم نے آپ کی کرامات سے کچھ حصہ لیا، لیکن اصلی کرامات تو آپ کے یہ لگائے ہوئے پودے ہیں اور آپ کے یہ مریدین ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ خواجہ صاحب کی چھٹی کے فیض سے جو مشن کو لے کر خواجہ صاحب آئے، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، چہروں کو داڑھیوں سے آباد کرنا، سروں کو ننگا نہ رکھنا، مساجد کو اپنا مرکز بنانا، مدارس سے محبت کرنا، مدارس میں پڑھنا، اپنی امداد، اپنی نصرت، اپنے مال کے ذریعے مسجد اور مدارس کو سب سے پہلے ترجیح دینا، علماء کا ادب کرنا. بولو نا انشاءاللہ. تمہاری آواز بہت دور تک سنی جا رہی، مجھے تو بہت اچھی نظر سے بہت لوگ سنتے ہیں، تو تمہاری آواز بھی تھوڑی ساتھ میں ہونی چاہیے. تو ذرا غور کیجیے آپ میرے دوستوں بزرگوں، مدارس کے ساتھ تعاون رہے گا. سلسلہ چشتیہ کی تعلیم کیا ہے؟ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جوش اپنا ختم نہیں کرنا. قرآن سنت کی بالادستی ہے، سب سے آگے اسلام، رسول اللہ کی تعلیم سب سے پہلے، اللہ کی توحید سب سے پہلے، زمین پر حکمرانی صرف اللہ کی، زمین پر قانون صرف اللہ کا، رسالت صرف رسول اللہ کی، ختم نبوت کا تاج صرف رسول اللہ کا، سرکار کے بعد کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا، عزت صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت، شیخین سے شیخین کی فضیلت، بولو زندہ باد، ختنین سے محبت، اہل بیت سے محبت، ہر صحابی کا ادب، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اولیاء کاملین سے محبت، مساجد میں نمازوں کے وقت حاضری، اگر ہم جوان ہیں، اسکولوں کی چھٹی ہے، مدرسوں کی چھٹی ہے، کالج کی چھٹی ہے، علماء کے درس میں حاضری، جمعے کی نماز میں اس وقت آئیں گے جب امام صاحب گفتگو کریں گے، اذان ثانی کے وقت نہیں آئیں گے بلکہ اس سے پہلے آئیں گے، کاروبار پہلی اذان پر بند کریں گے اور مسجدوں کا رخ کریں گے، جب امام اردو میں تلقین و نصیحت کرے ہم اس وقت نصیحت کو سننے مسجدوں میں آ جائیں گے، خوشبو لگا کر آئیں گے، مسلمانوں سے محبت کریں گے، پڑوسیوں سے پیار کریں گے، ماں باپ کی تکریم و عزت کریں گے، رات کو ماں سوئے تو اس کے پاؤں دبائیں گے، ابا کے پاؤں دبائیں گے، ان کی خیریت پوچھیں گے، ان کو پانی کا پوچھیں گے، ان کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے، رات کا کچن اور گھر کا کام ہوگا تو ہم خود آگے بڑھ کر آئیں گے، ماں باپ کو آرام دیں گے، گھروں میں اگر کوئی بھی ماں ہمارا عزیز اقارب، ہماری بہن ان کی اولاد، ہمارے بھائی ان کی اولاد، ہمارے ماموزاد ان کی اولاد، ہمارے پھوپھی زاد ان کی اولاد، ہمارے چچا زاد ان کی اولاد، ہماری بیوی کے رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار، یہ قریب کے جو لوگ ہیں یہ ہماری ہمدردی کے سب سے پہلے مستحق رہیں گے، ہمارا مال سب سے پہلے ان کی خیر خواہی میں لگے گا، ہماری توجہ سب سے پہلے ان کی خیر خواہی میں ہوگی، ہم اپنے پڑوس سے نفرت نہیں کریں گے، پڑوسی سے محبت کریں گے، گلی کوچے کو گندا نہیں کریں گے، جیسے اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں ایسے گلی کوچے کو صاف رکھیں گے، کچرے سے گلیوں کو آلودہ نہیں کریں گے، سگنلز ٹریفک کے لیے جو لگے ہوئے ہیں اس کو نہیں توڑیں گے، اپنے سے آگے کسی کو ترجیح دیں گے، روڈوں پر جو چلنا ہے فرسٹ ٹریک، وہ فرسٹ ٹریک اس کے لیے جو ایمرجنسی میں آ رہا ہے، اس فرسٹ ٹریک پر ہم موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے، اگر کوئی جگہ مانگے تو ہم دیں گے، یہ تصوف کے نکات ہے، کسی کا حق کھاؤ گے سکون سے نہیں رہو گے، اس حق پر بھی راز، ایک دن تم سگنل کو فالو کرو، رات کو نیند سکون سے نہ آئی تو پھر کہنا، ایک دن پیچھے ہارن بجانے والے کو راستہ دے دو کہ اس کا حق ہے تم نہیں چلا سکتے، ورنہ تم بھی بھگاؤ، نہیں چلا سکتے اس کو راستہ دے دو، ایک دن اگر تم خیر خواہی، ٹریفک جیسے عام رول پر، میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، اس عام رول پر جس سے ہمارے لوگ متعلق ہیں، ان کو اگر ہم نے اپنے پر ترجیح دی جو ان کا حق ہے دیا، اس دن اپنا سکون دیکھنا اور تسلی دیکھنا، بولو انشاءاللہ یہ رہے گا، مسجدیں آباد کریں گے، مدارس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اپنی زکات صدقات نذرانے مساجد کو دیں گے، مدارس کو دیں گے، علماء کی خدمت کریں گے، علماء سے پیار کریں گے، مشائخ سے پیار کریں گے، بد مذہب سے دور رہیں گے، بد عقیدہ سے دور رہیں گے، صدیق اکبر کی افضلیت کے خلاف جو بکواس کرے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، مولا علی کی جو توہین کرے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، سیدہ زہرا کے لیے جو ہلکے جملے بولے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہوگا، اولیاء کے لیے جو گھٹیا جملے بولے ہمارا اس سے تعلق، ہم موقع شناس نہیں بنیں گے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کوششیں کریں گے، جب شریعت بولنا واجب کرے گی تو ہم بولیں گے، اپنے کامنٹس کریں گے، آگے چلتے چلیے آخر میں، ہم اپنے سوشل میڈیا، اپنی ڈی پیاں فحش تصویروں سے، ہندو ایکٹروں سے نہیں، بلکہ گنبد خضرا، خواجہ غریب نواز، حضرت غوث اعظم، حضرت مولا مرتضیٰ، بقیہ مقدسہ، خانہ کعبہ، قرآن پاک کی آیات، مقدسات کی تصویروں سے آویزہ کریں گے، ہم اپنی وال پر کوئی فحش چیز نہیں لگائیں گے، اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے، کوئی بکواس کر رہا ہے صحابہ کے لیے تو ہم لڑیں گے نہیں، صحابہ کی عزت کی کوئی قرآن کی آیت لگا دیں گے، خوشبو پھیلائیں گے، کوئی اہل بیت کے مقابلے پر آئے گا تو ہم حسن و حسین و سیدہ زہرا پاک کی شان، سیدہ عائشہ پاک کی شان بیان کریں گے، اور اسلام کی قدر کریں گے، غامدی کمینے سے دور رہیں گے، صلح کلیوں سے دور رہیں گے. وہ سیاستدان جو ہمارے سے ووٹ لے کر ہم اس کی تنظیم میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، جھنڈے اٹھا کر، بعد میں وہ الیکشن میں سلیکٹ ہونے کے بعد جیسا چاہتے ہیں دین کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر ان کو بتا دو کہ اصل میں نہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، اصل میں نہ ہم ایم کیو کے ہیں، اصل کے نہ ہم نون لیگ کے ہیں، اصل کے نہ ہم کتاب کے ہیں، اصل کے نہ ہم ترازو کے ہیں، اصل میں ہم خواجہ غوث اور نبی پاک کے ہیں. آپ سے کنڈیشن ہماری، یہ بیعت ہمارا کنڈیشن رکھتا ہے، اگر آپ ان کے طریقے پر رہے تو ووٹ بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، اور اگر ووٹ لے کر تم ان کے نظریے اور نظام کو کے ساتھ دھاندلی کرو گے تو بلہ تیر اور ہاتھی گھوڑا کتا خنزیر ان چیزوں کی ہمیں پرواہ نہیں. ہم مصطفیوی ہیں، ہم مصطفیوی، ہم مصطفیوی، ہم مصطفیوی، ہم مصطفیوی. اب نعرہ ایک لگانا، غلام ہیں، غلام ہیں. اور کتنے گھنٹے ہو گئے؟ تین گھنٹے. دیکھو میں نے تقریر کی آپ کے سامنے، اب اس کی اصول ہی ہے کہ آپ نے نعرہ دل سے لگانا. اور میرے بھائیو، آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر یہ فقیر کہے گا، سمجھ کر لگانا ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہو، آپ کہہ کیا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، سمجھ کر لگانا. اور ایسا سمجھ کر لگانا کہ جس کو آپ سچ سمجھ رہے ہو. اور سچ اور غیرت وہ ہوتی ہے جو ماں کی عزت سے زیادہ اونچی ہے، اس کے ساتھ بندہ اندھیرے میں بھی غداری نہیں کرتا. لہذا سمجھ کے لگانا. میں صرف ایک نعرہ لگاؤں گا، جواب دینا آپ کا کام ہے، سمجھ کر دینا. صرف بھیڑ چال میں ہاں ہاں کرو گے، اجر پھر بھی پاؤ گے کہ ثواب تو مل گیا، لیکن اصل ہے سمجھ کر لگانا کہ تم بول کیا رہے ہو. یہ عہد ہے اللہ اس کے رسول کا. اور آج تو خواجہ کی چھٹی ہے، بغیر ڈھول کی بھی تو قوالی ہو سکتی ہے نا جناب. تو آئیے پھر، غلام ہے، غلام ہے، کیا کہا آپ نے، کیا کہا آپ نے، غلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں آقا پکڑ کے چلے، جس کے آگے رسی ہو. ہم سیاسی جماعت کے غلام نہیں ہوتے، کارکن ہوتے ہیں. غلام صرف ہم اللہ کے رسول کے ہیں. غلام کا معنی ہے کہ جس کے حکم پر ہم بیٹھیں گے، جس کے حکم پر ہم اٹھیں گے، جو کہے ہم مانیں گے. میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، ناراضگی نہیں لینا. آپ بھی مسلمان بھائی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہم سے، ہم آپ سے کوئی بڑے مسلمان ہیں. آپ بھی نیک ہیں، جس تنظیم میں بھی، سیاسی تنظیم میں. لیکن میرے دوستو، شعور کے لیے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے، لیکن مقصد کو چھپانا بھی نہیں چاہتے. مقصد کو، غلام کا معنی میرے بچوں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہے مان لو، یہ صرف رسول کی ذات. میرے لیڈر نے کہا، بھائی پہلے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، پہلے دیکھو رسول کیا کہتے ہیں، پہلے دیکھو شریعت کیا کہتی ہے. کنڈیشن ہے وہاں پر. اور جس کا کلام آ گیا، حضور نے فرمایا بس. ارے کیا ہو گیا حضرت صاحب، ارے بچے کیا ہو گیا، اسکول کے بچے، پرائمری پڑھنے والے، سیکنڈری پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے، کالج پڑھنے والے، مدرسہ پڑھنے والے، کیا ہو گیا؟ او بھائی، ہم تو نبی کے غلام ہیں، بس نبی نے جو کہہ دیا، بس ختم. بس تو غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول. یہ نعرہ چشتیوں کی تعلیم کا غماز ہے. ہم نے تقریر بھی کی، تعلیم بھی بتائی. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی شوق محبت کے ساتھ بیٹھے رہیے، ابھی مت اٹھیے گا، جب میں اٹھوں تو پھر آپ اٹھیں. اٹھیں گے آپ اور بالکل خاموشی کے ساتھ، یہ مدینہ پاک کا رخ ہے، یہ موئے مبارک تشریف فرمائے. وہ دیکھو، وہ موئے مبارک تشریف. بس اسی کے فیض لیتے ہوئے آنکھ بند کر کے اس طرف آپ متوجہ ہو جائیں گے، ایک شعر سلام کا پڑھا جائے گا. آپ اس سارا جو حسین منظر آپ کے ذہن میں بنا ہوگا، میری زبان میں تاثیر نہیں، تاثیر ان کے ناموں میں ہے، جو حسین منظر آپ کے ذہنوں میں بنا ہوگا تاریخ و فضائل کے اعتبار سے، خواجہ کے مبارک گنبد کو بولو سبحان اللہ. سرکار غریب نواز کے مبارک گنبد کو بولو سبحان. سرکار غریب نواز کے مبارک گنبد کو اپنی آنکھوں میں سجا لیں، اور سجا کر اس رخ کی طرف اپنی توجہ کریں، اور پھر گنبد خضرا کی طرف اس گنبد مبارکہ کو واسطہ بنائیں. اور واسطہ بنا کر میرے دوستوں بزرگوں، صلاۃ و سلام کے چند جملے انشاءاللہ العزیز پڑھے جائیں گے، اور بیان کیے جائیں گے. خوشگلو ناتھ خواہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے یہ تمام کلمات پڑھیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی دعا ہوگی, پھر ماحضر لنگر حاضر ہے. بڑی تسلی کے ساتھ چل کر جائیں گے, بڑی تسلی کے ساتھ کہ دیکھو یہ خواجہ کی چھٹی ہے. کسی کے دعوت میں آپ بھاگت دوڑ کرتے ہو نا تو اس صاحب دعوت کو لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ مسجد ہے, تحمل سے جائیں گے. لنگر انشاءاللہ اتنا ہے غریب نواز کا کہ سب اپنا حصہ پائیں گے اور چھوڑیں گے نہیں. یہ روحانی غذا ہے, یہ عام کھانا نہیں ہوتا. میں ہر تقریر میں کہتا ہوں ایک لقمہ کھائیں جس کی طبیعت نہیں, لیکن کھائیں. پیٹ بھر کے کھائیں تو آپ کی مرضی. یہ عام کھانا نہیں ہوتا, یہ نسبتوں کا ہوتا ہے, یہ برکتوں کا ہوتا ہے. کیونکہ انسان چلتا غذا سے ہے, اس سے بڑی حلال غذا کیا ہو, اس سے بڑی حلال غذا کیا ہو. کیا ہے بھی محنت والے عاشقوں کے پیسے سے بنی, وہ بنی اللہ کے نام پر اور ثواب غوث آدم و خواجہ کے نام پر. تو نسبتوں نے اس چاول کو اگر خدا دل دے تو پھر یہ نور بنا دیا, یہ نوری غذا ہے. جیسے جنت پہ بندہ نوری غذا ہی کھائے گا نا, کہ سیب کو بائٹ لے گا اور سیب دوبارہ پورا ہو جائے گا, تو وہ دنیا کا سیب تھوڑی, وہ تو نوری غذا ہوگا نا. تو یہ نوری غذا ہے, بڑے دسترخوان پر گرائے بغیر بڑے ادب و تحمل کے ساتھ پھر آپ لنگر کو گویا کہ تناول فرمائیں گے. اللہ رب العالمین اجمیر معلا کو آباد رکھے, میرے خواجہ کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, میرے بابا فرید کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, میرے سرکار نظام الدین اولیاء کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, سہارنپور کے اندر میرے آقا حضرت سید صابر پیا کلیر والے رحمت اللہ علیہ کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, سرکار نصر الدین چراغ دہلوی کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, دکن کے اندر حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں بادی اور حضرت مولانا نظام الدین کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, دہلی میں مولانا فخر الدین دہلوی کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, میرے دوستو پنجاب کے اندر حضرت خواجہ نور محمد ماہروی کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, توسا مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین خواجہ محمد سلمان توسوی کے گنبد کو آباد رکھے, سیال مقدسہ میں اللہ رب العالمین جل والا خواجہ سلیمان حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, کچوچا مقدسہ کے اندر سرکار مخدوم سمنا کے گنبد کو اللہ آباد رکھے, گولڑا مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین جل والا سرکار پیر محلی شاہ صاحب کے گنبد کو آباد رکھے, بریلی میں آ رہی ہے چشتی سلسلے کی ایک کڑی حضرت سید عبد الواحد بلگرامی, سرکار سید عبد الواحد بلگرامی بلگرام شریف میں آرام فرما رہے ہیں, ان کے گنبد کو آباد رکھے, ان کے نور نظر حضرت شاہ برکت اللہ ماہر مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین ان تمام اختاب کے گنبدوں کو آرام رکھے, اور ان کے فیضان کا مظہر اتم اور ان کا ترجمان امام اہل سنت شاہ حضرت امام احمد رضا کے گنبد کو آباد رکھے, حضرت سرکار مفتی اعظم کے گنبد کو آباد رکھے, سرکار حجت الاسلام کے گنبد کو آباد رکھے, سرکار حضور تاج الشریعہ کے گنبد کو آباد رکھے, تمام اللہ والوں کے گنبد آباد رہے. اللہ ان کے صدقے ہماری دنیا و آخرت کو آباد کرے. واخر دعوانا الحمدللہ.